تو آپ لوگ سب اپنی اٹینڈنس کو مارک کریں. جی ان شاء اللہ تعالیٰ ایک سیکنڈ میں شاید. جی میری کوشش تھی کہ آپ لوگ کی اٹینڈنس. عائشہ ترابی, کرن اوان, ارشیا خالد, مہا ازر, سعدیہ صلاح الدین, یاسمین بانو, رضوانہ قمر, فریدہ خان, فوزیہ عزیز, رئیس مصور, عالیہ قریشی, فاطمہ محمدی, نگت سوال, وحیدہ گگرو, عالیہ اختر, نشاد کوثر, نائلہ کیانی, نازیہ خانم, فراناز, ثنا آفرین, عالیہ اختر, نشاد کوثر, نائلہ کیانی, نازیہ خانم, فراناز, ثنا آفرین, فرزانہ سیلود, شاہینہ سریو, صبا فاطمہ, جویریا قادری, اسرا فاطمہ, امیرہ فاطمہ, اسما فاطمہ, نمیرہ کدوائی, معراج فاطمہ, بشرا صدیقی, سائرہ آزاد, غزالہ رشید, ارشیا گلناس, نصرت بیگم, مریم طلال, ثانیہ شہباز, فضا فرحان, زوبیہ رضوان, ابیرہ شیراز, فوزیہ یعقوب, شہناز سلطانہ, کیسرا چودھری, عروج فاطمہ, ماریا شگفتہ, عائشہ تسنیم, زوبیہ کوسر, شاداب صبا, امبر عمر, حنا فرحاج, اسما شاہ, حمیرہ فاطمہ, حمیرہ بدر, تسنیم فاطمہ, سیدہ سعدیہ, نازیہ حبیب, واسی حسین, تبسم قریشی, ملائکہ عابد, امید تبشیش, عروبہ, نازمہ پروین, رانی شاہین, ماجبین خان, اللہ تعالیٰ ان کے جنت میں جگہ دے گی, بینی سجاد, صبا سیدہ, شبانہ مجید, سیدہ ملائکہ, مدیہ اقبال, سائمہ ظہور, نوبر مسعود, صوفیہ خان. جی الحمدللہ آپ لوگوں کی اٹینڈنس ہوئی تھوڑی سی لیٹ. سوری نادیا, میں نے آپ کا ویسے دیکھا, میں اس کو دیکھ رہی تھی. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سورہ لقمان شروع کرتے ہیں آیت نمبر 12 سے, لیسن نمبر 205 سے 19 تک. ان شاء اللہ تعالیٰ آیات تھوڑی ہیں لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں لیسن بہت بڑا ہوگا. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد, فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبق نمبر 204, ایت نمبر 12 سے 19, سورۃ لقمان. لیسن نمبر 204, ایت نمبر 12 ٹو 19, سورۃ لقمان. لفظی ترجمہ دہرائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولقد آتینا, اور البتہ تحقیق دی ہم نے, لقمان الحکمت, لقمان کو حکمت, انشکر للہ, کہ شکر ادا کرو اللہ کے لیے, وَمَن يَشْكُر, اور جو کوئی شکر ادا کرے گا, فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ, تو بے شک وہ شکر ادا کرے گا اپنے ہی نفس کے لیے, وَمَن كَفَرَ, اور جس نے نہ شکری کی, فَإِنَّ اللَّهَ, تو بے شک اللہ تعالی, غنی حمید, بے نیاز ہے تعریف والا, ویس قال, اور جب کہا, لقمانو, لقمان نے, لبنہی, اپنے بیٹے سے, وہو یعظہ, اور وہ نصیحت کر رہا تھا اس کو, یا بنیا, اے میرے بیٹے, لا تشرک باللہ, نہ تو شریک ٹھہرا اللہ کے ساتھ, ان الشرک, بے شک شرک, لظلم عظیم, البتہ ظلم ہے بڑا, وَوَسَّيْ الْإِنسَانَ, اور تاکید کی ہم نے انسان کو بوالدیہ اپنے والدین کے ساتھ یعنی احسان کرو حملتہ اٹھایا اس کو امہ اس کی ماں نے وہنن علی وہن کمزوری کے ساتھ اوپر کمزوری کے وفصالہ اور دودھ چھڑانا اس کا فی عامین
دو
سال میں ہوا انشکر لی کہ شکر ادا کرو میرے لیے ولی والدی کا اور اپنے والدین کے لیے الی المصیر میری طرف لوٹنا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ اور اگر وہ دونوں مجبور کرے تم کو اس کو ایک اور طرح پڑھیں گے اور اگر وہ دونوں کوشش کریں تمہارے ساتھ اَلَا أَن تُشْرِكَ بِي اس پر کہ تم شریک کرو میرے ساتھ مَا لَيْسَ لَكَ جو نہیں تیرے لیے بِهِ عِلْمٌ اس کا کوئی علم فَلَا تُطِعْهُمَا تو نہ تم اطاعت کرو ان دونوں کی وَصَاحِبْهُمَا اور ساتھ رہو ان دونوں کے فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا دنیا میں بھلے طریقے سے وَاتَّبِعْ اور پیروی کرو سبیل من اناب الیہ اس راستے کی جو رجوع کرے میری طرف ثم پھر الیہ مرجعکم میری طرف لوٹنا ہے تمہارا فَأُنَبِّئُكُمْ پھر میں بتاؤں گا تم کو بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ساتھ اس کے جو تھے تم عمل کرتے یا بُنَيَّ اے میرے بیٹے اِنَّهَا اِن تَكُ بے شک وہ اگر ہو کوئی عمل مثقال حبۃ ایک دانے کے برابر من خردل رائی کے فتکن فی صخرۃ پھر وہ ہو کسی چٹان میں او یا فی السماواتی آسمانوں میں او فی الارضی یا زمین میں یأتی بہ اللہ لے آئے گا اس کو اللہ ان اللہ بے شک اللہ تعالی لطیف خبیر باریک بین ہے باخبر ہے یا بنی اے میرے بیٹے اقیم الصلاۃ قائم کرو نماز وامر اور حکم دو بالمعروفی نیکی کا ونہ اور روکو عن المنکری برائی سے واصبر علی ما اصابک اور صبر کرو اس پر جو پہنچے تم کو ان ذالک بے شک یہ من عزم الامور بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے ولا تسعر اور نہ تم پھیرو خدک اپنا گال للناسی لوگوں کے لیے ولا تمشی فی الارض مرحا اور نہ تم چلو زمین میں اکڑ کر ان اللہ لا یحب بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا کل مختال ہر خود پسند فخور فخر جتانے والے کو وقصد اور درمیانہ روی اختیار کرو فی مشی کا اپنی چال میں وقدت من صوتی کا اور پست رکھو اپنی آواز کو ان انکر بے شک سب سے زیادہ ناپسندیدہ الاسواتی آوازوں میں سے لصوت الحمیر البتہ گدھے کی آواز ہے. بس جی تلاوت سنیں گے یہاں تک.
وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبق نمبر 204 آیت نمبر 12-19 سورۃ لقمان. لیسن نمبر 204 آیت نمبر 12-19 سورۃ لقمان. تفسیر دیکھیں گے آیت نمبر 12 سے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ اور ہم نے عنایت فرمائی لقمان کو حکمت اور فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کرو. کیونکہ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ جو شخص شکر ادا کرتا ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے اپنے ہی نفس کے لیے اپنے ہی بھلے کے لیے. اور اس کے برعکس وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ اور جو کفرانِ نعمت کرتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے اور خود سے تعریف کیا گیا ہے۔ یہاں سے سبق کا بھی آغاز ہے، اور سورت کا نام سورت لقمان کیوں ہے اس بات کا بھی تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور بے شک ہم نے دی۔ دو طرح سے تاکید ہے، لام سے اور قد سے، یعنی بے شک ہم نے ہی دی۔ کس کو دی؟ آتینا لقمانا، لقمان کو۔ لقمان کون تھے؟ اس کے بارے میں بہت ساری متضاد روایات ہیں۔ بعض لوگ ان کو نوبا شہر کا ایک باشندہ قرار دیتے ہیں، کچھ کہیں کہ یہ قوم عاد کے باقی ماندہ لوگوں میں سے تھے جو حضرت ہود علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، عذاب میں سے بچے اور اس کے بعد والے نسلوں میں سے تھے، لیکن بعض نے ان کو ایک آزاد کردہ غلام بھی کہا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے یا خالہ کے بیٹے تھے۔ کچھ بھی تھے، جو چیز ہمیں ان کے بارے میں ملتی ہے، قرآن میں ان کا تذکرہ 25 کے قریب انبیاء کرام کا تذکرہ ہے قرآن میں، لیکن لقمان، جن کے بارے میں زیادہ متفقہ رائے یہ ہیں کہ یہ نبی نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود ان کا تذکرہ آتا ہے۔ کیوں؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، حکمت کی وجہ سے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حکمت کتنی بڑی چیز ہے۔ کچھ چیزیں جس سے ان کی شخصیت کے کچھ پہلو اجاگر ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ کوئی بڑے اعلی گھر کے نہیں تھے، کوئی بادشاہ زادے نہیں تھے، غلام تھے۔ یہ چیز بھی متفقہ طور پہ ملتی ہے کہ حبشی تھے، یعنی سیاہ فام تھے، نجار تھے، یعنی بڑھئی کا کام کرتے تھے۔ حضرت جابر سے جب کسی نے ان کے حالات پوچھے تو فرمایا چھوٹے قد کے تھے، چھوٹی ناک والے تھے، موٹے ہونٹ والے تھے، اور پھٹے ہوئے قدموں والے تھے۔ سوچیے ذرا، آج ایسا کوئی شخص ہمارے سامنے آئے تو ہمیں کیسا لگے گا؟ لیکن کیا چیز ہے جس نے ان کا تذکرہ دنیا کی سب سے خوبصورت کتاب میں پیش کر دیا؟ وہ ان کی حکمت تھی۔ ایک سیاہ رنگ کا حبشی حضرت سعید بن مسیب کے پاس آیا، یہ تابعین میں سے تھے، کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے حاضر ہوا۔ تو وہ تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کر رہا تھا، گھبرا رہا تھا اپنے کالے رنگ کا ہونے پہ۔ تو حضرت سعید نے اس کو کہا کہ تم اپنے کالے ہونے کا غم نہ کرو، کیونکہ 3 کالے لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جو بہت سارے دوسرے لوگوں سے بہتر تھے۔ ایک تو حضرت بلال حبشی، سب جانتے ہیں کہ ان کو کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دینے تک کا شرف ملا۔ دوسرے محجو، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ اور تیسرے حضرت لقمان۔ یہ کون تھے؟ ان کے بارے میں مختلف چیزیں جو جمع ہوتی ہیں وہ کیا ہے کہ عرب لوگ ان کے نام سے بہت معروف تھے۔ اصل میں ان کا تذکرہ بھی خاص مقصد سے آیا، یعنی مکہ کے جو لوگ تھے یہ لقمان کی شخصیت سے بہت اچھی طرح معروف تھے۔ عرب کے جو شعرا تھے، مثلا امراؤ کیس، لبید، آشا، طرفہ وغیرہ، ان کے کلام میں ان کا حصہ ملتا ہے۔ بعض پڑھے لکھے عربوں کے پاس ان کا ایک صحیفہ بھی موجود تھا، صحیفہ لقمان کے نام پر۔ اور روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص جو سب سے پہلے مدینہ سے آیا اور مسلمان ہوا، اس کا نام تھا سوید بن سامت، سین سے، سوید بن سامت۔ حج کے لیے مکہ گیا، وہاں اللہ کے نبی مختلف علاقوں سے آنے والوں کو تبلیغ کر رہے تھے، دعوت دے رہے تھے۔ جب سوید کے پاس آئے اور سوید نے اللہ کے نبی کی تقریر تو بہت ہی متاثر ہوا، کہنے لگا کہ میرے بھی پاس ایک بہت ہی پیاری چیز ہے۔ کہا دکھاؤ کیا ہے؟ تو اس نے آپ کی فرمائش پہ مجلہ لقمان کے نام پر ایک جو بھی وہاں چیز تھی وہ دکھائی۔ آپ نے اس کو پڑھا، پھر فرمایا خوب اچھا ہے، مگر میرے پاس اس سے بھی خوبصورت کلام ہے۔ پھر آپ نے اس کو قرآن کی تلاوت سنائی، اس نے نہ صرف اس کو سن کر اعتراف کیا کہ یہ مجلہ لقمان سے بہتر ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ مدینہ میں جانے کے بعد سب سے پہلے مسلمان ہونے والوں میں سے یہی شخص تھا کہ یہ مسلمان ہوا۔ کہتے ہیں کہ یہ شخص اتنا زیادہ فیمس تھا اپنی بہادری میں، شعر و سخن میں، اتنا زیادہ خوبیوں والا تھا کہ لوگ اس کو کامل کہتے تھے۔ اور اللہ کے نبی کی ملاقات کے بعد جب واپس مدینہ میں آیا تو جنگ بواس جو ہوئی اس میں مارا گیا، اور بعض کہتے ہیں کہ مارے جانے سے پہلے یہ مسلمان ہو گیا تھا۔ تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام کا ایک بڑا خوبصورت مزاج ہے کہ جب لوگ آپ کی مخالفت کریں، جھٹلائیں، تو انہی کی کوٹیشنز پیش کر دیں، انہی کی کتابوں کے حوالے لے آئیں، انہی کی پسندیدہ شخصیات کی باتیں لے آئیں، بجائے اس کے چڑ چڑ. ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ ذرا کسی جگہ اختلاف ہوا تو ہم اس کی بات کو پیش نہیں کرتے. نہیں، حق اچھا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الحکمت الضالۃ المؤمن، حکمت مومن کی گم گشتہ یعنی کھوئی ہوئی میراث ہے، جہاں سے اس کو ملتی ہے وہ اس کو لے لیتا ہے. اب ان کے بارے میں کچھ باتیں جو ان کی شخصیت سے بہت زیادہ میچ کرتی ہیں. حضرت لقمان، بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت داؤد سے پہلے لوگوں کو شرعی مسائل بتایا کرتے تھے، فتوے دیتے تھے، لیکن جب حضرت داؤد نبی بنے تو اس وقت انہوں نے فتوا دینا چھوڑ دیا، کہا کہ اب میری ضرورت نہیں. بعض جگہ آتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے قاضی بھی تھے. حکمت کے بہت سارے اقوال ان سے معروف ہیں. وہب بن منبع کہتے ہیں کہ میں نے حضرت لقمان علیہ السلام کی حکمت کے 10,000 سے زیادہ ابواب یعنی چیپٹرز پڑھے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت لقمان ایک روز ایک بڑی مجلس میں لوگوں کو حکمت کی باتیں سنا رہے تھے. ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا، کیا تم وہی نہیں ہو جو میرے ساتھ فلاں جنگل میں بکریاں چراتے تھے؟ لقمان نے فرمایا کہ ہاں میں ہوں. کہنے لگا، اچھا تم وہ سیاہ حبشی ہو؟ کہاں ہوں، میں وہی ہوں. تو وہ شخص کہنے لگا، پھر آپ کو یہ مقام کیسے حاصل ہو گیا کہ خلق خدا آپ کی تعظیم کرتی ہے، لوگ آپ کے درس میں شوق سے آتے ہیں، آپ کے کلمات سننے کے لیے دور دور سے آتے ہیں؟ تو حضرت لقمان نے کہا، اس کے دو سبب ہیں. نمبر ایک، میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں، اور دوسری بات، فضول باتوں سے رکتا ہوں. ایک بات میں آتا ہے کہ آپ نے کہا، چند کام ایسے ہیں جنہوں نے مجھے اس درجے پر پہنچا دیا، اگر تم وہ اختیار کر لو تو تمہیں بھی یہی درجہ اور مقام حاصل ہوگا. اور وہ 9 کام ہیں. کون کون سے؟ اپنی نگاہوں کو پست رکھو، یعنی ایسے ہی دیدے پھاڑ پھاڑ کے دوسروں کو نہیں دیکھو. زبان کو بند رکھو، یعنی کم بولو. حلال روزی پر قناعت کرو. اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. بات میں سچائی پر قائم رہو. عہد کو پورا کرو. مہمان کی عزت کرو. پڑوسی کی حفاظت کرو. اور فضول کام اور کلام کو چھوڑ دو. کہ اگر تم نے ان باتوں پہ عمل کر لیا تو تم بھی میرے ہی جیسے بن جاؤ گے. اب دیکھیے کہ جس کو بھی اللہ نے عزت دی نا، اس کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی ضرور تھی. جب تک اخلاقی خوبیاں نہیں ہوتی، اللہ تعالی کی طرف سے اگر قیمت ملے بھی تو انسان اس کو سہار نہیں سکتا، برداشت نہیں کرتا. تو کریکٹر بلڈنگ بہت ہی اہم ہوتی ہے. ایک اور روایت ابو داؤد رحمہ اللہ ان کے بارے میں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ لوگوں، لقمان کوئی بہت بڑے گھر سے نہیں تھے، کوئی بہت دولت والے خوبصورت نہیں تھے، لیکن ان کے اندر کچھ باتیں ایسی تھیں جنہوں نے ان کو ایک اعلیٰ مقام دیا. وہ باتیں کون سی تھی؟ نمبر ایک، خوش اخلاق تھے، خاموش رہا کرتے تھے، گہری نظر والے تھے، لغویات یعنی بیکار چیزوں سے دور رہتے تھے، بہت زیادہ ہنستے نہیں تھے. ان کی اولاد فوت ہوئی تو یہ روئے نہیں. جو کلام کرتے وہ حکمت سے بھرا ہوا ہوتا. یہ دن کو سونے والے نہ تھے. لوگوں کے سامنے تھوکتے نہیں تھے، اور پیشاب اور پاخانہ نہیں کرتے تھے لوگوں کے سامنے، اور نہ نہاتے تھے. بادشاہوں اور امیروں کے در پہ اگر کبھی جاتے بھی تو غور و فکر کے لیے جاتے. تو لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بھی ایسے ہی اوصاف دے. کہ یہ تو لقمان کے چند اوصاف ہیں، ہمارے پاس تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی صورت میں بہترین ہستی موجود ہے کہ جس کی تقلید کی جا سکتی ہے. اور کان خلقہ القرآن، کہ اللہ کے نبی کے اخلاق جو تھے وہ تو قرآن کے مطابق تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حکمت کیا ہوتی ہے؟ اگلے ہی لفظ کو دیکھ لیں تو حکمت کیا تھی؟ انشکر للہ، اللہ کا شکر ادا کرو. حکمت کا پھل شکر ہے. حکمت کا لفظ قرآن پاک میں جو مختلف معنوں میں استعمال ہوا، اس میں سے ایک ہے علم. حکمت علم ہے. دوسرا عقل. تیسرا حلم، تحمل، بردباری. پھر چوتھا معنی استعمال ہوا ہے نبوت کا، اور پانچواں ہے اصابت رائے، یعنی مضبوط رائے کا ہونا، یعنی کہ جس نے جو کہا اس کی بات کو ہاں کہہ دیا۔ یہ بھی بندے کے اندر ایک بہت بڑی کمی ہوتی ہے، اس کی اپنی کوئی رائے نہیں ہوتی، یا اپنی رائے بن گئی دوسروں کی رائے سنتے ہی بدل گئی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ابو حیان کہتے ہیں حکمت سے مراد وہ کلام ہے جس سے لوگ نصیحت حاصل کریں اور ان کے دلوں میں اثر ہو، اور جس کو لوگ محفوظ کر کے دوسروں تک پہنچائیں۔ صرف اپنے لیے پوچھیں کہ میں جو باتیں کرتی رہتی ہوں سارا دن، لوگ اس کو محفوظ کر کے آگے پہنچانے کی کوشش کرتے ہوں گے؟ بچوں سے جو بولتے ہیں، گھر والوں سے جو بولتے ہیں۔ دیکھیے یہ حکمت ہے جو بندے کو حکیم بناتی ہے۔ ہم دوسرے پارے میں تفصیل سے بات کر چکے کہ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ ہم سب کو بھی اب 21 پارے پہ پہنچنے کے ساتھ ساتھ علم کے ساتھ ساتھ حکمت کی دعا کرنی ہے، اور حکمت کا ایک بہت عملی ثبوت یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے بارے میں درست فیصلے کرتا ہے، وہ اپنے نفع اور نقصان کو خوب اچھی طرح پہچاننے لگتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں اس کی مجھے کتنی ضرورت ہے، اور جو کام میں چھوڑ رہا ہوں اس کے چھوڑنے کا مجھے کتنا زیادہ نقصان ہوگا۔ اسی طرح ابن عباس کیا کہتے ہیں حکمت کے بارے میں؟ فرماتے ہیں کہ حکمت سے مراد عقل اور فہم اور ذہانت ہے، انٹیلیجنسی۔ بعض قرآن بھی برا پڑھ جاتے ہیں لیکن ذہین نہیں ہوتے، بعض فہم نہیں ہوتا، بعض کا ذہن اتنا کام نہیں کرتا، ڈیسائسو نہیں ہوتے، فیصلے نہیں کر پاتے۔ اسی طرح ایک قول کے مطابق علم کے مطابق عمل نہ حکمت ہے۔ لکھیے ذرا، 20 پاروں کا علم مل چکا، کیا اس پہ عمل کر کے حکمت پالی میں نے؟ ساری باتوں میں ایسے لگتا ہے کہ اگر علم کیک ہے تو حکمت اس کی ڈریسنگ ہے، اس کا حسن ہے۔ کھانا پکاتے ہیں پک گیا، لیکن آخر میں جو اس پہ خوبصورتی کے لیے مرچ مسالہ دھنیا مرچ ڈالتے ہیں، یہ حکمت ہے۔ آپ کا علم، آپ کا سیکھا ہوا معاملہ آپ کے اندر ہے، لوگوں کو جو چیز آپ کی طرف مائل کرے گی وہ آپ کی حکمت ہے۔ پہننا اوڑھنا، چلنا پھرنا، بات کرنا، ہل ہل کے بات کریں، آنکھیں مٹکا مٹکا کے بات کریں، ماتھے پہ تیوریاں ڈال کے بات کریں، کسی کو آپ کا علم نہیں دکھے گا۔ اور یہاں علم کا ایک بنیادی اثر جو بندے کی زندگی میں آتا ہے وہ کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کا شکر گزار ہو جاتا ہے۔ انشکر للہ، تاکید ہے شکر کرو اللہ کا، کیونکہ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ۔ یہ قرآن کی وہ آیت ہے کہ جہاں ایک ہی آیت میں شکر کا لفظ 3 استعمال ہوا ہے۔ اشکر فعل امر ہے، یشکر فعل مدارے ہے، پھر دوبارہ یشکر وہی لفظ آتا ہے۔ یعنی جو بندہ شکر نہیں کرے گا وہ ضرور ہی شرک کرے گا، کیونکہ شکر کے اپوزٹ یہاں کہا ومن کفرا۔ شکر کیا ہے؟ کہ بندہ اللہ کو ایک مانے، شکر گزار ہو جائے۔ ایک بندہ جب اللہ کی بات کو سن کر اللہ کا حق دینے کی کوشش کرتا ہے تو وہ شکر گزار بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ کو مانو، ایک مانو، اسی کی مانو، اس کے بغیر کوئی بات نہ مانو، اسی کے حکم کو فائنل اتھارٹی سمجھو۔ تو ایسی کیفیت ایک مومن کی ہوتی ہے۔ نعمت دینے والے کو پہچاننا، اس کا حق دینا، یہ ہے شکر۔ صاحب حکمت ہونے کا پہلا اظہار کیا ہوگا؟ کہ آپ کتنی شکر گزار بنتی ہیں، پہلے اللہ کے معاملے میں، پھر اپنے ماں باپ کے معاملے میں، اور پھر ہر نعمت کے معاملے میں۔ اس قرآن کو پانے کے بعد آپ اپنے آپ کو کتنا خوش قسمت محسوس کرتے ہیں۔ شکر مثبت سوچ کا نام ہے، پازیٹو ایٹیچیوڈ ہے۔ جو ملا اس پر راضی، جو نہیں ملا اس پر اس سے بھی زیادہ راضی۔ یہ جملہ لکھ لیں، جو ملا اس پہ خوش، جو نہیں ملا اس پہ اس سے بھی زیادہ خوش۔ کیوں؟ کہ میرے رب نے مجھے اس کے لیے چوز کیا کہ مجھے نہ دے، اس کا مطلب میں اپنے رب کی نظروں میں ہوں۔ ہم اپنے آپ سے پوچھیں، کیا میں نعمتوں کا چرچا زیادہ کرتی ہوں یا شکایت زیادہ کرتی ہوں؟ کیا رضیت باللہ ربم و بالاسلام دینم و بمحمد النبی صرف زبان سے پڑھتی ہوں، یا دل کی کیفیت ہے؟ کیا دل شکر کے جذبات سے پک کر رس بھرے پھل کی طرح نچڑ رہا ہے؟ اور شکر والا دل پرسکون دل ہوتا ہے، حالات کیسے بھی ہوں وہ بندہ ڈھہتا نہیں ہے، وہ ٹوٹتا نہیں، وہ پھوٹتا نہیں، وہ لوگوں سے سستی ہمدردیاں نہیں لیتا۔ شکر والے کے پاس انا ہوتی ہے، خودی ہوتی ہے، وہ اپنے غموں کا دوسروں سے چرچا کر کے خود کو دوسروں کی نظروں میں ہلکا نہیں کرتا۔ شکر تو پانے کا احساس ہے، یہ ہے، یہ گریٹیچیوڈ ہے یہ۔ اور جو لوگ ہر وقت احساس محرومی کا شکار رہے، کچھ عورتیں پہلے خود نہ شکری ہوتی ہیں، پھر بچوں کو نہ شکرا بناتی ہیں، پہلے ان کو اپنا شوہر پسند نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ ان کے بچوں کو اپنا باپ پسند نہیں آتا، اور ایسی عورتیں اپنے پاؤں پہ خود کو ہاڑی مارتی ہیں، کیونکہ اللہ فرما رہے وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ۔ اپنی زندگی پہ ایک نظر ڈالیں، ایک عامیانہ سی نظر، سطحی سی نظر، کئی شکوے ہیں، کئی کمی ہیں، کئی افسوس ہیں، کئی گلے ہیں، کئی گزاری ہیں۔ اب آپ اس کے بعد ایک اور دوسری نظر ڈالیں، صرف اپنا پوائنٹ آف ویو چینج کرتے ہوئے آپ کو وہ ہر چیز اچھی لگے گی۔ شکر کا جذبہ تو کیا ہے کہ غموں، دکھوں، بیماریوں، تکلیفوں میں بھی خیر ملے۔ آپ اس وقت تک شکر گزار ہوتے ہی نہیں ہیں جب تک آنے والی مصیبت آپ کو رحمت نہ لگنے لگے، ضرور اس میں کوئی خیر ہوگی۔ یہ زلزلہ کیوں آیا؟ تاکہ میری شخصیت کے اندر چھپے ہوئے ڈائمنڈز باہر آئیں، معدنیات باہر آئیں، یہ مائنز باہر نکلیں، پھر بندہ اللہ کے پاس آتا ہے۔ اب شکر کرنے والا جو ہوتا ہے نا، وہ اللہ کو با انصاف سمجھتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اللہ نے میرے ساتھ ظلم کیا، اللہ کو تو پتہ ہی نہیں تھا مجھے یہ دے دیا، میں کرتی تھی یہ ڈیزرو، اللہ نے مجھے نہیں دیا۔ بس آپ دیکھیے کہ ایک بندہ، اس کا جاب نہیں ہے، تو جاب نہیں ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کے پاس فراغت تو ہے نا۔ ہمارے عموماً وہ مرد جو بیکار ہوتے ہیں وہ غمزدہ ہو جاتے ہیں، ڈپریسو، ہر وقت دکھی دکھی دکھی۔ کبھی سوچا کہ آپ کو یہ فراغت کیوں ملی؟ کیونکہ آج سے سال دو چار سال پہلے آپ یہ کہتے تھے، ہائے کاروبار بہت بھاری ہے، بہت کام ہے، مجھے وقت نہیں ملتا، میں بھی کچھ سیکھوں، میں بھی کچھ پڑھوں، میں بھی کچھ ذرا رشتے داروں کی خدمت کروں، دس اینڈ دیٹ۔ آپ کو اللہ نے فراغت دے دی۔ کتنا بدقسمت ہے انسان کے جس کو اللہ اس کی من پسند چیز دے بھی پھر بھی وہ اسی غم میں رہے۔ عورت ہے، بچہ تھا، بہت کام تھے اس کے ساتھ، اللہ نے لے لیا تو فراغت نہیں دی، ساتھ ہی ہاتھ خالی نہیں ہو گئے۔ ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے۔ شکر اعتراف نعمت کا نام ہے، ہونے کا احساس، اللہ نے دی نعمت، دینے والے یعنی مونم کی نعمتوں کا اعتراف شکر ہے۔ نہ صرف یہ کہ اعتراف، بلکہ دوسرے درجے پہ شکر اظہار نعمت مانگتا ہے۔ اظہار کے بغیر شکر ادا نہیں ہو سکتا، اور اظہار کے تین درجے ہوتے ہیں، شکر بالقلب، دل احساس نعمت میں، جس کو کہتے ہیں نا کہ معجزن ہو، دل کے اندر ایک جنت بسی ہو، نعمتوں کو گننا شروع کر دے تو وقت نہیں رہے گا شکوے کرنے کا، دل میں نعمتوں کا احساس۔ پھر شکر باللسان، زبان سے اظہار کریں، جس زبان سے شکر کے کلمات نکلیں گے وہاں سے شکوے نہیں نکلیں گے۔ فم ابھی نعمت ربی کا فحدث، اکیلے میں بھی، دوسروں میں بھی، ہر لمحے اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر۔ اور پھر اس کے بعد آخری درجہ ہے شکر کا، شکر بالجوارح، اعضاء کے ساتھ، آرگنز کے ساتھ، لمبس کے ساتھ شکر۔ جو اللہ کہے وہ کرتے جاؤ، آنکھوں سے وہ دیکھو جو اللہ دکھائے، کانوں سے، زبان سے، دل سے، جسم کے ہر اس سے وہ کرو کراؤ جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارے دل میں کسی کے لیے کچھ ہو اور ہماری زبان پہ کچھ اور آئے۔ بات کہتے ہوئے زبان لڑکتی ہے، رک رک کے پاز دینے پڑتے ہیں کسی سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے۔ اور آپ کے لیے دل میں کسی کے لیے کچھ ہے، آپ کچھ نہ کریں، آپ کی آنکھوں کی بے چینی اگلے کو بتا دیتی ہیں کہ آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ محبت، نفرت، حسد، رقابت، ہر چیز دل سے اٹھتی ہے، پھر زبان اور عمل میں آ جاتی ہے۔ ہاں، دل میں رکھنے سے منع کیا، زبان پہ لاؤ، عمل سے دکھاؤ، کیونکہ انسان غیب نہیں جانتا۔ اور جو خوشی زیادہ دیر میں رہ جاتی ہے نا تو بندہ اس کو سہار نہیں پاتا. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے حکموں کے لیے تیار ہو جاؤ. کسی نے کہا کہ شکر حکمت کے لیے ہے. انشکر للہ علی ما اعطاک من الحکمت, اس بات پہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے آپ کو حکمت عطا کی. حضرت ابراہیم کی خوبی اللہ تعالیٰ نے بیان کی, شاکر لانعمہ, غالباً سورہ نحل یا سورہ ہجر کی آیت ہے. شکر گزار تھا اللہ کی دیوی نعمتوں پہ. بنی اسرائیل میں حضرت نوح کے بارے میں آتا ہے, انہ کان عبدا شکورا, وہ اللہ کا بڑا شکر گزار بندہ تھا. اپنے نام کے ساتھ لکھیں ذرا فرشتوں میں میرے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہوگا. پھر آپ دیکھیے کہ یہاں لفظ شکر ہے, جس کے ساتھ ہی ہم لفظ اکثر حمد بولتے ہیں نا, الحمدللہ, کیونکہ حمد کا بھی ایک معنی شکر ہی ہوتا ہے. تھوڑا سا فرق ہے. کیا حمد کو بھی شکر کہتے ہیں, مگر فرق ہے کہ حمد صرف زبان سے ہوتی ہے. جیسے بادشاہوں کے قصیدے گاتے ہیں لوگ, انعام لینے کے لیے باتیں کرتے ہیں, چاپلوسی بھی ہوتی ہے اور اچھی بھی ہو سکتی ہے, جیسے کہ اللہ کے لیے انسان کرے. لیکن شکر میں دل اور زبان اور جوارح بھی شامل ہو جاتے ہیں. اسی طرح ایک تیسرا لفظ ہوتا ہے مدح, یہ عام لوگوں کی ہوتی ہے. ملے گا کیا, شکر سے ملتا کیا؟ میں سوچتی ہوں کہ اگر صرف ہم لوگوں کو شکر کے فوائد پتہ چل جائیں, ہم سب کچھ چھوڑ کر صرف اور صرف شکر پہ آ جائیں اور اس کو اتنا زیادہ باندھ کے اپنے ساتھ رکھ لیں کہ کبھی چھوڑے نہ. پہلی چیز شکر سے ملتی ہے دوام, بقا, نعمتوں کی بقا, نعمت باقی رہتی ہے. سورت ابراہیم میں ہم پڑھ چکے, وَإِسْتَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اور جب تمہارے رب نے پکارا کہ تم شکر کرو تو میں تمہیں نعمت زیادہ دوں گا. اسی طرح اللہ کے نبی کے ایک روایت کا خلاصہ ہے کہ نعمتوں کی حفاظت کرو شکر کے ذریعے. عربی کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ ان شکر قید موجود, یعنی شکر کے ذریعے جو موجود چیز ہے نا اس کو قید کر لو. وسید المفقود, اور جو نہیں ہے اس کا شکار کر لو. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ شکر کرو, دار الخلود کی طرف پہنچو گے. تو شکر میں دوام بھی ہے, بقا بھی ہے, اور اسی طرح دوسرے درجے پہ شکر سے نعمت میں بڑھوتری بھی ہوتی ہے. لَأَزِيدَنَّكُمْ میں اس کا اشارہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ شکر کرنے سے نعمت محفوظ ہو جاتی ہے. سٹیمپ لگ گئی نا, اب اس خط میں کوئی جا نہیں سکتا, اندر کوئی باہر نہیں آ سکتا. اسی طرح بندہ شکر ادا کرے اللہ کا. کریں کیسے؟ باتیں تو بڑی خوبصورت کرتے ہیں, عملی زندگی میں شکر کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر نعمت کی ایک لسٹ بنائیں, آپ ایک کالم بنائیں, اوپر لکھیں نعمت, کیا ہے نعمت, نیچے لکھیں گے اپنی زندگی کی نعمتیں, اس کے آگے دوسرا کالم بنا لیں استعمال. سب سے بڑی نعمت کیا ہے ہمارے پاس؟ سارے بول دیں زندگی. وقت نعمت ہے, زندگی کا استعمال کیا ہے اس پہ غور کر لیں. علم ملا, اس کا استعمال کیا, یہ موقع ہے نا, زندگی کو بہترین استعمال کریں. علم ہے, ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں, بہترین طریقے سے سیکھیں. دیکھیں گھر بنتا نا, اس کی بنیادوں میں نقص رہ جائے, سارا گھر اوپر بن جائے, آپ دوبارہ وہ ٹھیک نہیں کر سکتے, یا تو سارا گھر گرائیں گے. اس وقت آپ کی بنیادیں پڑ رہی ہیں, آپ کے اندر علم اور حکمت کب آئے گا, بنیاد مضبوط ہوگی. یہاں اگر آپ کی کمی رہ گئی نا, تو پھر یا تو آپ کو نئے سرے سے سارے مرحلے طے کرنے چاہیے, یا پھر اس کے ساتھ اپنا دن رات لگانا پڑے گا. اس علم میں جھول رہ گیا نا تو کمی رہ جائے گی. تیسری نعمت ہے وقت. 24 گھنٹے سب کے ہی پاس ہے, کیسے استعمال کرنا ہے, صرف گزارنا نہیں استعمال کرنا. مومن وقت کاٹتا نہیں ہے, گزارتا ہے. اگر زیادہ اچھا کر سکتے ہیں نا تو کم اچھا کیا تو نہ شکری کی. زیادہ کام کر سکتے ہیں نا دین کا تو کم کیا تو نہ شکری کی. پھر شوہر, بچے، گھر، ہر ایک نعمت کو لکھتے جائیں، آپ دیکھیں گے کہ جس بندے کے دل میں شکر ہوگا وہ ہر عمل میں وقت کو، نعمتوں کو صحیح استعمال کرے گا. آپ دیکھیں کہ جس شخص کی نظریں پھولوں پہ لگی ہوتی ہیں نا، وہ کانٹوں کو پھر اہمیت نہیں دیتا، وہ کہتا ہے میں نے توڑنا ہے. کوئی بات نہیں، کانٹا چبا، ایک قطرہ ہی خون نکلے گا نا، پھول تو میرے ہاتھ میں آ جائے گا. اور جو نظر کانٹوں پہ رکھتا ہے اس کو پھولوں کا حسن بھی اچھا نہیں لگتا. اللہ کے راستے ایسے ہی ہوتے ہیں. کچھ لوگ پھولوں کو دیکھتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کتنی تھکن ہوگی اس کام میں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کام کرنے کے بعد جو سینس آف اچیومنٹ ملے گا وہ کتنا پیارا ہے. سو تو جانا ہی ہے نا رات کو بستر میں، سارا دن ڈھیلا ڈھالا دن گزار کے اپنے کو سہلاتے گزاروں گی، سونا پھر بستر پہ ہے اور گلٹ رہے گا. بس وہ وقت گزرنے کی دیر ہوتی ہے جس میں ہم کام کا موقع مس کرتے ہیں، گلٹ شروع ہو جاتا ہے. ہم کوئی بھی کام چھوڑتے ہیں، ہم کہتے ہیں چلو اچھا آج یہ کام نہیں کرتے، ہم کچھ اور کرتے ہیں، عیش کرتے ہیں، سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں. کچھ بھی مثال لے لیں، کسی بھی کام کو، گھر کا ہی کام نہ کریں ہم، مثلاً بستر پہ آرام کریں، چلو آج ذرا مووی دیکھتے ہیں. بس جتنی دیر وہ کر رہے ہیں، جو ہی اس کا وقت ختم، گلٹ شروع. کیا ملا مووی سے، 3 گھنٹے لگا دیے، دیکھو سارا گھر گندا پڑا ہے، کھانا نہیں پکا، فوراً گلٹ شروع ہوگا. اور وہ گلٹ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ پھر جسم بھی ٹوٹے گا. پھر آپ کہتے ہیں نہیں اب تو بیمار بھی لگ رہی ہوں، شوہر آئے کہیں گے بیمار تھی اس لیے صفائی نہیں کی، لیکن آپ کا دل آپ کو بتائے گا کہ آپ نے کام کو وقت پہ نہ کر کے اپنے اوپر نحوست تاری کی. لہذا شکر مانگنا ہے پہلا سبق قرآن کا، الحمدللہ رب العالمین. لیکن رب ہی شکوا کرتا ہے کہ قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں بڑے ہی تھوڑے ہیں شکر والے. آگے آئے گی یہ آیت انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اپنے آپ کو آرگنائز کریں، کم میں سے زیادہ لیں. ہم بڑی کے شوق میں چھوٹی کو بھی انجوائے نہیں کرتے، بڑی بڑی نعمتیں مانگتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی کو انجوائے نہیں کرتے. اگر آپ صرف 5 چیزیں ہر دن اپنی جمع کریں، شام کو پوچھیں اپنے آپ سے آج کن 5 چیزوں پر شکر کروں، پھر آپ دیکھیں گے آپ ایک ایک نعمت کو محسوس کریں گے اور وہ نعمت آپ کو اپنے بہت قریب لگے گی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی. اور یہاں چونکہ حکمت کے تناظر میں بات ہو رہی ہے، ساری دنیا کی چیزیں ایک طرف کر دیں اور جو قرآن آپ کو حکمت دے گا وہ آپ کو کہیں سے نہیں ملے گی. آج کے دور کا ایک بہت بڑا مغالطہ ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہے دینی کام کرنے والوں کو بھی، کہ وہ اچھے کاموں کو دین کا کام سمجھنے لگتے ہیں. حالانکہ اس پہ ہم بات کر چکے ہیں سبیل الخدا میں، تو ہم نے ڈیٹیل سے بات کی تھی لیس البران تولو وجوہکم میں، دوسرے پارے کی آیت میں، کہ اچھا کام ضروری نہیں کہ نیکی کا ہو، اور ہر نیکی دیکھنے میں اچھی بھی نہیں لگ رہی ہوتی. بہرحال میں نے دیکھا ایک انسان جس کو خود ابھی قرآن کی تعلیم کی ضرورت ہے، اس کو علمی بھی ضرورت ہے، تجوید میں بھی ضرورت ہے، اس کو صحیح قرآن پڑھنا نہیں آتا، وہ خود قرآن کے وہ 5 حقوق ہی نہیں پورے کر پا رہا، لیکن اس کو چھوڑ کے بندہ سوشل ورک کرنے پہ چل پڑتا ہے. یہ ظلم ہے. اگر مجھے خود سیکھنے کی بھی ضرورت ہے نا، تو اگر میں آپ کو سکھانے بیٹھ جاؤں گی نا، تو یہ ظلم ہے. یاد رکھیے، جب دین کے نام پہ اس طرح کی شخصیات وجود میں آتی ہیں نا، جو سوچتے ہیں کہ نہیں ہم دین کا ہی کام کر رہے ہیں، نہ صحیح پڑھنا آتا ہے، نہ فہم کلیئر ہے، اور لوگوں کو مغالطے ڈالیں گے، وہ ظلم کر رہے ہیں اپنے اوپر. کوئی کلاس میں آتا ہے، نہیں آیا، بعد میں میں نے پوچھا آپ کہاں تھی، خود ہی ملاقات ہوگی اللہ کے حکم سے، تو کہنے لگی کہ وہ جو جاپان میں زلزلہ آیا ہوا ہم اس کے لیے کچھ کام کر رہے تھے. مجھے ایسے لگا کہ وہی مثال کہ جیسے کہ کوئی گڑھا جو کھدا ہوا اس کو بند کرنے کے بجائے اس کے نیچے ایک ہاسپٹل بنا دے، کہ جو اس گڑھے سے گریں گے فوراً ان کو پکڑ کے ان کی ہڈیاں جائیں گے، ایک ایمبولینس کھڑا کر دے. عقل مند ہے. آج کے دور میں دین بھی اس طرح سے ہو رہا ہے. ہم وہ سبب نہیں ڈھونڈتے کہ زلزلے کیوں آ رہے ہیں، اور حال حلیہ سب دکھاتا ہے کہ صرف تجوید، گرامر، اور ابھی اردو، انگلش اور عربی کو ہی نہیں سمجھا، ابھی عملی بھی بڑی کمی ہے. کسی طرح سے نہیں لگ رہا کہ اس شخص کے اوپر اسلام کا رنگ چڑھا. دل میں تو ہوگا انشاءاللہ، میں کسی کی بات نہیں کر رہی، لیکن میں سوچ میں مبتلا ہو گئی کہ ہم اپنا آپ چھوڑ کر دوسروں کو فائدہ دینے لگیں گے، کبھی فائدہ نہیں ہوگا. آج یہی دھوم دھڑکے کا دین ہے. کوئی سوشل ورک کے نام پہ، کوئی لوگوں کو کرائسس سے نکالنے کے لیے، کوئی فنڈ ریزنگ کر رہا ہے، کوئی بڑی بڑی عمارتیں بنا رہا ہے، لیکن ابھی خود قرآن نہیں آتا. آج کل تو میری زبان پہ بس دو ہی جملے ہیں کہ جس کو ملوں سے صرف ایک لفظ پوچھوں، قرآن سمجھ آتا ہے؟ نہیں آتا نا. تو بس پھر آپ ابھی ہینڈی کیپڈ ہیں، ابھی ساری چیزوں سے پیچھے ہوں، چھٹی لیں. ابھی آپ پلٹیں اور آپ سب کام کرنے والوں کو کہہ دیں کہ سوری، ابھی مجھے ضرورت ہے. جو بندہ آگ میں گرا اور جس کے اپنے دامن کو آگ لگی ہے، وہ دوسرے کو بچائے گا؟ آج ہم مسلمانوں کا یہی حال ہے، حکمت کی کمی ہے. تو لہذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر کرے گا اس کو اپنا ہی اس کا فائدہ ہوگا. اور یقین کریں، سب سے بڑا فائدہ شکر کا کیا ہے؟ کہ بندہ جب خدا کے سپرد کر دیتا ہے نا، اپنے آپ کو حوالگی آتی ہے، تو وہ کئی غموں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اور اللہ اس کو بچا بھی لیتا ہے دکھوں سے، بیماریوں سے، تکلیفوں سے. ہم جب اللہ کی طرف سیدھے راستے سے نہیں آتے نا، تو پھر اللہ ہمارے خوب بلکس نکالتا ہے، پھر ہم چیختے ہیں. کسی نے کہا کہ میرے سر میں بڑا درد ہے، کسی نے کہا میری کمر میں بڑا درد ہے، کوئی کہتا ہے میں 2000 کا گدا خرید کے لایا ہوں، کوئی کہتا ہے میں 1200 کا پلو لایا ہوں، کوئی کہتا ہے رات نیند نہیں آتی. میں سوچ میں پڑ جاتی ہوں کہ آخر یہ سب کیا ہے. پھر سمجھ میں آتی ہے کہ میں یشکر فإنما یشکر لنفسی، اللہ کی اس کتاب کو سمجھ کر اور اپنے اندر دین کی روح پیدا کرنے کے بعد آپ اپنے آپ کو کتنی بیماریوں سے بچائے ہوئے ہیں، کتنے ڈاکٹروں کے چکروں سے بچے ہوئے آپ اس قرآن کے لیے آنے کے چکر میں. کسی نے کہا کہ مجھے لڑکی چاہیے بیٹے کے لیے، پھر فلاں نے دکھائی کہ یہ لڑکیاں کئی سال سے مسجدوں میں آ رہی ہیں، اور کہتی میں خود بھی دیکھتی ہوں، لیکن جب ان میں سے کسی ایک سے بات کی یا اس کے حال ولیے کو دیکھا، تو کہہ رہی کہ میرے بیٹے نے کہا کہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ وہ چیز نہیں ہے جو میں سوچ رہا ہوں. مجھے تو ٹالرنٹ والی لڑکی چاہیے، جو صبر والی ہو، جو برداشت والی ہو، جس کو دیکھ کے لگے کہ واقعی اس کو اللہ کے دین سے اور علم سے محبت ہے. ایسے جملے آپ بھی بہت سنتے ہوں گے، میں کوئی کسی ایک کی بات نہیں کرتی، لیکن میں لوگوں کے بیچ میں رہتی ہوں نا، تو یہ جملے مجھے سننے پڑتے ہیں، اور میں خود بڑا سیکھتی ہوں اس سے کہ 8-10 سال سے بندہ قرآن کے ساتھ لگا اور نہ، اور وہ میں نہیں کہہ رہی، وہ کہہ رہا ہے کوئی اور بندہ کہ کوئی چینج نہیں ہمیں دکھتی. یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ کپڑے کو سرخ رنگ میں رکھے اور کوئی رنگ ہی نہ بدلے؟ از اٹ پاسبل؟ چھیٹا پڑ جاتا ہے نا سوکھے رنگ کا، تو سفید پہ دھبے آنے لگتے ہیں، لیکن جب تک پورا نہیں ڈبوئیں گے وہ رنگ گلابی نہیں ہوگا. تو میں یشکر فإنما یشکر لنفسی، اس کو پڑھتے ہوئے اتنا سکون مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے مطمئن کر دیا کہ جس طرح سے بس جو بھی انسان کرے گا اس کا فائدہ اسی کو ہوگا. حضرت ابن عمر سے ایک روایت ہے، اللہ کے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لقمان نبی نہیں تھے، بلکہ وہ غور و فکر کے خوگر، یعنی پسند کرتے تھے غور و فکر کو، اور دولت یقین سے مالا مال بندے تھے. انہیں اللہ تعالیٰ سے محبت تھی، اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتے، اور انہیں حکمت کی نعمت عطا فرمائی، اور فرمایا اگر تم پسند کرو تو تمہیں خلیفہ بنا دیا جائے تاکہ تم عدل و انصاف قائم کرو. انہوں نے عرض کی، اے میرے پروردگار، اگر تو آپ مجھے اختیار دیتے ہیں تو میں عافیت کو قبول کروں اور اس آزمائش سے بچوں گا، اور اگر منصب خلافت سنبھالنے کے متعلق قطعی حکم ہے تو میں دل و جان سے حاضر ہوں، کیونکہ مجھے تیرے کرم پر بھروسہ ہے کہ تجھے غلطی سے بچا لے گا. بات واضح؟ یعنی انہوں نے حکمت کا راستہ پسند کر لیا اور امامت کی ذمہ داریوں سے خود کو معزول سمجھا کہ مجھے نہیں بڑا بننا، اس میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں، آزمائشیں بھی آتی ہیں، پھر اگر اللہ کسی پہ ڈال دے تو پھر اللہ اس کی مدد بھی کرتا ہے جب وہ اللہ سے مدد مانگتا ہے. آگے کچھ باتیں حضرت لقمان کی حکمتوں والی باتیں ہیں، جس سے اظہار ہوتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے لقمان کو حکمت دی تھی. اس کو شروع کرنے سے پہلے آیت کے آخری حصے پہ ہلکی سی توجہ دلاؤں گی کہ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ تعالیٰ بے نیاز اور تعریف کیا گیا. اس کو بالکل ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اس کی تعریف کرے. کوئی کفر کرتا ہے اللہ کا کوئی نقصان نہیں، کوئی شکر کرتا ہے اللہ کو فائدہ نہیں. اس پہ ایک حدیث قدسی بھی ہے جس کا خلاصہ کیا ہے کہ اگر ساری دنیا کے انسان اللہ کو ایک ماننے لگ جائیں، اس کی عبادت کریں، تو اللہ کی بادشاہت میں ذرا برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا. کوئی ووٹوں سے تھوڑی ہے اللہ کی کرسی. اور اس کا اپوزٹ بھی ہے، اگر سارے جنوں اگلے پچھلے اللہ کی نافرمانی کر لیں تو اللہ کی سلطنت اس کے غلبے میں ہلکا سا بھی اس سے فرق نہیں پڑے گا. اب یہاں سے آیت نمبر 13 شروع ہوتی ہے اور 19 تک ایک خطبہ ہے، ایک نصیحت ہے. ہر بات میں بہت کچھ سیکھنے کو، باریک باتوں کو بعد میں کریں گے. آپ بس اس کو یہ سمجھ لیں کہ ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں، کون سی چیز پہلے کون سی بات، یہ یہاں آپ کو دکھے گا. اگر بیچ میں بہت لمبی بات ہو جاتی ہے تو بعض دفعہ پھر وہ ذہن کے اندر جو ایک نقشہ بنتا ہے وہ نہیں ہے. تو لہٰذا میں ہلکی ہلکی وضاحت کے ساتھ آیت نمبر 13 سے 19 تک کی باتیں سامنے رکھتی ہوں. آپ نے ان کو اس طرح سے سننا ہے کہ بچوں کو سب سے پہلے کس بات سے روکیں، کس بات کا حکم دیں، اور پہلے کیا اور بعد میں کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ، اور جب کہا لقمان نے، کس کو کہا؟ لِابْنِهِ، اپنے بیٹے کو. لفظ ابن بڑا خوبصورت ہے، لِابْنِهِ. بعض کہتے ہیں کہ اس بیٹے کا نام انم تھا، الف نون عین میم، انم، یا اشکر نام تھا ان کے بیٹے کا. اور ابن کا لفظ جہاں او میرے چھوٹے بیٹے، او میرے پیارے بیٹے کے معنوں میں آتا ہے، جیسے کسی کو آپ بڑے پیار سے بلائیں تو جو انداز ہوتا ہے. انہوں نے اپنے بیٹے سے بات کی. اس سے پہلی بات تو یہ پتہ چلتی کہ ماں باپ کو خود براہ راست اپنے بچوں کی اصلاح کرنی چاہیے. بس ماں باپ خود نہیں کہتے، خود تو بڑے اچھے بنے رہتے ہیں اور آنٹیوں اور انکلوں کی ذمہ داری لگاتے ہیں کہ آپ اس کو سمجھائیں. نہیں سمجھیں گے، وہ آپ کی بات سننا چاہتے ہیں. آپ ان کو خود سمجھائیں، آپ ان کی بات لیں. تو لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، وَهُوَ يَعِظُهُ، جبکہ وہ اس کو نصیحت کر رہا تھا. یعظو کا لفظ واز سے ہے، اور واز کہتے ہیں دل میں اترنے والی بات کو. کسی کو اچھی بات اس انداز میں بتانا کہ دل پر اثر ہو. پوچھئے، سوچئے، خود سے سوال کریں، کیا ہماری نصیحتیں بچوں کے دل پہ جاتی ہیں یا صرف منہ سے ٹکراتی ہیں؟ بعض ماں اتنا چیخ چیخ کے بچوں کو بتا رہی ہوتی ہیں کہ وہ غریب بچے ڈر جاتے ہیں کہ امی کو ہوا کیا. نرم بات کریں، آسانی کی بات کریں. وہ اتنی بڑی باتیں نہیں سن سکتے، اتنی بڑی باتیں سمجھ نہیں سکتے. اب یہاں ایک چھوٹی سی بات ہے کہ نصیحتیں تو ساری ماں باپ اپنے بچوں کو کرتے ہیں، لقمان کی باتوں کو اللہ نے قرآن میں کیوں پیش کر دیا؟ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ صاحب حکمت شخص تھے نا، انہوں نے اپنے بچے کو نصیحت کی. اور بچے سے زیادہ انسان کسی سے مخلص نہیں ہوتا. روایات میں آتا ہے کہ کوئی انسان دنیا کے ہر بندے کو دھوکہ دے سکتا ہے، اپنی اولاد کو نہیں دیتا. لہذا جو نصیحت کوئی اپنے بچے کو کر رہا ہے پھر یقیناً وہ اچھی ہوگی. یعنی بیٹے کا لفظ بول کے یہاں توجہ دلا دی گئی کہ یہ دھوکے والی باتیں نہیں، یہ منافقت کی باتیں نہیں ہیں. برے سے برا انسان بھی اپنے بچے کو اچھی بات کی نصیحت ہے. اور لقمان چونکہ حکمت پہ تھے لہذا انہوں نے رکھی بات. یہ ہے پہلی وجہ، یعنی اولاد کے حق میں بندہ بہت سنجیدہ ہوتا ہے اور سنسیئر ہوتا ہے. دوسری ایک اور مناسبت ہے یہاں لقمان کی اپنے بیٹے کی بات کو پیش کرنے کی، اور وہ کیا ہے کہ پیچھے بات کی کہ کفار مکہ لقمان کے صحائف کو رکھتے تھے، اس کو اپنی بڑی قومی شخصیت یا ملی شخصیت سمجھتے تھے. اس کے باوجود وہ حالات آ چکے تھے جب یہ صورتیں نازل ہوئی کہ ماں باپ اپنی اولادوں کو دین پہ آتے ہوئے تکلیفیں دیتے تھے. سورۃ عنکبوت میں ہم پڑھ چکے سعد بن ابی وقاص کا قصہ، اللہ کے نبی کی دعوت توحید سے منہ موڑنے پر مجبور کر رہے تھے. کہتے تھے تمہیں کیا ہو گیا، کس کی باتوں پہ آ گئے ہو، کس کی کہانیوں میں لگ گئے ہو. لہذا ایسی باتیں کرنے والوں کو لقمان کی بات سنائی جا رہی ہے کہ جا تو تم لقمان کا تذکرہ کرنا چھوڑ دو، یا پھر اپنی اولادوں کو دین کے تانے دینے چھوڑ دو کہ تمہارا دین بدل کیوں رہا ہے. ظاہر انسان جب کسی کو بڑا بناتا ہے تو پھر اس کی بات کو بھی تو بڑا سمجھتا ہے نا، تو لہٰذا یہاں ان کی بات کر دی گئی کہ انہوں نے اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں سے اس بات کا اظہار کیا کہ دیکھو کیا کرو، یا بنیا، اے میرے بیٹے. لفظ بنیا جو ہے نا یہ تصغیر ہے، آپ آگے جا کے انشاءاللہ گرامر میں اسم تصغیر پڑھیں گے. تصغیر کے لفظ میں صغرا کا لفظ، صغیر کا لفظ چھپا ہوا دکھے گا، چھوٹی چیز. صاغرین بھی ہم پڑھتے ہیں عربی زبان میں، لاڈ میں، پیار میں بڑی چیز کو چھوٹا کر دیتے ہیں. مثلا کسی کو کہنا ابن یا بن ہوتا ہے جب دو کے بیچ میں لفظ آتا ہے، تو یا ابن کی بجائے یا بنیا کہہ کے، یہ ایسے جیسے ہمارے ہاں بچے سے بچوبڑے کا لفظ کہہ دیتے ہیں، او میرے چھوٹے بیٹے. پیار کا انداز ہے، یہ پہلی چیز ہے. ہم جب اپنے بچوں کو نصیحت کے لیے بلاتے ہیں نا تو پیار سے نہیں بلاتے، عقل مندی ہے یہ، پیار سے بلائیں. ہم کہتے ہیں سر پہ چڑھ جائے گا. اور آپ دیکھیں کہ یہ نصیحتیں جو کی جا رہی ہیں یہ گود کے بچے سے نہیں کی جا رہی، باشعور انسان سے کی جا رہی ہیں. پتہ کیا چلا کہ جس طرح چھوٹے بچے کے لاڈ کرتے ہیں نا، وہ جتنا مرضی بڑا ہو جائے اس کے لاڈ ویسے ہی کرے. پیار کے انداز، تو انداز تخاطب پہ غور فرمانے کی ضرورت ہے. دوسری بات، بات کیا ہے؟ لا تشرک باللہ، یہ ہے پہلا نقطہ کہ بچوں اللہ کے شریک نہ بنانا. اور صرف روکا ہی نہیں، وجہ بھی بتا دیا، اب عمل کے نقطے خود ہی لکھتے جائیں کہ سب سے پہلی چیز جس سے بچوں کو جوڑنا ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور سب سے پہلی چیز جو بچوں کی زندگی سے نکالنی ہے نا وہ شرک ہے. اور وہ شرک صرف بتوں کا یا پتھروں کا نہیں ہے، وہ کھلونے بھی شریک ہو سکتے ہیں اللہ کے، اور وہ ان کی ہر ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے جن کو نمازوں سے اور اللہ کے حق کرنے سے روکے. اور ساتھ ہی اگلا عمل کا نقطہ ہے کہ وجہ بھی بتا دی کہ کیوں نہ شرک کرو. ہم کہتے بس کہہ دیا نا، میں نے کہہ دیا، چپ، زیادہ سوال نہ پوچھو. نہیں، وجہ بتائی، ان شرک لظلم عظیم، شرک نہ کرو اس لیے کہ بہت بڑا ظلم ہے. اور لفظ ظلم کمی کے لیے آتا ہے، کسی کے حق میں کمی کرنا، نقص. ود فی غیر محلہ، چیز کو اس کی غیر مناسب جگہ پہ رکھنا، شرک سے روکا. ہم میں سے کتنے ماں باپ ہوں گے جو اپنے بچوں کو شرک سے روک چکے؟ ہم تو بات ہی شروع کرتے ہیں اپنے حقوق سے، ہم تو ایتھکس سکھاتے ہیں پہلے، ہم تو بس مینر سکھانے کو دین سمجھتے ہیں. سب سے پہلی چیز بچوں کو اللہ کی قدر کروائیں. حکمت والے تھے، پیار سے بلا رہے تھے. ہم پیار سے نہیں بلاتے کہ یہ خود عقل مند ہیں، ان کو خود سمجھ ہونی چاہیے، خام خواہ بچوں والے لاڈ کریں. بعض لوگ کہتے ہیں ہم سے نہیں ہوتا یہ بچوں والے لاڈ، غلط کہتے ہیں یہ. پھر اب دیکھیے کہ شرک سے پہلے لفظ ان شرک، اور ظلم سے پہلے لام لگی، یہ دونوں شدت ہے. ادھر انا میں بھی ایگزیجریشن ہے اور ظلم سے پہلے لام میں بھی تاکید ہے. تو وجہ بتائے بغیر نصیحتیں نہیں کرنی چاہیے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ شرک کیا ہے؟ شرک کا لفظ ہی پہلے دیکھ لیں کہ شکر نہیں ہے تو شرک ہے، وہی لفظ ہیں، صرف روٹ ورڈ بدل دیں، شین کاف را کی بجائے شین را کر دیں، ملانے کا معنی ہوتا ہے. اردو میں بھی بولتے ہیں نا شراکت، پارٹنر، شریک. خالق کو مخلوق سے ملانے کو شرک کہتے ہیں. عموماً تین طرح سے ہوتا ہے، الوہیت میں شرک، یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ بنانا، مثلاً دوسروں سے دعائیں مانگنا، سجدہ کرنا، نظر و نیاز دینا. دوسرا شرک ہوتا ہے اسماء و صفات میں شرک، نیم اینڈ ایٹریبیوٹس میں، اللہ والی صفات، اللہ والے نام دوسروں کے رکھنے. قرآن میں آتا ہے وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، اللہ کے بہترین نام ہے اس کو انہی کے ذریعے پکارو. مثلا کسی کو عبد الشافی کہنے کے بجائے خالی اس کو اشافی کہنا، ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے. نام اچھے رکھیے. آپ دیکھیے کہ اللہ کے نام رکھنے تو اس کے ساتھ تھوڑا سا احتیاط کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ عبد کا لفظ لگایا جائے. بہرحال اس وقت ہم ڈیٹیل پہ بات نہیں کریں گے. تیسرا شرک ہوتا ہے ربوبیت میں شرک. مکہ والے ربوبیت میں نہیں شرک کرتے تھے، یعنی ربوبیت میں شرک ہے کہ فلاں نے زمین آسمان بنانے میں اللہ کی مدد کی، بلکہ کیا کرتے تھے؟ الوہیت اور صفات میں شرک کرتے تھے. پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں من خلق السماوات والارض، پورا رکوع اس طرح سے چلا تھا. اللہ کے سوا دوسروں سے منتیں مانگتے، نظر نیازیں مانگتے، سجدے کرتے اور انہی سے اولادیں وغیرہ مانگتے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا بندہ کسی دوسرے پر رحم کرتا ہے، کوئی اچھا معاملہ کرتا ہے تو کیا یہ شرک ہے؟ مثلا آپ کسی کے ساتھ اچھے بنتے ہیں تو کیا پھر یہ اللہ کی رحمت یا اللہ کے الرحیم اور الرحمن ہونے میں شرک ہے؟ تو ایسا نہیں ہے. ہم یہ کہیں گے کہ الرحمن اور الرحیم نے بندوں کے دل میں رحم کا جذبہ ڈالا اور انہوں نے ہم پہ رحم کیا. اللہ کی رحمت کامل ہے، بندوں کی ناقص ہے، اور کامل اور ناقص کا کوئی جوڑ نہیں ہوتا. تو لہذا اسی طرح مالک، کسی کو مالک کہہ سکتے ہیں؟ اللہ کی صفت مالک ہے، وہ مکمل ملکیت ہے، ملکیت تامہ، اور بندوں کی ملکیت ہے، ملکیت ناقصہ، ادھوری ہے. تو جس چیز کا بندہ پورا مالک نہیں، پھر وہ اس کے اندر اختیار کہاں رکھے گا؟ پیچھے ہم پڑھ چکے کہ 18 نبیوں کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ولئن اشرکت، اگر اے نبی آپ نے بھی شرک کیا، اور انبیاء کرام کے تذکرے میں کہا کہ اگر وہ شرک کرتے تو ہم ان کے عمل ضائع کر دیتے. اور یہ جو لفظ ہے نا وصیت، آگے آ رہا ہے، اس کو بعد میں دیکھتے ہیں. یہاں تک اگر ہلکی سی بات کر لیں کہ ہمارے ہاں جس موضوع پہ بہت کم بچوں کو بتایا جاتا ہے وہ اللہ کی ذات ہے. ایک ماں نے مجھے پوچھا کہ بچے نے اسکول کے ہوم ورک میں سے ایک سوال پوچھے مجھ سے، اور آپ مجھے ذرا بتا دیں کہ میں اس کا جواب صحیح نہیں جانتی. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہ اس کے ریگولر اسکول سے سوال آیا ہے، مجھے سمجھ نہیں ویسے آئی اس بات کی. میں نے کہا اسلامی سوال اسکول میں؟ کہتی ہاں کبھی وہ اپنے اسکول میں کچھ سپیکرز کو بلاتے ہیں، مسلم سپیکرز کو بھی، تو وہ جو باتیں بتاتے ہیں اس پہ بچوں کو اسائنمنٹ ملتا. واللہ جو سوال پوچھا ماں نے، میرا تو دل بیٹھ گیا. میں نے پھر پوچھا یہی بات ہے؟ کہتی جی. میں نے کہا آپ کو بتا یہ کس کے افکار ہے؟ اب نام یاد نہیں لیتی نہ سوال بتاتی ہوں، لیکن کانپ کے رہ گئی. پھر میں نے جب ان کو بتایا کہ یہ تو یہ مسلمان تھوڑی، یہ تو مسلمانوں کا ایک خاص سیکٹ ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن یہ تو ان کی بات ہے. کہتی ہاں تبھی مجھے بھی لگ رہا تھا کہ میں نے نہیں یہ بات کبھی پڑھی سنی، تو اچھا وہ میں نے آپ سے پوچھ لیا. حیرت مجھے اس پہ بھی کہ ماں کو خود نہیں پتا، اور بچہ جوان ہے اس کو خود نہیں پتا، اور وہ صرف اسائنمنٹ کرنے کے لیے مجھ سے انہوں نے سوال پوچھا. میں لرز کے رہ گئی کہ کیا کیا زہر نہیں کھولا جا رہا ہماری نسلوں کے ذہنوں میں. آپ کبھی خوش ہوتے ہوں گے ہمارے بچوں کے اسکول میں کوئی اسلامی پروگرام ہو رہا ہے، خود جایا کرے پھر دیکھے وہ کن کو بلاتے ہیں. وہ ان کو ہی بلائیں گے جو ان کے نظریات کی تصدیق کریں گے. آج جا کے ذرا بات کیجئے گا بچوں سے شرک کے بارے میں. چھوٹے بچے کو ماں سکھا سکتی ہے کھانا کس نے دیا، دیکھیے پیار سے بچوں کے انداز سے ان سے باتیں کریں. آج کل تو ایسی بکس اتنی پیاری آتی ہیں، ہر چیز مجھے لگتا ہے میس اپ ہوئی ہوئی ہے اس وقت. جیسے ایک ڈرا میں ہر چیز ڈال دیں، وقت پہ کچھ نہیں، جو ٹکڑا ہاتھ لگتا ہے لوگ اسی کو دین سمجھتے ہیں. نہیں، پہلی چیز شرک سے دور رکھے، ہر اس چیز سے دور رکھے جو اس کو اللہ سے دور کرے. دوسری چیز اب وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے تاکیدی حکم دیا انسان کو کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے. والدین جو تھا یہ والدین تھا، دونوں والد، ماں اور باپ مراد ہے. اور وَصَّيْنَا کا لفظ میں وصیت ہے. وصیت کہتے ہیں کسی واقعے کے پیش آنے سے پہلے کسی کو بتا دینا، اور یہ خیر خواہی پر مشتمل ہوتی ہے. یہاں نہیں بتایا گیا کہ کیا وصیت کی گئی، بالوالدین کیا، لیکن پیچھے ہم پڑھ چکے سورہ بنی اسرائیل میں احسانہ، احسان کی وصیت کی گئی. نوٹ کیجئے گا کہ پیچھے بات تھی لقمان کی، براہ راست یا بنیا تھا، یہاں نہیں کہا یا ابن یا بنیا. کیوں؟ اس کی پھر دو وجوہات دی جاتی ہیں. نمبر ایک، بعض کہتے ہیں کہ چونکہ معاملہ ماں باپ کا آ رہا تھا، تو اگر وہ خود اپنی طرف نسبت لیتے تو بچہ شاید یہ سوچتا کہ ماں باپ مجھے اپنے حقوق کے لیے کہہ رہے ہیں. بس کہتے ہیں کہ یہ کال ہے لقمان کا ہی، لیکن سٹائل ایسا کہہ دیا کہ جس سے ڈائریکٹ انڈائریکٹ کہا. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ جیسے آپ اپنے ہی بچے کو کوئی بات کہے تو وہ شاید یہ نہ سوچنے لگ جائے کہ آپ اس کو اپنے حقوق پہ درس دے رہے ہیں، اس لیے اللہ کی طرف نسبت ہے. اور بس کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جملہ بیچ میں اللہ تعالی کی طرف سے ہے. حضرت لقمان کی نصیحتوں کے بیچ اللہ تعالیٰ نے ایک تاکیدی حکم دے دیا، اور وہ کیا ہے کہ جب ماں باپ اللہ کی طرف لے کے جا رہے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ اب تم بھی ماں باپ کے ساتھ اچھے بنو، اور یہ بہت بڑا فیکٹ ہے. جو ماں باپ اپنے بچوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں نا، اللہ خود بخود ان بچوں کے دل میں ماں باپ کی قدر ڈالتا ہے. آزما کے دیکھ لیں، ایک سال پہلے آپ جب قرآن سے یا اس کتاب سے ڈائریکٹ نہیں جڑے تھے، اب اللہ نے آپ کو جوڑ دیا، کیا اب آپ کو اپنے ماں باپ کی زیادہ قدر آتی؟ ایون اگر وہ غلطی پہ بھی ہیں، ایون اگر انہوں نے آپ کو کچھ نہیں صحیح طرح سے پالا، فطری بات ہے کہ جتنی قدر دیندار اولاد کو اپنے ماں باپ کی ہوتی اتنی کسی کی نہیں ہوتی. یہ ایک ریفلیکس ایکشن ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم کہتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، ان کی بات مانو. بات کی دونوں کی، حقوق کی ادائیگی دونوں کی، احسان دونوں سے، لیکن قربانیوں کا تذکرہ ہوا تو ماں کی ہو گیا کہ حملتہ امہ وحنا علی وحن، کہ پیٹ میں اٹھائے رکھا اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری کے باوجود. وحنن علی وحن کیا ہے؟ حمل سے لے کر دودھ پلانے تک کی کمزوریاں. ایک قربانی، ایک کمی، شروع کے دن اور طرح کے، بعد کے اور، 9 مہینے کی ساری مشکلات. آپ دیکھیے کہ عورت فطری طور پہ کمزور ہو جاتی ہے، بال گرنے لگتے ہیں، کمر میں درد ہے، بعض دفعہ نظر کمزور ہو جاتی ہے، روحانی کمزوری ہے، نماز صحیح نہیں پڑھ رہی، رکوع نہیں کر رہی، سجدہ نہیں کر رہی، خون کی کمی ہے، اور جتنی پریگننسی آگے جاتی جاتی ہے کمزوریاں بڑھتی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس ماں نے تمہیں پیٹ میں رکھا، تلاش کر کے دیکھے تو آپ کو کتنی کمزوریاں مل جائیں گی. اور دوسرا مسئلہ، وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور اس کا دودھ چھڑانے میں لگ گئے 2 سال. فصال کا لفظ فصلہ سے ہے، فا سواد لام، وصل کا اپوزٹ ہے چھڑانا، پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. اگر وہ دودھ چھڑانے کا ارادہ کریں، اشارہ ہے ادھر دودھ چھڑانے کا. عامین عام کا تسنیہ ہے، عام عام نہیں، عام 2 سال. عام کہتے سال کو، جیسے عام الفیل یا عام الخزن کا لفظ ہم پڑھتے ہیں. اور 2 سال دودھ چھڑانے میں لگے. اب یہ دیکھیے کہ 2 سال دودھ چھڑانے میں لگے، اس سے بھی پتا چل گیا کہ بچے کو 2 ہی سال دودھ پلانے ہیں. اور پیچھے بھی ہم پڑھ چکے، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 233 میں آتا ہے کہ مائیں اپنے بچے کو دودھ پلائیں 2 مہینے، 2 سال تک. پھر آگے ہم پڑھیں گے اس موضوع کو تھوڑا سا اور جا کے سورۃ الاحقاف کی آیت 15 میں، کہ وہ حمل ہو و فصال ہو ثلاثون شہرا، کہ پیٹ میں رکھنا اور دودھ پلانے کی کل مدت جو ہے یہ 30 مہینوں میں. تو بہرحال یہاں آمین سے 2 سال مراد ہے کہ دودھ پلاؤ. ڈیٹیلز ہم پیچھے کر چکے، فرض ہے کہ نہیں، کب کریں کب نہ کریں، لیکن بہرحال موجود ہے. اب کیا ہوا، کرو کیا؟ انشکر لی، اس لیے ہم نے یہ حکم دیا کہ میرا شکر ادا کرو. ولی والدی کا، اور اپنے والدین کا. الی المصیر، آخر کار میری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے. ماں باپ کے حق بتا دیے، اچھا معاملہ تو رکھنا ہے، لیکن یاد رکھو، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اگر وہ دباؤ ڈالیں تم پر کہ تم میرا شریک ٹھہراؤ کسی کو جس کا تجھے علم نہیں، تو پھر ان کا کہنا نہ مانو. فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کا کہنا نہ مانو. لیکن کہنا نہ ماننے کا مطلب بدتمیزی نہیں، بلکہ اس کے باوجود کہ وہ تمہیں شرک پہ مجبور کر رہے ہیں، کفر سے تم اسلام پہ آ گئے ہو، ماں باپ ابھی کفر پہ ہیں، یا تم شوری مسلمان بن گئے اور ماں باپ ابھی رواجی مسلمان ہیں، یہ سارا فرق اپنی جگہ، لیکن وصاحبھما فی الدنیا معروفا، اور ان کے ساتھ اچھے رہو اس دنیا کے معاملات میں، ان کے حق دو، ان کے کام کرو، ان کی باتیں ذہن میں رکھو. وہی یاد رکھے، سعد بن ابی وقاص وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت بھی میرے بارے میں نازل ہوئی، میں اپنی والدہ کا بڑا فرما بردار اور اطاعت گزار تھا، ان کی خدمت کرتا، کوئی کسر نہ چھوڑتا، پھر اللہ نے جب مجھے نعمت ایمان سے مشرف کیا تو میری ماں سخت غصے میں آ گئی، کہنے لگی اے ساتھ تم نے یہ کیا حرکت کی، اگر تو نے اس نئے دین کو نہ چھوڑا تو میں کھانا پینا بند کر دوں گی، یہاں تک کہ میں مر جاؤں گی اور لوگ تجھے اپنی ماں کا قاتل کہہ کر آر دلائیں گے اور تو ملک بھر میں رسوا ہوگا. میں نے کہا اماں ایسا نہ کرو، میں کسی قیمت پر اپنا دین نہیں چھوڑوں گا، لیکن وہ بزد رہی. دن بھر کچھ نہ کھایا نہ پیا، رات بھی یوں ہی گزر گئی، جس کے باعث وہ کمزور ہو گئی۔ دوسرا دن اور رات اسی فاقے میں اس نے گزاری۔ اب تو اس کی کمزوری حد کو پہنچ گئی۔ جب میں نے اس کی یہ ضد دیکھی تو میں نے کہا، یا امہ، اے ماں، تو جان لے، اگر تیری 100 جانیں ہوتی اور سب ایک ایک کر کے نکل جائیں تو خدا کی قسم میں اپنے دین کو پھر بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اب تیری مرضی ہے، کھا اور نہ کھا، میں اپنا دین چھوڑنے پر کسی قیمت پر تیار نہیں۔ کہتے ہیں کہ میرا یہ عزم ارادہ دیکھ کر میری ماں نے بھوک ہڑتال ختم کر دی۔ یہ ہم سمجھتے نہیں ہیں، تھوڑا سا صبر چاہیے ہوتا ہے ایسے ماں باپ اور ایسی اولادوں کے ساتھ۔ دل پہ پتھر رکھے، ہم ایک دفعہ کہتے بھاگ جاؤ، کھانا نہیں دوں گی، چلے جاؤ، تھوڑی دیر بعد جا کے پچکارتے ہیں کہ آؤ بیٹا برگر بنا دوں، سینڈوچ بنا دوں۔ دل بڑا رکھے، وہ رزاق ہے، مارتا نہیں ہے کسی کو۔ تھوڑا سا لوگ جب ہماری کمٹمنٹ دیکھتے ہیں تو وہ خود بھی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ درست طریقہ نہیں ہے جو ہم اختیار کر رہے ہیں۔ تو یہاں پھر ہمیں کیا پتا چلا کہ اللہ کے بعد ماں باپ کے حقوق، اور اس میں بھی اطاعت کرنی ہے، خدمت نہیں۔ یہ جملہ لکھ لیں، ہمارے یہاں بہت کم لوگ اس کا فرق رکھ پاتے ہیں کہ ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، عبادت نہیں کرنی۔ بس ایک جملے میں آپ کو 10 باتیں سمجھ آ جائیں گی انشاءاللہ، کہ خدمت کریں، اطاعت کریں، لیکن عبادت نہ کریں۔ عبادت اللہ کی، لا تاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا معاملہ رکھیں۔ اب ماں باپ کے ساتھ عملی شکر کیسے ادا کریں؟ دل سے بھی کریں، شکر کریں اللہ نے ماں باپ دیا ہمیں، زبان سے بھی اظہار کریں، تشکر اس بات رکھیں، اور عمل سے ان کی خدمت کریں، وہ کام کریں جو ان کو فائدہ ہوگا۔ ہم اپنے ماں باپ کے بارے میں خود سوچ سکتے ہیں۔ ساری دنیا کو ہم شکریہ تھینک یو کہتے ہیں، ماں باپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے شرم آتی ہے، جھجکتے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو تو کرنا ہی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم ان کے ساتھ معاملہ رکھو، اور یہاں ذہن میں رکھیے کہ غلط کاموں پہ نہیں ماننا، لیکن بدتمیزی نہیں کرنا۔ حضرت ابو بکر کی ایک مثال ملتی ہے، ان کے والد ابو قحافہ کہا کرتے تھے کہ ابو بکر، میں تم کو دیکھتا ہوں کہ تم اتنے پیسے خرچ کرتے ہو، مسکینوں کو، غلاموں کو چھڑاتے ہو، کچھ ان سے اپنے کام بھی لے لو، یعنی چلو چھڑاؤ، بلال کو چھڑایا تو کچھ اس کو اپنی غلامی میں رکھ لو، کچھ تمہارے کام کر دیں۔ تو انہوں نے کہا، نہیں ابا، آپ کو پتا ہے کہ میں اپنے لیے نہیں ساتھ کرتا، میں اللہ کے لیے چھوڑتا ہوں۔ نہیں مانی۔ اسی طرح جب ہجرت کی حضرت ابو بکر نے، تو 4000 درہم تھے آپ کے پاس، باپ نے منع کیا کہ نہ لے کے جاؤ، لیکن یہ لے کے۔ تو جہاں دیکھا جائے کہ درست چیز ہے اس کو مان لیا جائے۔ فرمایا، وَتَّبِ سَبِيلَ مَنْ أَنَاب، اور پیروی کرو اس کے راستے کی جو جھکے میری، جو میری طرف مائل ہو۔ یہ کوئی استاد بھی ہو سکتا ہے، کوئی دوست بھی ہو سکتا ہے، اچھا مشورہ دینے والا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بڑی کڑی عدالت ہوتی ہے ویسے، ایک طرف ماں باپ ہوں اور دوسری طرف دیندار ہوں، یعنی ایک طرف استاد سے سیکھی بھی کوئی بات ہے جس پہ عمل کرنے کو دل چاہ رہا ہے، اور دوسری طرف ماں باپ کی کوئی روایات میں لپٹی ہوئی بات ہے۔ بہت کم لوگ ایسے موقعوں پہ انصاف کر پاتے ہیں۔ کہ بات اس کی مانو جو وَتَّبِ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ۔ ہر ماں باپ اللہ کی طرف نہیں بلا رہے ہوتے اولاد کو، وہ تو کہیں گے ہائے چھوڑو۔ ایک خاص حد تک ہمارے ماں باپ ہمیں پسند کرتے ہیں دین پہ آتا دیکھ کر، تھوڑی سی دور آگے ہم جائیں تو وہ ہمیں پکڑ کر پھر کھینچنا چاہتے ہیں۔ کہا نہیں، کیوں اللہ کی مانو یا اللہ کی طرف بلانے والے کی مانو؟ اس لیے کہ ثم الیہ مرجعکم، تمہیں آنا بھی تو ہماری طرف ہے۔ فَأُنَبِّئُکُم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ، پھر میں تم کو خبریں دوں گا جو تم عمل کر رہے تھے۔ پتا کیا چلا؟ نبی کی مان لو، گھر گھر کی یہ کہانی تھی، آگ لگی ہوئی تھی اللہ کے نبی پر۔ ایک بہت بڑا الزام یہ لگایا جا رہا تھا کہ یہ اولادوں کو بدتمیز کر دیتے ہیں، یہ آگے آ کے بولتے ہیں اب ہمارے، یہ کون سا دین ہے کہ ماں باپ کی بات نہ مانو؟ تو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ نہیں، من اناب الیہ، اگر ماں باپ میری طرف جھکے ہوئے ہیں تو سب سے پہلے تم بھی ان کے پیچھے لگو۔ تو تم نے صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پہ چلنا ہے جن پر انعام ہے۔ جو بھی رسول کے، اللہ کے راستے پر چل رہا ہے اس کے پیچھے چلتے جو۔ اناب کا لفظ نوب سے ہے، نون واو باعث کا روٹ ہے، منیب لفظ بیسی سے ہے، توبہ اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف پلٹنا۔ بہت ساری مثالیں ہمیں ایسی ملتی ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ پیار اور محبت بہت کرتے تھے لوگ، لیکن بات اللہ کی مانتے تھے۔ محمد بن سیرین کے بارے میں آتا ہے کہ ماں کے شوق کا خیال رکھتے نرم لباس خریدتے ان کے لیے، عید کے لیے اپنے ہاتھ سے کپڑا رنگتے اپنی ماں کے لیے، اونچی آواز سے نہ بولتے، ایسے بولتے جیسے کوئی رازداری کا انداز ہوتا ہے۔ اسی طرح ویس کرنی، جن کو خیر و تابعین کہا جاتا ہے، خیر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے لیکن آپ کو دیکھ نہیں سکے تھے، مل نہیں سکے آپ کو ایمان کی حالت میں، کیونکہ ماں کی خدمت کرتے تھے۔ ادھر ماں کا انتقال ہوا، انہوں نے سوچا چلتا ہوں اللہ کے نبی کو ملنے، اور ادھر اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو عمر فاروق کو کہہ کر گئے کہ دیکھو قرن قبیلے کا ایک شخص اویس نام کا آئے گا، تو اس کو سلام کہنا اور اس کو دعا کے لیے کہنا۔ کہا اللہ کے نبی پہچانوں گا کیسے؟ کہا ان کی کلائی میں برس کا نشان ہوگا۔ اور واقعی پھر حضرت عمر کو جب یہ ملنے آئے، حضرت عمر نے یہ سارے کام کی، ان سے دعائیں لی، ان سے کیا۔ تو آپ دیکھیے کہ ان کی باتیں تھیں، جہاں تک ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں باتیں کرنی ہیں، لیکن جہاں دوسری بات ہوگی کہ اللہ کی بات کو چھوڑ دیا جائے وہاں نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ماں تو آپ کے بچپن میں فوت ہو گئی، لیکن آپ کی رضائی ماں تھی، آپ ان کی خدمت خاطر کیسا کرتے تھے۔ جیرانہ کا مقام تھا، گوشت بٹ رہا تھا، ایک عورت آئی، اس نے چادر پھیلائی تو آپ نے اس کو بہت دی، آپ نے بڑی اس کی عزت کی، اپنی چادر بچھا کر اس کو بٹھایا، پتہ چلا کہ وہ آپ کی رضائی ماں تھی۔ تو لہٰذا اس طرح کی بہت ساری باتیں ملتی ہیں۔ تو ماں نہ ہو تو پھر کس کی ماں نے؟ حدیث میں آتا ہے کہ الخالۃ بمنزلۃ ام، کہ خالہ جو ہوتی ہے یہ ماں کے درجے کی ہوتی ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیے کہ دو بنیادی اصول جو ہیں ہمیں پتہ چل گئے کہ کس طریقے سے ماں باپ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ اور اس کے بعد اب کچھ مزید چیزیں جو اسی کو فارم کریں گی، لیکن ہم یہاں پہ تلاوت سنیں گے۔
وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون۔
اب دوبارہ آیت نمبر 16 سے لقمان ہی کی بات اپنے بیٹے کے لیے، یہاں سے ترتیب بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو اللہ سے جوڑ چکے ہیں پھر اس کے بعد دوسری چیزیں پیش کی جائیں گی۔ پیچھے بات کر دی کہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بن جاؤ اور اس کے ساتھ اپنا اچھا معاملہ رکھو۔ اب اگلا درجہ ہوتا ہے تقویٰ کا، بچوں کو گاڈ کانشس بنانا۔ اللہ از واچنگ می، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ وہ احساس ہے کہ جس کے لیے اب فرمایا جا رہا ہے، یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل۔ لقمان نے کہا پیارے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، بہت چھوٹی مراد ہے، فتکن فی سخرتن، اور پھر وہ ہو بھی کسی چٹان میں، یا پھر او فل ارض، یا آسمانوں یا زمین میں ہو، یعنی باہر پڑی ہے، اوپر ہے، نیچے ہے، مراد کہہ کے کہیں بھی ہو۔ ہوگا کیا قیامت کے دن؟ یأتی بہ اللہ، لے آئے گا اس کو بھی اللہ۔ خاص سے مراد کیا ہے؟ وہی چیز جو حبے کے برابر تھی، حبہ، اسی لیے آپ دیکھیں گے مؤنث آیا ہے، یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو یا بڑی سے بڑی چیز ہو، قیامت کے دن اس کو اللہ تعالیٰ لے آئے گا۔ کیونکہ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ انداز بڑا خوبصورت ہے، اگر آپ غور فرمائیں تو اس ایک آیت کے اندر بچوں کو وہ کچھ سکھا دیا گیا جو ہو سکتا ہے کہ ساری زندگی ان کو کسی بھی اسلامی اسکول میں بھیجنے کے باوجود بھی نصیب نہ ہو. اور وہ کیا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. آج ہمارے ہاں جو ہی بچوں کی دینی تعلیم کی فکر ہوتی ہے تو سب سے پہلے فکر پڑ جاتی ہے کہ اس کو 6 کلمے آ جائیں, پھر اس کو ایمان مفصل آ جائے, مجمل آ جائے, پھر اس کو نورانی قاعدہ پڑھنا آ جائے, اور اس کے بعد 4-6 سال لگا کر پورا قرآن پڑھ لے تاکہ ہمارا مردہ بخشا دے. اور جس دن بچہ سادہ ناصرہ قرآن پڑھ لیتا ہے ماں باپ اس خوشی میں بھی مٹھائی بانٹتے ہیں کہ چلو اب دوبارہ جانا تو نہیں پڑے گا لے کے اس کو مسجدوں میں اور سکولوں میں, اور ایک پرانا سا جوڑا بھی دے دیتے ہیں مولوی صاحب کو کیا بائندہ آپ ذرا ہم سے کم ہی سلام دعا رکھیے گا. اور بعض ماں باپ اس کے بعد مطمئن ہو جاتے ہیں. میں نے دیکھا کہ اتنا شوق ہوتا ہے بچوں کو پڑھانے کا, یعنی یہ اچھی بات ہے, یہاں تک ہمارے کلچر کی یہ بات بہت اچھی ہے کہ ناظرہ پڑھانے کا بہت فکر ہے کہ کم سے کم ایک بار پڑھ لیں. اور بعض لوگوں کا یہاں تک سنا گیا کہ ان کا خیال جائے کہ اگر ایسا نہ کیا تو مردہ نہیں بخشا جائے گا ہمارا, لیکن اس کے بعد پھر باقی باتیں پیچھے بڑھ جاتی ہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب چیزیں تو ایسے ہی ہے کہ کسی کو کوئی چیز آپریٹ کرنی آ گئی, کوئی مشین آپریٹ کر لی آپ نے, لیکن اگر اس کے اندر کی باریکیاں اور اس کی حقیقت نہیں معلوم تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس بعد انسان اس سے صحیح طرح فائدہ نہیں اٹھا سکتا. جب بھی کسی کو اپنے بچے کی تربیت کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کی پہچان کے بعد اس کو اب یہ احساس دلانا ہے کہ وہ ذات اتنی بڑی ہے, تو پھر یاد رکھو کہ اس کا محاسبہ بھی بہت بڑا. یہ ہے وہ کیفیت جس پہ قرآن میں سب سے زیادہ بات کی جاتی ہے, اتقوا ربکم, لوگوں ڈرو اپنے رب سے. اور تقویٰ ہوتا ہے کانشیسنس, باشعور ہونے کا نام ہے. ایسا انسان ہر لمحے اس خیال کے ساتھ جیتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہاں وہ بات بھی یاد آ رہی ہے کہ جو کسی ایک ماموں کی طرف نسبت کی جاتی ہے کہ جب بچہ ان کے پاس رہتا تھا تو تہجد پڑھنے کے شوق نے بچے کو بھی جب تھوڑا سا مائل کیا تو انہوں نے کہا کہ رات کو سوتے ہوئے اور صبح اٹھتے ہوئے 10-10 بار کہہ دو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. بچوں کی تہجد یہی ہوتی ہے. اور پھر یہی ہوا, اسی شعور کے ساتھ بچہ بڑا ہوا اور بعد میں ایک انتہائی نیک انسان بنا. لوگ چاہے کہ آپ کی نیکی کی وجہ کیا, تو کہنے لگے کہ ماموں کا سکھایا ہوا وہ ایک جملہ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جب یہ کہتے کہتے عادت ہو گئی تو شعور میں لگ گئی یہ بات, جب کبھی کچھ کرنے لگتا تھا ایسے لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہیں دکھ رہی ہیں. لہذا اس کے بعد پھر گناہوں کی طرف رغبت نہیں گئی. جب ہم بچوں کو یہ جملہ کہتے ہیں نا کہ ابو دیکھ لیں گے, امی دیکھ لیں گے, عموماً دیکھیے کہ خوف دلایا جاتا ہے, ماں باپ سے ڈراتی رہتی ہے, باپ بےچارہ ماں سے ڈراتا رہتا ہے, اور بچہ کسی سے بھی نہیں ڈرتا. اور اگر ڈرتا بھی ہے نا تو وہ پھر جب ماں باپ نہیں ہوتے تو اس وقت بچہ جو ہے وہ بالکل اپنے آپ کو آزاد محسوس کرتا ہے. یا ہم ڈراتے ہیں تو دنیا سے ڈراتے ہیں, لوگ کیا کہیں گے, کمرہ صاف کر لو آنٹی کیا کہیں گی, گھر گندا ہے مہمان کیا کہیں گے, نہا لو مہمان کیا کریں گے, کپڑے کیا پہننے ہیں لوگ کیا کہیں گے. یعنی ایسے لگتا ہے کہ ہم بچوں کی ساری سینس ختم کر دیتے ہیں اس احساس کی کہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو لہذا یا بنیا, اے چھوٹے بیٹے, ان نہا, بے شک اگر, ان تکو, اگر ان تکو کا کس کی طرف جا رہا ہے, آگے بتایا نہیں کیا, بس اگر ہو کچھ, کیا خطیعتن, یہاں چھپا ہوا لفظ, کہ اگر کوئی خطا, کوئی گناہ, کوئی نافرمانی, کوئی مسٹیک, کوئی اللہ کی نافرمانی والا لفظ, کوئی بھی چیز اگر چھپی ہوئی ہو. اسی طرح ان تکو کا لفظ جو ہے یہ خصلت کے لیے بھی آ سکتا ہے, مراد یہ کہ اچھی یا بری عادت, مراد یہ کہ تمہاری کوئی بھی بات, کوئی بھی کام جب تم چھپا کے کرو گے یا ظاہر کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو باہر لے آئے گا. حبت ان کا لفظ بول کے, مسقال حبت ان, یہ جو لفظ مسقال ہے نا سکل سے ہے, سا قاف لام بوجھ کو کہتے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ اس کو باہر نکال کے رکھ دے گا. من خردل رائی کا, خردل کہتے ہیں رائی کو, کھاتے بھی ہیں کچھ لوگ, استعمال بھی کرتے ہیں, سرسوں کے شاید بیج کو کہتے ہیں رائی, بہت باریک ہوتا ہے, اگر صرف اس کمرے میں کہیں گر جائے تو یقیناً ہم میں سے کوئی بھی ڈھونڈ نہیں سکتا یا اٹھا نہیں سکتا. کہ اگر صرف ایک رائی کا دانہ زمین و آسمان میں یا پہاڑ کی بلندیوں میں یا پہاڑوں کی تہوں میں کہیں گر جائے, یا تبھی اللہ, اللہ اس کو لے آئے گا, تو کیا پھر وہ انسان کے اعمال, اس کی نیتوں, اس کی باتوں کو نہیں جانتا ہوگا. تعالیٰ نے اتنی چھوٹی سی چیز کی مثال دے کے انسان کے شعور کو بلند کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بالکل یہی انداز اختیار کیا. مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص, ذرا غور سے سننے کی بات ہے یہ ویسے, کیونکہ کہتے ہوئے بھی دل پر اس کا اثر ہوتا ہے. فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص بے سوراخ کے پتھر میں جا کر بھی کوئی عمل کرے گا, یعنی کسی ایسی جگہ جا کے کوئی عمل کریں, کوئی سوراخ نہیں, کوئی کھڑکی نہیں, کوئی دروازہ نہیں, اللہ تعالیٰ اسے بھی لوگوں پر ظاہر فرما دے گا چاہے وہ کیسا ہی عمل ہو. اللہ اکبر. آپ کہہ سکتے ہیں کسی کو کچھ کام کر کے کہ اب کسی اور کو نہ بتائیے گا, اب کسی کو پتہ نہ چلے. اتنا یقین رکھے کہ جیسے شیشے میں کوئی چیز پڑی سب کو دکھتی ہے, اللہ کو دکھتی ہے, کیونکہ اللہ کون ہے؟ لطیف خبیر. اتنا باریک بین ہے کہ اس کو باریک سے باریک چیزوں کا بھی علم ہے, اور خبیر اتنا ہے کہ رات کے وقت چلتی ہوئی چیونٹی جو کالے پہاڑ پہ چلتی ہے اس کو بھی وہ خوب اچھی طرح سے جانتا ہے. تو لہٰذا یہ شعور زندگی میں تبدیلی لاتا ہے. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی جب عظمت اور بڑائی بتائی جائے گی تو پھر یہ احساس بھی تو بڑھے گا نا. اور جو لوگ اس شعور کے ساتھ جیتے ہیں, کبھی بھی ان کی مائیں اپنی بچیوں کو یہ نصیحت نہیں کرتی کہ جب شوہر گھر ہوگا تو ساس کی خوب خدمت کرنا, آگے پیچھے پھرنا. میں محسوس کرتی ہوں کہ ہمارے کلچر میں یہ انداز بہت ہی زیادہ نگلیکٹڈ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. آپ اس ماں کے دیکھیں, ہمارے رویے بدل جاتے ہیں. ماں باپ کے سامنے اس کے بچے کے ساتھ کیا رویہ ہے, ماں باپ کی غیر موجودگی میں کیا, شوہر کے سامنے بچوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں, اور شوہر کے بعد مہمانوں کے سامنے بچوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے, اور اس طرح سے ان کے بعد کیا کرتے ہیں. جس کو یہ یقین ہو جائے گا نا کہ میرا ہر عمل نکلنا ہے, پھر وہ کبھی بھی ایسی بات نہیں کرے گا. سورۃ زلزال میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, جس نے ذرہ برابر نیکی کی اللہ اس کو بھی دکھائے گا. اور اسی طرح حضرت عائشہ فرماتی ہیں یہ آیت اتری تم تو خوش ہو گئے, ہائے چھوٹی چھوٹی نیکی دکھے گی, لیکن ہماری ساری خوشی ختم ہوگی جب اگلی آیت سن لی کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, کہ چھوٹے سے چھوٹا ذرہ برابر اگر کوئی شر بھی انسان کی زندگی میں ہوگا تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ کھول کے رکھ دے گا. سورۃ زلزال ہی میں آتا ہے کہ یومئذ تحدث اخبارها, قیامت کے دن زمین انسان کی خبریں دے گی. کیوں؟ بأن ربک اوحى لها, کیونکہ اس کے رب نے اس کو اس کی وحی کی. کیا مشکل ہے, آج دنیا میں اس کی کتنی مثالیں ہیں. آج آپ دیکھیں سیٹلائٹ نے تو یہ ساری مشکل ہی آسان کر دی. آپ گھروں کے اندر تک جھانک سکتے ہیں, یہاں بیٹھے آپ دیں زپ کوڈ, آپ کو ان کے گھر کی گلی تک چھوڑ کے آئے گا آپ کا کمپیوٹر. ایک ایک چیز پتہ چل جاتی ہے کہ لوگ کہاں ہیں کیا ہیں. ایئرپورٹس پہ جاتے ہیں, ایسی ایسی مشینوں میں سے آپ کو گزارتے ہیں, اندر آپ کی ہڈیوں تک کو وہ دیکھ لیتے ہیں. ایکس ریز کو دیکھ لیجئے, یہ دنیا والے دیکھ سکتے ہیں تو اللہ نہیں دیکھ سکتا. ٹریفک کے رولز میں دیکھیے کتنے ایکشنز نوٹ ہوتے ہیں. آپ ایک ٹکٹ خرید لیتے ہیں مہینے کی اکٹھی, ہر دفعہ وہ اپنے اسکرین پہ بس میں ٹرین میں لگاتے ہیں, ان کو کیسے پتا چل جاتا ہے آپ کا یہ منسکوٹ کہاں کا ہے. جب ان کو پتا چلتا ہے, ہمیں نہیں پتا چلتا, ہمارے ہاتھ میں وہ کاغذ ہوتا ہے ہر وقت, لیکن ہمیں اگر دو تین کے سب مکس ہو جائے اپنا ڈھونڈ بھی نہیں ہم سکتے, لیکن ان کو کیسے پتا چلتا ہے, مشینوں میں ہوتا ہے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. اب دیکھیے کہ ہر بندے کو اپنی پرائیویسی بہت عزیز ہوتی ہے. بس عمل ایسے ہوتے کہ انسان ایون شوہر بیوی یا بیوی شوہر کے لیے بھی پسند نہیں کرتے کہ وہ ہماری یہ پرائیویٹ کنڈیشن دیکھیں, یا ہمیں اس کیفیت میں ہمارا یہ میٹر ان پہ کھل جائے, یا یہ راز کی بات کسی کو مل جائے. بیسٹ فرینڈز بھی ہوں گے تو بعض عمر پھر بھی ایک دوسرے سے چھپائے جاتے ہیں. لیکن آپ سوچیں قیامت کے دن سب کچھ ہوگا. آج دنیا میں ہم کتنا کچھ چھپتے ہیں. بعض دفعہ ہم پیلٹاک پہ کلاسز کر رہے ہوتے ہیں, ایک دم کوئی روم میں آتا ہے اور الا بلا لکھ کے چلا جاتا ہے, چلے گئے. ان کی آئی ڈی ہم نہیں پہچانتے پیچھے کون ہے. ہم ڈھونڈ بھی سکتے ہیں لیکن ہمیں ضرورت کیا ہے. لیکن قیامت کے دن تو پتا چلے گا نا. آج ماں باپ سے چھپ کے چیٹنگ کر رہے ہیں, لکھ رہے ہیں, بات رہے ہیں, بات ہو رہی ہے, میسنجنگ ہو رہی ہے, نہیں پتا. اللہ کو پتا ہے. ہم کلاس میں بیٹھ کے کیا لکھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کسی کو نہیں پتا. ساتھ بیٹھے کو نہیں پتا چلتا آپ نوٹس لے رہے ہیں یا آپ چیٹنگ کر رہے ہیں بیٹھ کے ایک دوسرے سے, لیکن اللہ کو پتا ہے. اس احساس کے ساتھ اگر زندگی بسر کی جائے وہ بالکل مختلف ہوتی ہے. آپ اس پر ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں, خوبصورت رائٹنگ سے اپنی لینگویج میں, جہاں جو بھی آپ سمجھتے ہیں چھوٹے اسٹیکرز بنا لیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. حالانکہ مارکیٹ میں بنی ہوئی بہت ساری چیزیں ملتی ہیں ایسی, لیکن جب آپ اپنے ہاتھ سے بنائیں گے تو انشاءاللہ احساس ہوگا. اور گھر کے خاص خاص جگہوں پہ لگا دیں, کمرے کی میچنگ کا بنا لے، پرنٹ آؤٹس بنا لے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. میں جن چیزوں پہ ریکمینڈ کرتی ہوں عموماً، جو مجھے لگتا ہے خود، ایک تو آپ کمپیوٹر کی اسکرین پہ لکھا لیں، ایسی خوبصورت سے طریقے سے لگا دیں، پھر آپ ایک اپنے ٹیلی فون پہ لگا لیں، کچن میں لگا لیں، ٹی وی اسکرین پہ لگا لیں، گھر سے نکلنے کا جو ڈور ہے نا، جہاں نکل رہے ہیں تو آپ کی نظر پڑ دے اس پہ، جو شیشے میں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لباس ٹھیک ہے اس پہ لگا لیں، یقین کریں کہ بہت فرق پڑتا ہے. ایک دم بندہ اپنی نظریں بچانے لگتا ہے کہ واقعی اللہ کے ساتھ میں نے اس طرح کا معاملہ کیا تو کیا اللہ تعالیٰ کو یہ بات جو ہے میری اچھی لگے کہ نہیں لگے گی. تو اللہ کی ذات نہ صرف یہ کہ چیزوں کو ظاہر کرے گی، بلکہ اللہ کی ذات بندے کے ارادوں، اس کی نیتوں کو ظاہر کرے گی. ہم یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہمارے ارادے کے، ہمیں نہیں پتا کہ اس کے بعد اگلا کام ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اس کلاس سے اٹھنے کے بعد کہاں جانا ہے. لیکن اللہ کی ذات کو آج سے 50,000 سال سے پہلے سے بھی پتا تھا کہ ہم آج اس وقت یہ کریں گے. تو شعور کے ساتھ زندگی بسر کریں، تبدیلی آئے گی انشاءاللہ تعالی. اب اس کے بعد اگلا کام ہے جس کی ماں باپ کو فکر ہوتی ہے الحمدللہ، لیکن بیچ والی چیز کو مس کر کے جب ڈائریکٹ اس چیز کی بات کرتے ہیں تو اثر زیادہ نہیں ہوتا. اور وہ کیا ہے؟ یا بنیا، اے پیارے بیٹے. اب دیکھیے بار بار محبت کا انداز ہے، یہ بار بار کی محبت کی پکار جو ہے نا، یہ بچے کا اعتماد بحال کرتی ہے ماں باپ پہ. اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری ماں میری سنسیئر ہے، شی از مائی ویل وشر، ہی از لونگ می، باپ میرا مخلص ہے. اگر کسی کو یہ احساس دلا دیں کہ نا کہ میں تمہاری دوست ہوں، دشمن نہیں ہوں، تو کافی کام آسان ہو جاتا ہے. کیا کرو؟ اقیم الصلاح، نماز قائم کرو. لفظ کیا آیا ہے دیکھیے گا، اقیم واحد کا لفظ ہے. قرآن پاک میں اکثر یہ لفظ اقیم الصلاح میں آتا ہے، جمع کے لفظ میں. کیوں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کا حکم ون آن ون بیس پہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے، فردن فردن. ہر بچہ ایک ہی ساتھ ایک عمر میں نہیں آئے گا نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا کہ 7 سال کا ہو تو بچے کو نماز کا حکم دو، اور 9 سال 10 سال ہونے دو، اور 10ویں سال پہ پھر نہ کرے تو تھوڑی سختی کرو. تب ظاہر ہے کہ اگر آپ کے 2 بچے بھی ہیں تو کم سے کم تو دونوں میں 10-11 مہینے کا فرق ہے ہی نا. تو ہر ایک کو دو، وقت پہ بات کرو. یہ نہیں کہ ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانک دو اور ایک ہی بات کرتے جاؤ کرتے جاؤ. کہا کہ اقیم الصلاح، نماز قائم کرو، مناسب وقت پہ بات کی جائے، فرق ہوتا ہے. پھر اسی طرح ہر بچے کا مزاج بھی فرق ہوتا ہے، کوئی پیار سے مان جائے گا، کوئی غصے سے مانے گا، کوئی سختی سے مانے گا. ہر بندے کو اس کی نیچر کے مطابق، اس کی عادات کے مطابق ٹریٹ کرو. اور ساتھ ہی ساتھ کیا کرو؟ وامر بالمعروف، اور نیکی کا حکم دیا کرو. ونہ عن المنکر، اور برائی سے روکتے رہو. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ بچے کو کہا جا رہا ہے. غور کیجئے گا، ہمارے ہاں تصور ہے کہ بچوں کو یہ کہا جائے کہ تم اچھی بات کا حکم دو اور بری سے روکو. ہمارے ہاں تو بڑے ہونے تک ہمیں یہ کام نہیں پتا ہوتا، دوسروں کو کیا پتا ہوگا. لیکن اصل میں یہاں بچے کو لیڈرشپ سکھائی جا رہی ہے. یہ ہے پرسنالٹی گرومنگ، کہ کیسے بنو کہ نہ خود برائی کرو نہ برائی ہوتا دیکھو. ساتھ ہی ساتھ عاجزی بھی کر دی کہ ونہ عن المنکر، منکر سے روکو، اور وصبر علی ما اصابک، جو تکلیف پہنچے اس پر پھر صبر بھی کیا کرو. عاجزی سکھا دی کہ جو بھی امر بالمعروف کرے گا اس کے لیے مشکلات تو آئیں گی، اس کو تو واقعی آزمایا جائے گا. تو کہا ساتھ ہی پھر صبر کرو، ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے. یہاں آپ دیکھیں کہ ایک عجیب خوبصورت انداز ہے اولاد کی اصلاح کا، اور وہ کہہ کہ پہلے ان کی اپنی نمازیں ٹھیک کرائیں. اللہ کا شعور آیا تو نماز کی طرف لگا دیا، جب نماز پڑھنے لگ گئے تو ساتھ ہی بتا دیا کہ نماز کا اثر برائی سے روکنا ہے. پیچھے ہم پڑھ چکے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز منکر سے روکتی ہے. ساتھ ہی ساتھ بتا دیا کہ نماز ایک ایسی چیز ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو بندے کے اندر سے باقی سارے کام بھی درست ہو جاتے ہیں. کسی کی بات میں نے کہا کہ آپ کو ویسٹ میں کس چیز نے بچایا؟ آپ کے تو چاروں طرف برائی ہے، چاروں طرف گندگی ہے، آپ کیسے پاک رہے؟ انہوں نے کہا نماز، میری نماز نے. بچپن سے جو عادت ماں نے نماز کی ڈالی اور ساتھ مسجد میں جا کے پڑھنے کی ڈالی، تو اس نے مجھے برائیوں سے روکا. آپ دیکھیے کوئی نماز پڑھتا ہو 5 وقت، اور خاص طور پہ وقت پہ جماعت کے ساتھ پڑھتا ہو شعور کے ساتھ، کیا وہ منکر میں رہ سکتا ہے؟ مثال ہے گندی سے گندی بات، کوئی لڑکا کسی لڑکی کے چکر میں ڈیٹنگ ہو رہی ہے، دونوں ملنے جاتے ہیں، لڑکی اس کو چلے، خود ہی لڑکی نہیں پہل کر لی، آ گئی ایک ایسی لڑکی جس کا خدا فراموش دین ہے، آ گئی، تھوڑی دیر ابھی بات ہو رہی ہوگی، اتنی دیر وہ گھڑی دیکھنا شروع کر دے گا، کیا مطلب، واٹس رانگ وتھ یو، کہے گا نہیں ہیو ٹو گو بیکاز اٹس ٹائم ٹو زہر، نماز پڑھنے جانا ہے، کیونکہ یہ کہتا نہیں مجھے تو جانا ہے، اچھا بھی ٹھیک ہے، اب وہ اس کی بے چینی دیکھ کے لڑکی کا موڈ چینج ہوگا، وہ کمفرٹیبل فیل کرے گی، یہ کہتا اوکے آئی ول کم بیک، بیٹھتا بیٹھ کے انتظار کرتی ہے، وہ جاتا ہے 15 منٹ جانے آنے کے لگے، آدھے پونے گھنٹے میں واپس آ گیا، ابھی تھوڑی سی اس سے پیار محبت کی بات شروع کی، پھر گھڑی دیکھنی شروع کر دی، بھی کیا مسئلہ ہے، ٹائم ٹو گو اس اسٹ ٹائم، آپ مجھے بتائیے کہ کیا برائی آگے بڑھ سکتی، میرے لیے وہ خود ہی پاؤں پٹک کے بھاگ جائے گی کہ مجھے تم جیسے کے ساتھ نہیں رہنا، یہ نماز کا اثر ہوتا ہے، ہم جب نماز کو اس کے وقت پہ اس کی روح کے ساتھ پڑھتے ہیں نا، تو اس کے نتیجے میں ہماری نمازیں جو ہیں وہ زندہ ہوتی ہیں، اور وہ نمازیں ہمیں حقیقت میں پھر برائیوں سے روکتی ہیں، ہماری نمازیں جب زندہ ہوں گی نا، اس کے بغیر ہم کبھی بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کر ہی نہیں سکتے، یہ اتنا بڑا کام ہے، آپ کہہ لیں کہ آپ کی گاڑی میں آپ ایک تو گیس ڈالتے ہیں، پیٹرول جس کو آپ کہتے ہیں، اور دوسرا آپ اس میں کوئی آئل وغیرہ ڈالتے ہیں، گاڑی میں پیٹرول نہیں ہوتا نا تو گاڑی نہیں چلتی، اس طرح اللہ کے راستے میں خاص طور پہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جو بات ہے نا، یہ کام نہ کیا جا سکتا اپنے لیے، خود کو برائی سے نہیں روکا جا سکتا، اپنے آپ کو فائدہ نہیں دیا جا سکتا، اور نہ دوسروں کی اصلاح کی جا سکتی ہے جب تک نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے گہرا تعلق نہ ہو، اگر ہمیں یہ چیز مشکل لگتی ہے تو جا کے چیک کریں نماز میں کمی ہوگی، ایک دفعہ ایک شخص تھا تو اس کا سائیکل نہیں چل رہا تھا، اس نے سوچا کہ میرے سائیکل کے ٹائر میں خرابی ہو گئی ہے، کوشش کی اس کو دیکھنے کی، سمجھ نہیں آئی، اس کو کسی بھی دکان پہ لے گیا، اس کا خیال تھا کہ دکاندار جو ہے یہ سائیکل کا ٹائر بدلے گا، لیکن اس نے ٹائر کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، اس نے دیکھا سائیکل نہیں چل رہی، پیچھے جو دیکھا، اتنے میں اس نے ڈنڈا کچھ لے کے، تو وہ جو چین چل رہی ہوتی ہے سائیکل کے پہیے کے اندر ایکسل کے ساتھ، اس نے اس چین کو ٹھوکنا شروع کر دیا، یہ کہیں گے بھائی کیا کر رہے ہو خرابی ٹائر میں، تم اس کی چین تو ٹھیک ٹھاک ہے، اس نے کہا تم چپ کرو، تمہیں سائیکل چاہیے نا، چلایا تو ٹائر چلنے لگا، کہنے لگا کہ اصل خرابی ٹائر میں نہیں تھی، اصل خرابی چین میں تھی، بالکل زندگی کا یہ معاملہ ذہن میں رکھیے، جہاں آپ کو مسئلہ دکھ رہا ہے نا، مسئلہ وہاں نہیں ہوتا، اسے تھوڑا سا ہٹ کے پیچھے ہوتا ہے، ہمارے دین کی کمزوری میں بہت بڑے مسئلے ذرا پیچھے ہوتے ہیں، سیلف موٹیویشن نہیں ہوتا نا تو ہم دوسروں کے پریشر میں آ جاتے ہیں، اندر انرجی نہیں ہوتی تو ہم تھک جاتے ہیں، اور بظاہر ہمارے سامنے ریزنز دنیا کے اندر رہنے والوں کی ہوتی ہیں، اس کی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں بچے کو بتانے کے ناطے سے تو اور اچھی بات بتا دی کہ جو بچہ بچپن میں اتنا کانشیس ہوگا وہ بڑے ہو کے کیسے کام نہیں کرے گا، حقوق اللہ کے بعد اب انسانوں کی، لوگوں کی خیر خواہی کا جذبہ ابھارا جا رہا ہے، کیونکہ بے حس اور مردہ دل لوگ تبلیغ کا کام نہیں کر سکتے، پھر آپ دیکھیے کہ آپ کا اپنا گھر کتنا صاف ہو، اگر باہر گندگی پھیلی ہو تو آپ کا گھر بھی صاف نہیں رہے گا، ذاتی زندگی کی اصلاح کے لیے ہے اقیم الصلاح، اور اجتماعی زندگی کی اصلاح کے لیے وامر بالمعروف، آپ تنہا یہ کام کر ہی نہیں سکتے، کوئی انسان اکیلا جی نہیں سکتا، ہاں یہ مشکل بڑا ہے تو وصبر، پھر صبر کرو، کیونکہ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے، بیڑوں کے چھجے میں ہاتھ ڈالنا ہے، لوگ ایک خاص ڈائریکشن پہ جا رہے ہوتے ہیں، ان کو ہر چیز دنیا کی دکھ رہی ہوتی ہے، آپ نے ان کا پورا فیس ٹرن کرانا ہے، یعنی جیسے اس وقت میں آپ کو دیکھ رہی ہوں نا اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ کو سامنے بورڈ دکھ رہا ہوگا، آپ کو سامنے کی دیوار کی چیزیں دکھ رہی ہوں گی، مجھے سامنے سے بیک کی چیزیں دکھ رہی ہیں، اب ایک ایسی کیفیت اگر رکھی جائے کہ ہم فوراً فیسز ٹرن کریں، کیا ایک سیکنڈ میں ہو جائے گا؟ کچھ اتھل پتھل ہوگی؟ میرا خیال ہے 15-20 منٹ، کیا آدھا گھنٹہ ہمارا لگ جائے گا اگر میرا ٹیبل آپ ادھر لے جائیں اور آپ اپنے ڈیسک اور چیئرز ادھر کریں، یہ جو اتھل پتھل ہے نا، اس پہ بس میرا لیکا ہے، زندگی میں جب لوگ ایک خاص ماحول میں چل رہے ہوتے ہیں نا تو اس کے بعد ان کو پھر چینج کرنا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے، سب سے بری چیز جو ہم انسانوں کو لگتی ہے وہ چینج لگتی ہے، تبدیلی، ہم دین بھی لینا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے بھی لیں، ہماری بیویاں بھی لیں، ہمارے مرد بھی لیں، لیکن جو ہی وہ دین ہماری زندگی کو تبدیل کرنے لگتا ہے، اور خاص طور پہ جب ہمارے سوشل سیٹ اپ کو چینج کرے، ہمارے خاندان برادری کے تعلقات کو چینج کرے، ہماری معیشت اور معاشرت کو چینج کرے، تو لوگ ایک دم گرم ہونے لگتے ہیں کہ بس اب اتنا آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کہا وصبر علی ما اصابک، جو تمہیں اس پر پہنچو اس پہ صبر کرو۔ ما اصابک میں یہ ساری چیزیں آ جائیں گی کہ ایک تو لوگوں کا ریئیکشن، لوگوں کی باتیں، لوگ کیسی باتیں کرتے ہیں، اور دوسری بات کیا ہے کہ مخالفت اگر ہوتی ہے نا تو ریئیکشنری نہ بنو، خود کو سنبھالو۔ استقامت کے معنوں میں یہاں صبر۔ آپ دیکھیے کہ اپنے ہی نفس کی اصلاح کوئی آسان کام نہیں ہے، یہی اتنا موٹا ہوا پڑتا ہے، اس کو پکڑ کے اگر انسان لے جائے صبح شام، اپنی خواہشات پہ قابو پا رہا ہے، نفس کی سرکشی اور غفلت پر اسے ہر وقت ڈانٹے، بہت بڑے دل گردے کا کام ہے، حوصلے کی ضرورت ہے۔ لیکن جو لوگ اس سے اور دور ہیں ان تک بات کرنا، ان کو نیکی کا شوق دلانا، ان کی سرکشی کے آگے بند باندھنا، یہ عام لوگوں کا کام نہیں ہے۔ تانے بھی پڑیں گے، تیر بھی پڑیں گے، گھائل بھی ہونا پڑے گا، جسمانی روحانی اذیتیں بھی ہوں گی، ٹارچر بھی ہوں گے، اور بعض دفعہ تو جان تک لے لیتے ہیں لوگ، لیکن ایسے موقع پہ وصبر علی ما اصابک، صبر اور استقامت، یہ دو چیزیں زندگی میں ایسی ہیں کہ جو انسان کو صراط مستقیم سے اترنے نہیں دیتی، سبیل الجنہ پہ قائم ہی یہ دو چیزیں رکھتی ہیں، صبر اور استقامت۔ وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ انہیں پتھروں پہ چل کے آ سکو تو آؤ، کہ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ ایک دفعہ بندہ چل پڑے پھر اس کے بعد راستے آسان ہو جاتے ہیں، لیکن ان نزالک من عزم الامور، یہ بڑی مشکل چیز ہے۔ ہم تھوڑی سی بات کریں گے عزم پہ، سورۃ طہٰ میں بھی کیا، مجھے آپ ہی ساتھیوں میں سے کسی نے کہا کہ میرے اندر کام کرتی تو ہوں شروع، لیکن اس کے کچھ دیر کے بعد بس ایسے لگتا ہے پھر چھوڑ دیتی ہوں۔ تو میں نے کہا آپ میں عزم کی کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے پھل چکھ لینے کے عمل پر بھی جو کمنٹ دیا سورۃ طہٰ میں، وہ یہی دیا کہ ہم نے ان کے اندر عزم نہیں پایا۔ تو دیکھیں گے کہ عزم کیا ہوتا ہے، تو کچھ ڈکشنری کے معنی آپ کے سامنے رکھوں گی۔ العزم والعزیمۃ عقد القلب، کسی کام کو کرنے کا پختہ ارادہ کر لینا، وہ احکامات جن کا حکم ملے، جن کو انجام دینے کے لیے انسان کو ہمت اور مردانگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اس پہ جم جانے کو عزم کہتے ہیں۔ اسی طرح وہ کام جن کو کرنے کا اللہ تعالیٰ نے قطعی حکم دیا ہے اس کو انسان کرے، یعنی اس میں قطعیت آتی ہے، حتمی، ڈیفینیٹلی، کچھ بھی ہو کود پڑنا ہے، بے خطر کود پڑے آتش نمرود میش، یعنی جو بھی ہو، آئی ڈونٹ کیئر، حالات کچھ بھی ہو میں چل پڑی، میں نے کرنا ہے، یعنی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نا سٹبننس، جب بندہ ایک چیز پہ جم جاتا ہے نا تو اس کے بعد وہ کہتا ہے اب مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ کبھی آپ دیکھا کریں لڑکیوں کو جب وہ کسی ایک لڑکے کی محبت میں گھر والوں کے آگے بول کے بعض دفعہ گھر سے قدم بھی نکالتی ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا انجام باپ کو ہارٹ اٹیک کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، ماں کے آنسوؤں کی صورت میں بھی اس کو بھگتنا پڑے گا، لیکن وہ کہتی ہے کچھ بھی اب میں نے سوچا میں نے کر لینا۔ یہ ہے عزم، نیکی کے کاموں پہ جمنا عزم والوں ہی کا کام ہے۔ بہت سارے لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں، ہم نے بہت کچھ کرنا ہے، ارادے بھی بہت ہیں، لیکن ابھی حالات سازگار نہیں ہیں، ابھی کوئی میرا ساتھ نہیں دے رہا۔ بس جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے، جب فضا سازگار ہوگی، جب میرے ساتھ کام کرنے والے تیار ہو جائیں گے، پھر میں کروں گی، اور اس کے بعد پھر ملک الموت سے ملاقات ہو جاتی۔ کتنے لوگ ہیں جو نیکیوں کے ارادے کیے ہوئے، تمنائیں دل میں چھپائے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے، لیکن کر نہ پائے، کیوں؟ انیشیٹو نہیں تھے۔ یہ جو عزم الامور ہے نا، اس میں بینگ انیشیٹو بھی ہو رہا ہے۔ پہل کریں، آپ بسم اللہ کریں، بارش کا پہلا قطرہ بنیں، حالات سازگار نہیں ہیں، آپ کام کرنا شروع کر دیں، آپ اٹھیں، آپ دیکھیں گے کہ لوگ خود ہی چلتے جائیں گے۔ ایک ساتھی تھی تو انہوں نے ایک موقع پہ ارادہ کیا کہ میں اپنے گھر کے قریب کے جو لوگ ہیں ان کو تعلیم دوں گی۔ ان کو کہا گیا کہ ایسا کریں کہ آپ دورہ قرآن والی آڈیو جو اس سے کام شروع کریں، کیونکہ تفسیر جو ہوتی ہے اس میں ذرا لوگوں کو ذرا فوکس ہونا پڑتا ہے، تو شروع میں لوگ تیار نہیں ہوتے۔ اس نے پلان کیا، کہتی میں نے اپنے پورے محلے میں پیغام دیا کہ آج میرے گھر میں کلاس شروع ہو رہی ہے، آپ نے آنا ہے. پھر کہتی میں نے پورے طریقے سے سجا کے اپنی کلاس کو سنوارا, رکھا رکھایا کر کے قرآن لے کے میں بیٹھ گئی. کہتی جب وقت دیا تھا ایک بھی نہیں آیا, 10 منٹ گزرے, 15 منٹ گزرے, کوئی بھی نہیں آیا. پھر کہتی کہ میں نے اللہ کو کہا کہ اللہ میں نے تو تیری بات پہنچانی تھی نا, اور میں نے یہ سنا ہے کہ جہاں انسان نہیں ہوتے وہاں فرشتے ہوتے ہیں, میں شروع کر دیتی ہوں. کہتی میں نے اکیلے پڑھانا شروع کر دیا, میں نے شروع سے شروع کیا. کہتی جو ہی میں نے پڑھایا, کچھ تو لوگوں کو لگتا ہے کہ آنے کی بھی عادت ہوتی ہے ذرا دیر سے, کہتی ایک آیا, دوسرا آیا, تیسرا آیا, اور پھر اس کے بعد کہتی ہے کہ لوگوں نے آ کے پہلے نے جس نے مجھے دیکھا ہوگا اکیلی پڑھا رہی ہے اس کو تو ہو سکتا ہے کوئی حیرت ہی ہوئی ہو, لیکن ایک ایک کر کر کے کہتی اس کے بعد الحمدللہ کلاس جمتی گئی. شروع میں 8 آئیں گے, 10 آئیں گے, پھر 11 ہو جائیں گے, 12 ہو جائیں گے, 8, 10, 12 تو چھوڑ دے, ایک ہی بہت ہے. ان ذالک من عزم الامور, ہمت بڑی کرنی پڑتی ہے. جب بھی لوگوں کو آپ بلائیں گے نیکیوں کی طرف آپ کو ہمت کرنی پڑے گی. لوگ کہتے ہیں نا جب حالات سازگار ہوں گے پھر کام کریں گے, اس جملے کو الٹ کر لیں. حالات سازگار کب ہوتے ہیں؟ جب اللہ ہمارے اندر عزم دیکھتا ہے. دیکھیں میں مثال دیتی ہوں کہ آپ کسی کو آتا دیکھے راستے میں, آپ آگے رکاوٹ رکھے, وہ رک جائے گا, آپ تو خوش ہوئے نا. لیکن کسی گاڑی کو بہت تیزی سے پیچھے سے کوئی آتا دیکھے تو لوگ تو خود گاڑیاں آگے سے ہٹا لیتے ہیں کہ یہ ہمیں ہی نہ ٹکر مار دے. یہ کوشش ہے. حالات سازگار کب ہوں گے؟ جب ہم بھاگیں گے, ہم چلیں گے, اور ہم لوگوں سے پوچھتے رہے نا ذرا پلیز آپ روڈ پہ گاڑی نہ لائیے گا, میں ذرا باہر نکلنے لگی ہوں, آپ کھڑے صبح سے رات تک بیٹھے رہیں گے, آپ دیکھیں گے کہ لوگ آپ کو کبھی بھی وقت نہیں دیں گے. یہ تو ہر بندے کی اپنی کام ہے, اور جب تک ہم دوسروں کو نہیں بچائیں گے خود نہیں بچیں گے. ایک بندہ سمندر کے آگے بند نہیں باندھ سکتا نا, اسی طرح ایک اکیلا انسان کسی برائی والے ماحول میں خود کو اور اپنی نسلوں کو بچا نہیں سکتا جب تک اس کے لیے اجتماعی کوششیں نہ ہو. جیسے ایک بندہ پہاڑ پہ چڑھتا ہے نا تو تھوڑی سی دور چڑھ کے تھک جائے گا, دو چڑھ رہے ہوں گے نا تو ایک دوسرے سے ہمت لیں گے, تین ہو جائیں گے, چار ہوں گے, اب دیکھیں گے شوق شوق میں سیر کر لیں گے. میں نے اکثر یہ جملہ سنا ہے کہ واک اکیلے نہیں ہوتی, کیونکہ کریں کیا, اور تھک رہے ہیں تھوڑی دیر میں اور کوئی منزل نہیں, کچھ نہیں, چلو اب چلتے ہیں. دو چار ہوں گے نا پتہ ہی نہیں چلتا, اور انسان ایسے بھاگتا ہے. نیکی کے کام بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. یاد رکھے جب تک ہمارے اپنے اندر سے تڑپ نہیں اٹھے گی نا ہم مردہ ہی رہیں گے. ہانک ہانک کے چلنے چلانے والے زیادہ دیر نہیں چل پاتے, اندر سے انرجی اٹھتی ہے نا تو بندہ چلتا ہے, کوشش کرتا ہے, ہمت کرتا ہے, آئیڈیاز لگاتا ہے, ارادے دیکھتا ہے. ہر بندے کو اللہ نے یہ سمجھ دی ہے کہ میں کس جگہ کیا کام کر سکتا ہوں اور کیا کروں گا, اور اگر دل میں شوق ہے کر کچھ نہیں رہے تو سمجھ لیں کہ ان ذالک من عزم الامور, ابھی کمی عزم میں ہے. اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں. ہم کھڑے ہوں پھر زیرو وہ لگاتا رہے گا 10, ایک اور زیرو لگائے گا 100, ایک اور لگائے گا 1000, 10,000, لاکھ, 10 لاکھ, اللہ زیرو لگاتا رہے گا. آپ کھڑے رہے اور آپ گرے سب زیرو بھی ساتھ ہی گر گئیں گے. اللہ کی مدد آتی عزم اور ارادوں کے ساتھ ہے. اللہ کے نبی کی ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ مومن دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک ڈھیلے ڈھالے لڑکتے لڑکتے اور ایک مضبوط, کا خیر دونوں میں ہے لیکن اللہ کو مضبوط مومن ڈھیلے ڈھیلے مومن سے زیادہ پیارا لگتا ہے. جو روایتوں میں آتا ہے کہ عمر آئے تو اسلام آزاد ہوا, اسلام کھلا آیا, پہلی دفعہ لوگوں نے نماز پڑھی حرم میں, کیوں کہ عمر کے اندر عزم تھا, ان کے اندر ایک لیڈرشپ کوالٹی تھی, ابو بکر میں اور طرح کی خوبیاں تھی. تو ہر جگہ یہی چیز ہوگی کہ کس طریقے سے یہ سوسائٹیز درست ہوں گی جب بچپن سے یہ باتیں سکھائی جائیں, اجتماعیت کی تعلیم دی جا رہی ہے بچوں کو کہ دیکھو خود بھی نماز پڑھو, اپنے بچوں کو بھی نماز کے لیے بتاؤ, یہ کرو وہ کرو. ہمارے یہاں عموماً کے امر بالمعروف یہ علماء کا کام ہے, اسکالرز کا کام ہے, اور عورتیں تو کر نہیں سکتی, اور لڑکیاں تو توبہ کریں, یہ تو دین کو کھیل بنا رہے ہیں, برائیاں کرنے لے سب پھیلائیں, اور صفائی کرنے لے چند چھ لوگ, کتنے کو عالم ہوتے ہیں دنیا میں. دیکھیے آپ امیجن کر لیں, آج آپ دیکھیے کہ میٹرک کرنے والے تو بہت سارے لوگ ہیں لیکن پی ایچ ڈی کرنے لے کتنے ہیں دنیاوی چیزوں میں. اسی طرح کیا دین کے اسکالرز اتنے ہیں یا اتنے سرکمسٹانسز ہیں کہ وہ ہر گلی کی نکڑ میں بھی پہنچ جائے؟ لیکن اس پہ بہت آوازیں اٹھتی ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ یہاں چھوٹی سی پریکٹیکل باتیں کر دو کہ بچوں کو آپ کیسے سمجھائیں یہ برائی کی باتیں. بچوں کو بہت اچھے طریقے سے سکھائیں. بعض ماں باپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بچوں کو پھر اس طرح روک ٹوک کرتے ہیں مثلاً جیسے ایک تھی وہ سنانے لگیں کہ ہمارے گھر میں کوئی عورتیں آئیں تو وہ پردے سے نہیں تھی، گھر کا ماحول پردے والا تھا، تو بچوں نے ان کو روک لیا، آپ نے برقع کیوں نہیں پہننا، یا کوئی سنا رہا تھا کہ ٹی وی ہے یہ تو شیطان ہے میں اس کو ماروں گا. یہ طریقہ نہ سکھائیں بچوں کو. جو چیز بڑوں کو اچھی نہیں لگتی نا وہ بچے کے منہ سے تو اور بری لگتی ہے. کم از کم میرا بچہ ہو تو میں تو اس کو کبھی اس طرح نہ سکھاؤں. آپ کا سب سے بہترین طریقہ جو آپ کو اپنے بچوں کو دین سکھانے کا نا، آپ اس کو اس کی اس فیلنگ کے ساتھ ریز کریں کہ یو آر اے مسلم چائلڈ، مسلم شوڈ بی لائک دس، مسلم ایسے ہوتے ہیں، مسلم ایسے ہوتے ہیں. آج سی نرمی، پیار، محبت اس طریقے سے امر بالمعروف ہے. ہاں کسی کی چیز نہیں بیٹا چوری کرنی، یہ برائی بات ہے. کسی کی چیزوں کو اسکول سے لے کے نہیں آ جانا، کوئی بری چیز دیکھی ہے تو اس کو اچھے طریقے سے مطلب کرنا. آہستہ آہستہ عمر کے ساتھ ہے، بعض چھوٹے چھوٹے بچوں کو بڑا پکا کر دیتے ہیں، پکے پیڑے جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں اچھے لگتے، بچہ بچہ ہی اچھا لگتا ہے. اس کو پیار پیار سے سمجھائیں، کیونکہ اس کا پھر طریقہ بھی ہم نے سکھانا ہے. یہاں تک آپ دیکھیے کہ پہلی بات اللہ کا حکم، پھر نماز یعنی فرائض، اب امر بالمعروف. اب اس کے بعد اخلاقیات سکھائے جا رہے ہیں کہ امر بالمعروف کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے، کہ لوگوں کے ساتھ ہنستے چہرے سے پیش آؤ. جس نے منہ پھلایا ہوگا، جس کی گردن اکڑی ہوگی، جو ٹک ٹک کر کے بھاگ رہی ہوگی لڑکی یا لڑکا، وہ دوسروں کو دین کہاں سے سکھائے گا. تو اب یہاں سے مینر سکھائے جا رہے ہیں. ولا تسعر خدک للناس، اور نہ پھیر لو اپنے رخساروں کو لوگوں کی طرف سے. ولا تمشی فی الارض مرحا، اور نہ چلا کرو زمین میں اتراتے ہوئے. کیونکہ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا گھمن کرنے والے اور تکبر کرنے والے کو. کچھ مشکل لفظ دیکھ کے پھر اس کے ساتھ اگلی آیت کو ہم کریں گے. تو سائر کا لفظ ہے یہاں سوات عین را. سار عربی زبان میں ایک بیماری کو کہتے ہیں جو اونٹ کو ہو جاتی ہے. کبھی کسی نے اونٹ کو دیکھا ہو یا قریب سے دیکھا ہو تو اس کی گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے. کبھی انسانوں میں کسی کو آپ نے اس طرح دیکھا ہو کہ جب سوئے رات کو گردن کا پٹھا کھینچ گیا، سر میں کچھ اس طرح کی درد ہوئی کہ بالکل انسان کی گردن جو ہے وہ ٹیڑھی ہونے لگتی ہے، اس کیفیت کو سار کہتے ہیں. اسی طرح وہ شخص جو غرور اور تکبر کی وجہ سے اپنا رخ لوگوں سے موڑ لیتا ہے، عرب اس کے بارے میں کہا کرتے تھے قد سعر خده وسعره، کہ اس نے اپنی گردن کو موڑ لی اور چہرہ الگ کیا. اسی طرح لسان العرب میں آتا ہے ایک شعر بھی ہے کہ جب کوئی جابر شخص تکبر کی وجہ سے اپنے رخسار پھیر لیتا ہے تو ہم تلوار کے زور پر اس کی ٹیڑھ پن کو دور کر دیتے ہیں اور وہ درست ہو جاتا ہے. کیا آپ کے ذہن میں کوئی ایک بڑی ماڈرن شکل نہیں آتی، یوں گردن کھینچی ہوئی ہے. کچھ لوگوں کی تو پوزیشن ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ سامنے بیٹھ کے سیدھی بات کرنا پسند نہیں کرتے. بعض لوگ ہوتے ہیں ایون قرآن کی کلاسوں میں آتے ہیں نا، تو وہ یوں سیدھے میرے سامنے نہیں بیٹھتے جیسے آپ بیٹھتے ہیں، وہ یوں بیٹھتے ہیں تھوڑا سا ٹیڑھا. مجھے ان کی شان، ان کے بیٹھنے، ان کی اکڑ سے ان کا اندر دکھ رہا ہوتا ہے، تو میں بھی اس پہ صبر کرتی ہوں کہ اگر ان کو میں نے تھوڑا سا کہہ دیا تو یہ تو ٹھک ٹھک کرتی ہوئی اٹھ کے چلی جائیں گی. ایسے لوگ ہوتے ہیں، بچیاں بھی ہوتی ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں. اس طرح آپ کے اپنے بچوں میں بھی ایسے بچے ہوں گے کہ جن کی چال ہی اتنی بری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کر دیا کہ ولا تمشی فی الارض مرحا، مت چلو زمین میں اکڑتے ہوئے. مرحا کا لفظ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، شدت فرح اور سرور کو مرح کہتے ہیں، اکڑنا، تکبر کرنا. لسان العرب میں آتا ہے مرح اس شدت فرح اور نشاط کو کہتے ہیں جو حد سے بڑی بھی ہو. اسی طرح مرح اس نشاط کو کہتے ہیں جس میں خفت یعنی ہلکا پن اور سبکی پائی جائے. جس طرح کم ظرف لوگ خوشی اور مسرت کے وقت ادب اور اخلاق کے تقاضوں کو پس پشت ڈال دیتے ہیں. اسی طرح ایک اور اس کا آتا ہے حیا اور مروت کی چادر کو اتار کر پرے پھینک دینے کو مرحا کہتے ہیں. ایسی ناشائستہ حرکتیں جنہیں دیکھ کر شرم کی آنکھ نمناک ہو جائے، یہ ہے پہچان مرحا کی. اترانا، بڑا ہونا، پیچھے آپ نے پڑھ چکے ہیں قارون کا قصہ، کیسے وہ اتراتا ہوا گیا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر کر دیا کہ اب وہاں جا کے جتنا مرضی اترا لو. ان اللہ لا یحب کل مختال، اللہ نہیں پسند کرتا کسی مختال کو. مختال کا لفظ خیل سے ہے، اسی سے لفظ خیال بھی ہے. خیل کہتے ہیں گھوڑے کی چال کو، تو مختال کہتے ہیں وہ متکبر جس میں تکبر کے علاوہ خود پسندی کا عیب بھی پایا جاتا ہو، یعنی سیلف پریزنگ پیپل، سیلف ورشپر قسم کا بندہ، اس کو اپنے سوا کوئی اچھا نہیں لگتا. اور فخور فخر سے، فخرا فخور فاؤل ایگزیجریشن ہے اس میں، بہت زیادہ بڑا بننے والا انسان جو اپنے آپ کو بڑا ہی بنا رہا ہے، اس طریقے سے اکڑ کے ٹک ٹک کر کے وہ چلتا ہے کہ دوسروں کو لگتا ہے کہ شاید میں تو اس کے سامنے کوئی بڑا ہی حقیر ہوں. کس طریقے سے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، عربوں کا ان لوگوں کے بارے میں کیا کہنا ہے، تھوڑا سا پڑھ کے سناتی ہوں. مختال اس لاف زنی کرنے والے نادان کو کہتے ہیں جو غریب رشتہ داروں سے نفرت کرتا ہے، یعنی وہ نسلیں جو غریب رشتہ داروں کو پسند ہی نہیں کرتی، اور مفلس پڑوسیوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور ان کے ساتھ حسن سلوک بھی نہیں کرتا. فخور وہ شخص جو ایسی چیزوں پر فخر کرے جو اس کے ذاتی کمالات سے نہیں ہے، یعنی تمہاری کیا کڑے بھائی، اگر تم انگلش بول سکتے ہو یا تم کمپیوٹر چلا سکتے ہو یا تم بہت جوان ہو بھی، تو اس میں تمہارا کیا کمال ہے، یہ سب چھن سکتا ہے ایک منٹ میں. تو ذاتی کمال نہیں بلکہ خارجی امور کی بنا پر اترائے، باہر کی چیزیں، مثلا دولت، مال، جاہ، منصب وغیرہ. بڑی گاڑی میں بیٹھ کے چال بدل گئی، اچھا سیل فون ہاتھ میں آ گیا بدل گئی چال، بال کٹ گئے تو ان کو لہراتے ہوئے چال بدل گئی، کپڑے ذرا پہن لیے نئے تو چلتے چلتے اس طرح سے اتراتے ہوئے جو لوگ بیٹھتے ہیں، اللہ ان کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ مختال اور فخور ہے، اتراتے ہوئے کرتے ہیں. اب اگر آپ اس آیت کو پڑھیں تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ نے کتنے مناسب الفاظ استعمال کیے، کہ اس آیت کے اندر تکبر اور غرور سے بچنے کی تاکید ہے. غرور کی کوئی ایک شکل نہیں ہوتی، اس کے کئی روپ ہوتے ہیں، کچھ کھلے دکھتے ہیں کچھ چھپے دکھتے ہیں. اسلام اتنے پیارے انداز سے باتیں کرتا ہے، وہ باتیں جربوں کے شاعر بڑے بڑے قصیدوں میں نہیں کہہ سکتے تھے، اسلام دو چار جملوں میں کہہ دیتا ہے. اس طریقے سے وہ لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، ہوتے کوئی بھی نہیں بڑے. آج کے ذرا کلچر کو دیکھ لیں، میں تو کہتی ہوں ایک تو مصیبت کیا ہے، کپڑے بھی کچھ ایسے ہیں، چال خود ہی بدل جاتی ہے. اتنے ٹائٹ کپڑے ہیں اس میں جھکیں گے آپ کیسے، اکڑ کیسے ہوگی، سینہ تو تانا ہوا ہے، کٹے ہوئے بال ہیں، اور ایک شانے بے نیازی سے آپ نے کندھے پہ پرس ڈالا اور جوں ٹک ٹک کرتے چلے گئے، جوتی بھی وہ پہن لی، ہاتھ میں بھی وہ ہے. دل نہیں چاہتا کہ پکڑ کے انسان اگر کچھ لگا سکے تو لگائے، چاہے اپنا ہی بچہ کیوں نہ ہو. روز آتے جاتے بسوں میں بیٹھتی ہوں کبھی، یا گاڑیوں میں آتے جاتے راستوں میں دیکھتی ہوں، میں ایک چیز انتہائی درد سے محسوس کرتی ہوں کہ سردیاں آتی ہیں تو مصیبت عورتوں کے فکر پہ پڑتی ہے، ٹائٹس ان کو پہننی ہے کہ سردی بہت ہے، مرد کیوں نہیں پہنتا. جب آپ بالکل بس میں چڑھتے ہیں تو اس وقت ظاہر ہے کہ اتنے کلوز ہوتے ہیں، لائن میں لگے ہوتے ہیں، بالکل میرے آگے جو لڑکی تھی، واللہ ہی میں نہیں کہہ سکتی کہ اس کو کوئی لباس کہہ سکتا ہے، اتنی ٹائٹ اس کی ٹراؤزر تھی، سٹریچی. آپ اس کو کہیں کپڑا پہنے میں تو نہیں مانتی. آپ ہمارے اپنے مسلمان پہنتے، سکن کلر کی پہنی ہے دور سے لگے گا کہ یہ آپ ننگے. بعض لوگوں نے ایسے ڈیزائنز کی پہنی ہوتی ہے، دیکھنے میں لگتا ہے جسم جھلک رہا لیکن وہ اوپر کوئی لائٹ سکن کلر کا پینٹ ہوتا ہے، جو لگ رہا ہے نیٹ کی پہنی ہوئی ہوتی، نیٹ کی نہیں ہے. میرے آگے ایک آدمی تھا اور اس سے آگے وہ لڑکی تھی، پیچھے میں تھی، نیچے میری نظریں تھی، اور میں دونوں کے پاؤں کو دیکھ رہی تھی کہ مرد کی اتنی ڈھیلی پینٹ ہے اور عورت کی اتنی ٹائٹ کیوں ہے، اور یہ آدمی جو میرے آگے کھڑا ہے کیا یہ اس کو نہیں دیکھ رہا، کیا یہ چال مسلمانوں کی ہے. میں سوچتی ہوں کہ ایک دن میں یہ نہیں ہوتا. اگر ہم اپنے بچوں کو صحیح طرح سے رکھنا چاہتے ہیں نا، پہلے دن سے کیوں پہناتے ہیں. میں کہتی ہوں ساری ایسی لیگیز کو آگ لگا دیں جو آپ نے اپنی ایک سال سے اندر کی بچی کو بھی پہنانی ہے. کبھی مسلمان ماں اپنی بچی کے لیے سلیو لیس فراک نہیں لے سکتی. ہمیشہ ہر دور میں آپ دیکھیے عورت بچپن سے لے کے جوان ہونے تک سب سے زیادہ چوٹ پڑتی ہے تو لڑکی کے ڈریس پہ پڑتی ہے، لڑکے کے نہیں پڑتی. لڑکے فل شرٹ پہنتے، پوری بازو کی قمیض شلوار پہنیں گے، اور لڑکیوں کو آدھی بازو پہنائیں گے. کبھی آپ کسی آٹھ دس سال کے لڑکے کو نکر نہیں پہنی دیکھیں گے شرٹ کے ساتھ، لیکن لڑکیوں کو فراک کے ساتھ آپ پہنا دیکھیں گے. اور جو کھلے گلے آج کے دور میں، جو ہماری مائیں اللہ نے پیسے دیے ہوئے ان کو، وہ جاتی ہیں بڑے بڑے سٹوروں کے فراک لیتی ہیں اور جس میں سٹرپس لگی ہوئی ہیں، کہیں وہ بھی نہیں لگی ہوئی، کہیں کچھ نہیں کہیں کچھ نہیں، اور کہتے ہیں کہ نہیں اچھی لگتی ہے، یہ ڈال لگتی ہے، یہ ڈیانا لگتی ہے، یہ باربی لگتی ہے. وہ باربی جب 12 سال کی ہوگی وہ نہیں مانے گی آپ کی، حیا ایک دم نہیں آ جاتی اندر سے چپکے سے کہ بیٹا اب تم 12 سال کی ہوگی اب پلیز با حیا ہو جاؤ. حیا تو مر گئی، وہ کہے گی وہ کیا ہوتی ہے. بچے کو آپ دیکھیں، چھوٹے بچے کو مائیں جب بچی کو خاص طور پہ چینج کرتی ہیں نا، کبھی باپ کے سامنے، کبھی گھر کے کسی دوسرے فرد کے سامنے نہیں کرنا چاہیے. بے حیائی کی حد تو یہ کہ میں نے باپوں کو بچیوں کے پیمپرز تک بدلتے دیکھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کریں کیا جی، باپ چھٹی لے کے بیٹھے ہیں، ماں گئی ہیں جاب پہ، پیمپر باپ بدلے گا؟ اور کہتے ہیں ڈونٹ بی مین، کسی سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا ڈونٹ بی مین. باپ کو اس نظر سے تھوڑی بچی کو دیکھتا، تو کس نظر سے آپ دکھانا چاہتے ہیں؟ حیا تو خود ہی ماری گئی. لڑکے پھر بھی 5-6-7 سال کے ہوتے ہیں تو وہ خود ہی اپنے آپ کو فارغ کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن لڑکیوں کی حیا پہ تو ایسے لگتا ہے کہ شیطان نے، جس کو کہتے ہیں نا کہ شیطان نے گاڑی نظریں رکھی ہوئی ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ بات ان کے دل میں کیوں نہیں جاتی، شیطان تو ناچ رہا. دیکھیے بدترین تصویر وہ ہوتی ہے جو سینے پہ ہو. میں نے ایک جگہ یہ چیز شیئر کی تھی اپنی ایک کلاس میں کہ جو چیز ہمارے سینے کے ساتھ ہوتی ہے نا تو اس کا اثر جاتا ہے. جیسے آپ کسی کو ملتے ہیں تو آپ کو ٹھنڈک ملتی ہے، یا رب اشرح لی کی دعا حضرت موسیٰ نے پڑھی تو اللہ نے انہیں اپنا ہاتھ رکھے. کہ یہ جو پکچرز والے کپڑے پہنتے ہیں نا ہم لوگ، یہ ڈائریکٹ انفیوز کرتے ہیں باڈی کے اندر، ان کا اثر جاتا ہے. اور آپ دیکھیں بچوں کے کپڑے دیکھیں، بچیوں کے دیکھیں، سب سے بڑی تصویر سینے پہ ہوگی. ان کے بلینکٹس تصویروں والے، ان کے فراکس تصویروں والے، گڑیوں والے، کیسے ہماری بات اندر جائے؟ نہیں جائے گی. یہ ایک پورا سٹائل ہے، یہ کلچر ہے ایک پورا مسلمانوں کا. ہماری آج مجبوریاں یہ نہیں ہے کہ یہ ہماری نہیں سن رہے، مجبوریاں کے کہ راستے میں کئی ایسی رکاوٹیں کھاتے ہیں بچے، لڑکیاں، ینگ لڑکے میں نے دیکھے تصویروں والے برتنوں میں چائے پیتے ہیں لوگ. حیرت کی حد ہوگی، میں نے پہلے بھی شیئر کیا تھا کہ ایسی بول پلیٹ جس کے اندر مینڈک بنے ہوئے ہیں، اور کسی نے ایک موقع پہ اس میں کچھ ڈال کے مجھے دیا، مجھے تو لگا زندہ مینڈک اس پلیٹ میں، اور عقل کام کرتی نہیں، کہتے ہیں سوکھ کے یہ بچوں کی چیزیں ہیں، بچوں کو تحفوں میں بھی دیں گے تو اس طرح کے بیکار چیزیں دیں گے. میں تو سوچ نہیں سکتی کہ کوئی مجھے ایسے برتن میں کھانا دے، میں بھوکی رہ لوں، میں کبھی نہ کھاؤں. سوچیں اگر اس تصویر کی جگہ اصل مینڈو کو، چلے خوبصورتی ہے، کوئی آپ اچھی چیز ڈال لیں، کوئی طوطا ڈال لیں، کوئی پرندہ، سمجھ تو آئے. عقل کتنی ماری جاتی، گدوں کی تصویریں بنی ہوتی ہیں، ڈونکی بنے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں بیگس ہیں اسکول کے، اس کے اوپر تصویریں، جیومیٹری باکس ہیں ان پہ تصویریں، پینسلیں ان پہ تصویریں، کاپیاں ان پہ تصویریں، فائل کور ہیں ان پہ تصویریں، تصویریں تصویریں. اب پڑھیے ذرا اس آیت کو کہ ولا تسعر خدک للناس، مت پھیرو اپنے رخ لوگوں سے. للناس میں کون ہے؟ یہ بےچارے غریب، ماں کی سہیلیاں، خالائیں، دین والے، ان کو دیکھ کے تو یوں گردنیں ٹیڑھی ہوتی ہیں اکثر لوگوں کی کہ برداشت ہی نہیں کر پاتے. بس مائیں میں نے اتنی اس بات میں دکھی دیکھی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جب میری کوئی دوستیں آتی ہیں میری بچیاں پاس نہیں آ کے بیٹھتی، وہ یوں اٹھ کے جاتی ہیں، آپ بیٹھے، امی ادھر نہیں ہے، جھٹ سے کوئی فون بھی اٹھا لے ماما از ناٹ ہوم، کڑک بند کر دیں گی، نہ سلام نہ دعا. یہ کلچر مسلمانوں کا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ یہاں ہر ایک کو اپنے محاسبے کے لیے دیتے ہیں کہ دیکھو ایسی باتیں نہ کرو. اس میں اصل میں اندازہ یہ دکھایا جا رہا ہے کہ بڑے بچے جو ہیں یہ بڑوں کی باتوں کو اہمیت نہیں دیتے. خود کو جو بڑا سمجھ لیا تو دوسرے کو کیسے بڑا سمجھیں گے؟ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں عباد الرحمان کی صفات میں کہ یمشون علی الارض ہونا، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، یہاں تمشی فی الارض مرحا آ گیا. اور ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ جی چھوڑو اب لوگ کیا کہیں گے. یہ دیکھیے کہ اللہ کیا چاہے گا. لقمان نے کیسے ظاہری حال حلیے سے لے کر چال ڈھال، بات کرنے، پوسچر کی بات کی. اور یہ چیز ہمیں اللہ کے نبی کے اسوے سے بھی دکھتی ہے. آج آپ دیکھیں کہ کسی بڑی دعوت میں آپ جائیں، بچے الگ بیٹھے، ماں باپ الگ بیٹھے. آپ بچوں کے کسی کمرے میں یا ینگ ٹین ایجرز کے کسی روم میں جائیں، آپ کو اہمیت ہی نہیں دیں گے. وہ سوچیں گے نہیں نہیں یہ آپ کا روم نہیں، آپ ادھر جائیے. جب بڑے بچوں کو اہمیت نہیں آج دے رہے، بچے بھی نہیں دیتے. وقصد فی مشیکا، اور اپنی چال میں درمیانہ پن اختیار کرو، آہستہ چلا کرو، میڈیم چال رکھو. مشی وہی ہے جو تمشی اور یمشو نہ کلب سے، درمیانی چال چلا کرو، اکڑ والی چال نہ ہو. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کو یہود کی طرح دوڑنے سے بھی منع کیا جاتا تھا اور نصارہ کی طرح آہستہ آہستہ چلنے سے بھی منع کیا جاتا تھا. یہ کہا جاتا تھا کہ دونوں کے درمیانی چال چلو، میڈیم چال چلو، میانہ روی رکھو، چال چلن ٹھیک رکھو، وقار کے ساتھ چلو. حدیث میں آتا ہے کہ چلنے میں جلدی کرنا مومن کی رونق کو ضائع کر دیتا ہے. بس جاتے ہیں اور ساتھ چیزیں گرا رہے ہوتے ہیں، ٹکریں کھا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر چل رہے ہیں، یہ درست طریقہ نہیں ہوتا. تکلیف خود کو بھی ہو سکتی ہے، دوسروں کو ہوتی ہے. اس طرح بعض وقت تسنوں سے چلتے ہیں، بعض بہت ہی تکبر سے چلتے ہیں، اور بعض آپ دیکھیے کہ بیماروں کی طرح چلتے ہیں. آپ صرف چال پہ بات کر کے دیکھ لیں کتنی مختلف چالیں ہوتی ہیں. حضرت عائشہ نے کسی شخص کو دیکھا بہت آہستہ چل رہا تھا، جیسے ابھی مر جائے گا. پوچھا کہ یہ ایسے کیوں چلتا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ قرآن میں سے ہے، یعنی قرآن بہت پڑھتا ہے، قاری کی جمع ہوتی ہے قرآن، اور اس زمانے میں قاری اس کو بھی کہتے تھے جو قرآن کی تلاوت کی صحت اور ادب کے ساتھ قرآن کا علم بھی جانتا ہو. مطلب یہ تھا کہ یہ ایک بہت بڑا عالم ہے، یہ قاری ہے، اس کے ایسا چلتا ہے. تو حضرت عائشہ بولی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس سے زیادہ بڑے قاری تھے، مگر ان کی عادت یہ تھی کہ جب چلتے تو تیز چلتے، یعنی مراد ہے کہ سیدھا چلتے، اور جب کلام کرتے تو اس طرح کے لوگ اچھی طرح بات سن لیں، نہ آواز اتنی کم ہوتی کہ سننے والوں کو پوچھنا پڑے کہ کیا فرمایا، اور نہ اتنی اونچی ہوتی کہ کہنا پڑتا کہ بھئی آہستہ بولے. وخدت من صوتک، اور دھیمی کرو آواز، آوازیں نیچی رکھو، نظریں نیچی رکھو، دھیمی بات کرو، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھو. کیونکہ ان انکر الاصوات لصوت الخمیر، اس لیے کہ سب سے زیادہ وحشت ناک آواز گدے کی آواز ہے. بات شروع ہوئی تھی لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، وامر بالمعروف ونہ عن المنکر، اور بات آ گئی گدے کی آواز کی. کیوں؟ ان سب کا ربط ہے کہ جب تک انسان کے چال چلن حال حلیے میں عاجزی نہیں آتی تب تک بات نہیں بنتی. زمانی جملہ ہے یہ، غور کرو، چیخ چیخ کے لوگوں کو دین کی دعوت نہ دو. یا لفظ جو ہے وغدت غین دعا دعا سے ہے، یہ وہی لفظ ہے جو یغد من ابصارہم میں ہے. غین دعا دعا، نگاہ اور آواز دونوں کو پس رکھنے کے لیے آتا ہے. فرمایا کہ تم اپنی آواز کو ہلکا رکھو. صوت کا لفظ آواز کے لیے آیا، اسوات اس کی جمع ہوتی ہے. پہلے چلنے کے آداب سکھائے گئے، اب بولنے کے سکھائے جا رہے ہیں. متانت سے چلو، نہ بہت اونچی بولو نہ بہت آہستہ بولو کہ انسان پریشان ہو. اور ساتھ ہی دیکھیں کہ گدے کی بات کر دی، آگے ہم سورہ حجرات میں بھی پڑھیں گے، کچھ اسی قسم کی بات ہے. گدا بھی اللہ کی مخلوق ہے، گدے کی طرح بولے اس کی صفت ہے، لیکن انسان گدے کی طرح بولے تو یہ انسان کی برائی ہے. اب دیکھیں چار چیزیں بتائی ہیں جن کا تعلق آداب معاشرت سے ہے. پہلی چیز، لوگوں سے گفتگو اور ملاقات میں متکبرانہ انداز سے رخ پھیر کر بات نہ کریں، یعنی رخ نہ پھیرو. دوسری بات ہے اتراک کر نہ چلو. تیسری بات ہے درمیانی چال چلو. اور چوتھی بات ہے کہ بہت شور مچا کر بات نہ کیا کرو. یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خوش و خرم معلوم ہوتے تھے. آپ کے اخلاق میں نرمی اور برتاؤ میں سہولت مندی تھی. آپ کی طبیعت سخت نہ تھی، بات بھی درست نہ تھی. آپ نہ شور مچاتے، نہ فحش گو تھے، نہ کسی کو عیب لگاتے، نہ بخل کرتے. جو چیز دل کو نہ بھاتی اس کی جانب سے غفلت برتتے، یعنی بس پیچھے کر دیتے، مگر دوسرے کو اس کی طرف سے نہ امید بھی نہ کرتے. مراد ہے کہ کوئی حلال چیز نہیں یا ناپسند چیز ہے تو نقص نہیں نکالتے تھے، بلکہ کھاتے نہیں تھے یا اس کو الگ کر دیتے تھے. اور جو چیز اپنی مرغوب نہ ہو دوسرے کے حق میں اس کی کاٹ نہ کرتے تھے، بلکہ خاموشی اختیار کرتے تھے. تین چیزیں آپ نے بالکل چھوڑ رکھی تھی. نمبر ایک، جھگڑا، تکبر کرنا، اور جو چیز کام کی نہ ہو اس میں مشغول نہ ہونا. صرف اگر اس ایک روایت میں سے اللہ کے نبی کی باتیں لے لیں، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے انہی کے بیٹے حضرت حسین نے نقل کی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے تو آپ کا طرز عمل کیا ہوتا تھا؟ ہم اپنی بھی نجی محفلوں کو دیکھ لیں، جیسے ہم بولتے ہیں ویسے ہمارے بچے بولیں گے، جو شور ہم مچاتے ہیں وہی شور بچے بولیں گے، تو آپ دیکھیے کہ کتنا خوبصورت کردار آتا ہے۔ تربیت تعلیم سے بہت اہم چیز ہے، یقین کریں۔ علم تو آپ کو ایک سال ڈیڑھ میں مل جاتا ہے، اس کی جسم کے اوپر، ذات کے اوپر، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں اس کے نفاذ کے لیے ساری زندگی چاہیے آپ کو۔ حکمت آتی جائے گی نا، تو آپ اس علم کو جذب کر کے اپنے جسم پر لگائیں گے، آپ خود چیک کریں گے میں کیسے بولتی ہوں، دوسروں سے پوچھا کریں۔ بہترین چیز ہے آپ چپکے سے گھر میں ایک ریکارڈر کھول دیں، اور جو عام نجی باتیں آپ کر رہے ہیں وہ کوئی ریکارڈ کر لیں۔ میں شعور سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ دوبارہ خود نہیں سن سکتے۔ کسی دعوت میں ہم کیسے بولتے ہیں، فون کی باتوں کو ریکارڈ کر کے سن لیں، صرف ایک فون، چیخنا چلانا۔ میں سوچتی ہوں کہ جیسے ہم اٹھ کے صبح بیٹھتے ہیں، ٹھلا رہے ہیں، ڈھیلا ڈھیلا اٹھ رہے ہیں سستیوں کے مارے، اوپر اگر ایک بالفرض چھت پہ کوئی کیمرہ لگاؤ اور ہماری مووی بناتا رہے، ایک ڈیڑھ گھنٹہ ہم جو ادائیں دکھا رہے ہیں، کرا رہے ہیں، حرکتیں کریں، اس کے بعد اس کو کوئی ریپلے کر لے، تو کیسا لگے گا؟ کبھی بھی پسند نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ میں چاہتے ہیں کہ ہم خود بھی خوبصورت ہوں، ہماری نسلیں بھی خوبصورت ہوں۔ بچوں کو دین پہ لانا صرف نماز روزہ نہیں، ایک پورا کلچر ہے۔ ان کے ساتھ اچھا معاملہ رکھیں گے، انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ اچھا رکھیں گے۔ میں نے دیکھا ہے سب سے خوبصورت چیز ہے کہ بچوں کو آپ دین سے جوڑ دیں۔ اس ویکینڈ کی کلاس میں ایک جو ہمارا ٹاپک تھا وہ یہی تھا کہ للہ ما فی السماواتی، تو اس میں ہم بات کر رہے تھے کہ جو تم دل میں چھپاؤ گے اور جو ظاہر کرو گے، یو حاسب کم بھی اللہ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ تو ایسی بات چھڑ گئی کہ حساب جو ہے وہ لغت کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ یعنی حدیث میں آتا ہے کہ بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا اس کے عمل نہیں لکھے جاتے۔ تو میرا خیال تھا کہ ہماری کلاس میں 12 سے اوپر ہی کی لڑکی ہیں نا، تو میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالی کہ میں ان سے پوچھتی ہوں، اور میں نے یہ سوچ کے بات شروع کرنی چاہیے کہ 12 سال سے اوپر ہے تو میں نے کہوں گی کہ دیکھیں آپ کا تو بھی ایک سال کے نام اعمال ہے، آپ کا تو 2 سال ہے تو آپ اس کو گندا نہ کریں، واللہ یہ سوچ تھی میری۔ تو ایک بچی میری نظروں میں تھی، میرا خیال تھا وہ کلاس میں سب سے چھوٹی ہے، نام مجھے اب یاد نہیں ہے۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کی کیا عمر ہے، تو شاید انہوں نے 13-14 کچھ کہے، تو میں نے کہا دیکھیں یہ ہماری کلاس کی سب سے چھوٹی ہے، تو باقی بولے ادھر ایک بچی بیٹھی، کہہ رہی نہیں یہ چھوٹی ہے، 10 سال کی بچی۔ پھر ہم نے اس کو کھڑا کر لیا، میں نے کہا، اتنا مجھے اس پہ پیار آیا، میں نے کہا، ساری کلاس کو بتایا، وہ بھی سن رہی تھی، شرما رہی تھی، میں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ اس بچی کے دامن میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے، مجھے رشک آ رہا ہے کہ کاش میں اس کی عمر کی ہوتی۔ پھر اس کو ہم نے کہا کہ دیکھو کہ تم نے وائٹ سویٹر جیسے پہنا ہوا نا، اس طرح بھی تم وائٹ ہو۔ میں نے کہا آپ نے کبھی کوئی گناہ کیا؟ تو وہ بس شرما ہی گئی تھی، اس کو پتہ بھی نہیں تھا کچھ کہ گناہ کیا ہوتا ہے۔ میں نے کہا جو کلاس میں باتیں ہوتی ہیں سمجھ آتی ہیں، کہتی آتی ہیں، بہت پیاری لگتی ہے۔ پھر میں نے اسے بتایا کہ آپ بہت کیئرفل رہے، آپ بہت کلین ہیں، ابھی بہت صاف ہے آپ کا دامن، تو آپ ہم سب سے اس وقت اچھی ہے کہ آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا، تو آپ بہت کیئرفل رہیے گا آگے سے، جب آپ بڑی بھی ہوں گی نا تو آپ نے اپنے آپ کو کہنا کہ نہیں میں اس وائٹ سویٹر کی طرح صاف ہوں، تو میں نے خود کو گندا نہیں کرنا۔ تو باقی بچیاں اس کو رشک سے دیکھ رہی تھی کہ ابھی تو اس کے اوپر کچھ رنگ بھی نہیں چڑھا، اور آپ سوچے جس عمر میں وہ اتنی ایڈوانس کلاس میں آ کے بیٹھ گئی اور کھلتی نہیں ہے وہ اپنی جگہ سے، ماشاءاللہ پورے شعور سے ہر چیز کرتی ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ 2-3 سال میں یہ بچی کیا بنے گی۔ ایسے لوگ پھر ابو ہریرہ بنتے جو بچپن سے اپنی زندگیاں لگاتے ہیں۔ اب آپ نہ اپنے آپ کے اوپر انہیں رحم کھانے لگ جائیں کہ ہم تو بن نہیں سکتے۔ اصل بات یہ کہ احساس کی ضرورت ہے، سارے عمل جو وہ شکر سے جنم لیں گے، شکر ہوگا اللہ کی بڑائی کا احساس ہوگا، نماز پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے اللہ کا کلام سنیں گے۔ شکر ایک رویہ دل میں آ جاتا ہے تو جسم کے اوپر ایک ایک انگ پہ اس کا اثر آنے لگتا ہے، پھر وہ ماں باپ کے لیے شکر گزار ہوں گے، دوسروں کے لیے ہوں گے، پوری شخصیت شکر کے پانی میں ایسے لگے گا کہ ڈوب گئی ہے، چلے گا تو شکر جھلکے گا، بولے گا تو شکر جھلکے گا، امر بالمعروف کرے گا تو شکر جھلکے گا۔ پورے سبق میں ہم نے دو ہی کردار دیکھے ہیں، ایک شکر گزار اور ایک ناشکرا۔ جو بندوں کا ناشکر ہے وہ بھی اچھا نہیں ہوتا، جو اللہ کا ناشکر ہے وہ بھی نہیں اچھا ہوتا۔ اور ان شاء اللہ تعالی جب مائیں شکر گزار ہوں گی، اللہ کے حکموں کو ماننے والی ہوں گی، تو بچے بھی ایسے ہی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں پہلے اپنی تربیت کرنے کی توفیق دے، پھر ہم اپنی نسلوں کی کر سکیں۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
یا بنی انها ان تک مثقال حبۃ من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.
أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی تھی تو بہت تھوڑی آیات تھی لیکن بہت جامع تھی اور بہت ہی زیادہ خوبصورت. جی بہت کم آئے ہیں ابھی آہستہ آہستہ آئے ہیں کلاس میں. سب ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں؟ جی بتائیں گے آج کیا سیکھا ہے کیونکہ بہت خوبصورت شروع سے لے کر اب تک بار بار سننے والی ہیں. بالکل سننے والی ہیں. اور شکر ادا کرنا دیکھیں کس کو نصیحت کر رہے ہیں. حضرت لوگ علیہ السلام رحمۃ اللہ گوئنگ جی ضرور ضرور آپ نماز پڑھ لیں. دیکھیں سب سے پہلے اسلام ذکر آتا ہے ولقد آتی لقمان الحکمت ان اشکر اللہ اور البتہ تحقیق دی ہم نے لقمان کو حکمت کے لیے. جی آپ کا محاسبہ کرنے والی ہیں اور جو شکر ادا کرے گا تو بے شک شکر ادا کرے گا اپنی ہی ذات کے لیے اپنے لیے. خود نہ شکری کی فإن اللہ غنی حمید تو بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور تعریف والا ہے کہ اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں. تو یہ سب سے پہلے ہم نے اپنا چیک کرنا ہے کیا ہم دل سے اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں ہر چیز کے لیے. ضرور اس کو شعور کے ساتھ کیا تھا تو ابھی لازمن شعور کے ساتھ ہر چیز کے لیے کہیں الحمدللہ علی کل حال. محاسبہ جی مجھے سمجھ آ گیا فرید آپ کی محاسبہ کا. تو اس میں دیکھیں آیت نمبر 13 میں میری آواز سب کو ٹھیک آ رہی ہے نا؟ بالکل کلیئر ہے جی الحمدللہ. آیت نمبر مکمل ضابطہ حیات ہے. چھوٹی سے چھوٹی بات ہر چیز اس سورہ میں ہے. جی الحمدللہ شکر دل زبان نہ ہے. یہ واقعی بہت خوبصورت آیات ہے. یقین کریں بار بار ہمارا محاسبہ کرانے والی ہمیں بار بار یاد دلانے والی. آپ جیسے بیٹی کو نصیحت سب سے پہلے دیکھیے کالا کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے نصیحت کر رہا تھا اس کو یا بنی لا تشرک باللہ ان شرک. کیا ہم بھی اس چیز کی تعلیم دیتے ہیں اپنے بچوں کو؟ اگر ہم شروع سے بچپن سے بچوں کو گائیڈ کرنے کے لیے ان کو گائیڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس علم ہوگا تو ہم گائیڈ کریں گے نا. تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے اپنے آپ کو تیار میں بننا ہے. جی یقین کریں میں ابھی بار بار آگے بھی صرف میسج بھی آتے ہیں یا اس طرح ہوتے رہتے ہیں نا آپ تو قرآن پڑھانا ہے, جیسے استاذہ جی نے بتایا, استاذہ جی بھی بتا رہے ہیں جو قرآن پڑھانا چاہے رول ماڈل بننا ہے, کہ ہم بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے جی مولوی صاحب کے پاس بھجوا رہے ہیں, ہمیں ہے جو اسکائپ کا ڈور ہے جس اسکائپ پہ آن لائن کلاسز ان کو لائیو کروا رہے ہیں کہ بچے کو سکھا دیں, لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم خود کیوں نہیں سیکھ لیتے طرح سے پڑھنے آتا. اگر ہمیں خود پڑھنا آتا ہو تو ہمیں کسی کے پاس بچوں کو بھیجنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. تو سب سے پہلے آئس کریم بٹ ریئلائز دیٹ از گیٹنگ سیم. انشاءاللہ ارادہ کیا ہے تو ضرور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے. وصیت کی کے ساتھ کیا کرنا ہے وہ بہت اچھے طریقے سے بتایا گیا ہے کہ کس طرح ماں ایک بچے کو اٹھاتی ہے اور شکر ادا کرے کرو میرے لیے اور اپنے والدین کے لیے کرنا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, تو یہ بھی ہے جیسے ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وبین اماما, تو پھر یہ ہے, پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ شرک نہیں کرنا, اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو بھلے طریقے سے بات کرنی ہے اور آج کسی کے ساتھ نہیں کرنی. اچھا آ جائیں آیت نمبر 16 پہ, یہاں سے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی, پھر انشاءاللہ ہم گرامر تھوڑی سی کریں گے, ٹھیک ہے, تھوڑا سا ایک دو پیج کی, تو پھر انشاءاللہ آپ کو بریک دیں گے. آیت نمبر 16 میں دیکھیں, یا بنیا انہ ان تک مثقال حبۃ من خردل, اے میں وہ اب ہو کوئی عمل ایک دانے کے برابر, ٹھیک ہے, رائی میں سے, تو پھر ہو کسی چٹان پر یعنی کسی پہاڑ پر کسی پہیے میں لے آئے گا اس کو اللہ تعالیٰ, بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین و باخبر ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اس سے کیا سمجھی, اس آیت سے کیا سمجھ آئی ہے, اس ایگزامپل کو دینے کا مقصد کیا ہے, یہاں پہ کوئی بتائے گا؟ یہاں پہ جو بالکل چھوٹی سی ایک چیز ہے, تقویٰ کی بات ہے, لطیف ہے, خبیر ہے, باخبر ہے, نہیں چھپ سکتا. ویری گڈ, یہ مین چیز جو ہے اس کا تھا, لطیف جو ہے نا, خبیر ہے, باخبر بھی ہے, ذرا برابر ہے اور شر, بالکل نوز ایوری تھنگ. تو یہ ہم نے خود بھی بار بار اس چیز کو اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے, گھر میں سب کو ساتھ ساتھ بتاتے رہنا ہے, کوشش کریں گے آہستہ آہستہ وہ بھی کر لیں گے. جی ہماری کوئی نیکی ضائع نہیں ہوگی, بالکل کوئی ضائع نہیں, کانٹ ہائیڈ اینی تھنگ, کچھ ہی نہیں چھپ سکتا. قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی بات سامنے لے آئیں گے. بالکل صحیح بات ہے کہ ہم جتنا جس حد تک ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ بہتر سے بہتر کام کریں, اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو ہم نے حقیر نہیں جانا. پھر آگے کہا رہا ہے کہ نماز قائم کرو, نیکی کا حکم دو, نیکی کا اور برائی سے روکو اور صبر کرو, جو پہنچے تم کو مصیبت یعنی تکلیف کے وقت مصیبت ہے, یہ عزم کے کاموں میں سے ہے. کافی ساری باتیں, اور جو آخری ایک دو باتوں میں کرنا چاہوں گی, نہ تم پھیرو اپنی گال لوگوں کے لیے اور نہ تم چلو زمین پر, بلا تو سعیر خاصی تم شف الارض مرحا, ان اللہ لا يحب كل مختال فخور, بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا پسند کو اور فخر جتانے والے کو. جی کڈس پلے آن انٹرنیٹ, آلویز سے ٹو دیم اللہ نوز دیٹ واٹ یو واچنگ. جی از خوبصورت جذبہ ہے, تو خدا کالی نہ سی والا تمشی اور نہ تم چلے اکڑ کر, یہ اس آیت کو بھی لازما ہائی لائٹ کریں. تقریباً یہاں یہ والے جو ہے نا, پورا جتنے آیات آپ نے کی ان کو اسم کو نا آیت نمبر 12 سے لے کر 19 تک آپ کے پاس یہ ہائی لائٹ ہونا چاہیے, بلکہ اس کو آپ نے یاد کریں یا اپنے پاس لکھ لیں جب آپ کو ٹائم ملے, ان کو یاد کریں. بہت اگلی جو آیت ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. میانہ روی وقصد فی مشرقہ وغبود من سعودک, اور میانہ روی اختیار کرو اپنی چار قال میں اور قاض میں، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک سب سے زیادہ نفسندیدہ آوازوں میں سے البت آواز ہے گدے کی. یہ بہت خونی چال میں دیکھو اللہ پاک سے سازاری بھی کہتے ہیں کہ آپ یہ سوچا کریں کہ ایک عکایت ویسے میننگ والی ہے. جی بالکل سوچیں اللہ بدل. تو یہ اللہ پاک کو ہم سے محبت ہے جو ہماری چال میں آواز میں ہر چیز میں ہمیں میانہ رو اختیار کرنے کو کہہ رہے ہیں نا. لیکن ہم لوگ جلد باز ہیں، غصے والے ہیں، تکبر کرتے ہیں، غصے میں آ جائیں گے اور ہر درمی کرتے ہیں، بات نہیں سنتے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ صرف ہمیں سیدھے راہ پر چلتا اچھا رہے. کیسے نا یہ دعا کا نوٹ جو ہے ہم نے کتاب سو میں پڑھی، اللہم اہدنی فی من ہدیت آتیت، یہ والی جو ہے دعا بہت خوبصورت ہے. ویسے بھی آپ کہہ سکتے ہیں اللہم اہدنی، اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے. تو یہ کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں وین آؤٹ نیو پوائنٹ. جی الحمدللہ. تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی آج آپ گرامر کی طرف تھوڑی سی انشاءاللہ دیکھتے ہیں آپ کھول لیں. نیکسٹ لیسن ہم انشاءاللہ چیپٹر کریں گے جو ہے 46 پیج اوپن کر لیں آپ. ٹھیک ہے اوپن کر لیں تو ادھر مجھے پلیز آپ لکھ لیں رائٹ کہ آپ لوگوں نے اوپن کر لیا. پھر ہم سٹارٹ اور دیکھیں جو بھی چیز ہم سیکھ رہے ہیں یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم گرامر بھی اگر سیکھ رہے ہیں نا صرف اس کو کوئی مقصد نہیں ہے. ٹھیک ہے اس نیت سے کریں گے تو انشاءاللہ ٹھیک ہے. سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا من خير آمین یا رب العالمین. سٹارٹ کرتے ہیں پیج نمبر 46 سے. یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے ایاک ایاکم، شدہ کے ساتھ لازمن آپ نے اس کی پریکٹس کرنے کے بعد سے سامنا ای آ کا پڑھ دیتے ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھے گا ای آ کا. ٹھیک ہے شدہ کو تھوڑی سی، شدہ کا مطلب کیا شدید شدت کے ذہن میں ای آ کا، ای آ کم، ای آ ہو، ای آ ہم، ای آ یا، ای آ نا. جی پیج نمبر 46، پیج نمبر ٹھیک ہے ای آ کا، ای آ کم، ای آ ہو، ای آ ہم، ایانا. الفاظ یعنی تمام ورڈس جو ہیں عموماً فیل سے پہلے آتے ہیں. اس کو آپ نا اس کو بریکٹ میں اوپر لکھ سکتے ہیں، یہ کب آتے ہیں فیل سے پہلے آتے ہیں. ٹھیک ہے اور تخصیص پیدا کرتے ہیں، ان کا ترجمہ تخصیص ہوتا ہے خاص کر دیتے، اس کو امپورٹنٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے یعنی اس کی امپورٹنس کو ظاہر کرتے ہیں. ٹھیک ہے صرف خاص یا ہی کیا جاتا ہے تفصیل درج ہے. ٹھیک ہے جیسے ان کی ٹرانسلیشن سے بھی ہو رہا ہے اس میں بھی یہ آ رہا ہے. سب سے پہلے یہ لفظ واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، صرف تیری ہی تجھ سے ہی کرتے ہیں. مثلا ایا کا نعبد صرف و ایا کا نستعین، اور صرف تجھ سے ہی مدد ہم مانگتے ہیں. ٹھیک ہے سمپل ہے یہ آپ کو بس تھوڑا سا زیادہ اچھا ریمائنڈ کے لیے اپلائی کریں گے. ایک دو دفعہ اس کو دوبارہ سے ریوائز کیجیے کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں ایاکم، یہ لفظ جمع مذکر لیے اگر کے پہلے ہو تو ترجمہ تمہاری ہی، اور اگر فیل کے بعد ہو تو تمہیں بھی کیا جاتا ہے. فیل سے پہلے ہوگا تو ٹرانسلیشن کیا ہوگی تمہاری ہی، بات تو کیا ہوگا تم میں بھی کیا جاتا ہے. مثلا اگزامپلس دیکھ لیتے ہیں. یہ ہے سورۃ سبا کی آیت نمبر 40 ہے، ثم یقول للملائکۃ ایاکم کانوا یعبدون، پھر وہ اللہ فرشتوں سے کہے گا کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کرتے تھے. ہی یہ کب کیسے آ گیا، یہ فعل سے پہلے جو ہے آ گیا ہے. ٹھیک ہے, کہاں ہوا نا, اگلا فیل ہے. نیکسٹ دیکھیے بنی اسرائیل کی آیت نمبر 30, اولادکم خشیت املاق املاق نحن نرزقکم وایاکم, اور اپنی اولاد کو سے قتل کرو, ہم ان کو رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی. ٹھیک ہے, یہ بعد میں آیا ہے, ٹھیک ہے, یہ فیل کے بعد آ رہا ہے, نحنو رزق کے یہ فیل میں آ رہا ہے, رزق دینا ایک کام ہے نا, وایاکم اور تم کو بھی. ٹھیک ہے, یہ اگر تھوڑا سا ذہن میں رکھیں گے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے, اس میں سمجھ آ رہی ہے سب؟ جی الحمدللہ. نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں, ایاہو, یہ لفظ واحد مذکر کے لیے استعمال, ہو کا کی کو ہو یا بار ہے, ایاہو. آپ نا یہ جو ضمائر ہے نا, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا, جیسے ایاکم ہے, کم ہے, ایا ایک ورڈ لادہ ہے, ہوں اگر آپ ذہن میں رکھ لیتے ہیں, انڈرسٹوڈ بیسٹ ود ایگزامپلس, الحمدللہ. آپ دیکھ لیتے ہیں, ایاہو, یہ لفظ واحد مذکر اور ترجمہ صرف اسی کی کیا جاتا ہے. جی میری آواز واقعی سب کو آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے, میرا والیوم یہاں, جی جی مجھے بتائیں پھر میں یہ سٹارٹ کروں. جی وائس اوکے ہے. جی اس نمبر آپ ری لاک کریں. ایاہو کیا ہے؟ یہ لفظ واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ترجمہ صرف اسی کی کیا جاتا ہے. مثلا وشکرون ایاہو تعبدون, اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو. ایاہو صرف اسی کی. دیکھیں بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23, وقضا ربک الا تعبدوا الا ایاہو, اور تیرے رب نے حکم دیا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت. پھر آگے دیکھ لیتے ایاہم, ہم کو دیکھ لیتے ہیں آگے کیا ہے. ایاہم کیا ہے؟ یہ لفظ جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کیا جاتا ہے. مثلا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وایاہم, جی نمبر ہے 151 ہے, اور محتاجی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو, ہم تمہیں رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی. ٹھیک ہے, انہیں بھی دیتے. دیکھیں یہ لفظ مذکر اور مونس دونوں کے استعمال, میل اور فیمیل سنگل کے لیے استعمال ہو رہا ہے, دونوں کے لیے, اور ترجمہ صرف مجھ سے میری ہی کیا جاتا ہے. اس میں جو اگزامپل دی جا رہی ہے سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 56 ہے, اِنَّا اَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ, بے شک میری زمین وسیع ہے بس تم میری ہی عبادت کرو. ٹھیک ہے, پھر دیکھیں اگزامپل آ رہی ہے الاعراف کی آیت نمبر 155 ہے, قَالَ رَبِّي لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ, اس نے کہا اگر تو چاہتا تو ان کو اس سے پہلے ہی ہلاک کر دیتا اور مجھ کو بھی. ٹھیک ہے, پھر اب دیکھ, یا دیکھنا یہ واحد مذکر مونث دونوں کے لیے, ٹھیک ہے, یا واحد سنگل میل اور فیمیل کے لیے تھا, اب ایا نا یہ جو ہے یہ جمع کے لیے آئے گا. ٹھیک ہے, مذکر اور مونث دونوں کے لیے, ٹھیک ہے, آئے گا میل اور فیمیل کے لیے, اور ترجمہ ہماری کیا جاتا ہے. مثلا یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 28 میں دیکھ لیتے ہیں, وَشَاءُكُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ, اور کہا ان کے شریکوں نے تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. کہا, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم آ رہے ہیں نا, پھر ان کا آ جائے گا ایانا تم ہماری. ٹھیک ہے, پھر اگلے جو ہے آیت ہے القصص کی آیت نمبر 66, تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون إيانا يعبدون, ہم نے بات کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, اب اس کو نوٹ دیکھ لیتے ہیں کہ نوٹ میں وہ کیا کہہ رہے ہیں. نوٹ اگر اتا اور ایاکم کے بعد واو آئے اور اس کے بعد ایسا اسم ہو جس کے آخر میں زبر ہو تو پھر ان دونوں کا ترجمہ کسی چیز سے کو اوائڈ کرنا, ٹھیک ہے, بچنا اس چیز سے. قرآن میں اس کی مثال نہیں ملتی, البتہ حدیث میں ملتی ہے. اب یہ حدیث کے حوالے سے بتا رہے ہیں کیسے. حسد واو آ رہے ساتھ, ٹھیک ہے, انہوں نے کہا اگر ایاک اور ایاکم کے بعد واو آ جائے تو اس کی ٹرانسلیشن کیا ہوگا, اس کے آخر میں اور زبر بھی ہو اور اس کے آخر زبر ہو, ٹھیک ہے. یہ انہوں نے آگے مینشن کیا ہے. سب سے پہلے انہوں نے ابو داؤد باب الحسد میں سے جو انہوں نے لیا ہے ایاکم والحسد, دیکھیں ایاکم والکذب جھوٹ سے بچو, ایاکم والظن بدگمانی سے بچو, ٹھیک ہے جی. وہ کلیئر ہے سب کو اس کی جی, کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہو. اس کا مین جو ہے آپ نے یہ جو ابھی ایکسرسائز نمبر 4 ہم نے کرنی ہے اس کے لیے یہ 3 ڈیز آپ کو ملیں گے, بلکہ آج کا دن بھی بیچ میں انکلوڈ کریں, فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے منڈے. آپ 4 ڈے میں اگر ڈیلی بھی آپ ایک دفعہ اس کو ریوائز کرتے ہیں نا اس لیسن کو, تو یہ آپ آنکھیں بند کر کے جو ہے اس کو جو ہے ایکسرسائز کریں, کیونکہ یہ پیچھے سے انہیں کی بتایا یہ جیسے نہ ہی کس چیز کی علامتیں. اگر آپ نے پیچھے سے ریوائز کیا ہوگا آپ کو پتا ہوگا تو آپ آنکھیں بند کر کے یہاں پہ لکھ لیں گے, ٹھیک ہے. یہ آپ سب نے لازمن کرنا ہے, ریوائز ایک دفعہ کریں, دو دفعہ کریں, تین دفعہ کریں. جب ریوائز کر لیں گے پھر بے شک دیکھ کے بھی لکھ لیں, نو پرابلم, لیکن آپ کو آتا ہو کہ اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے اور یہ کس مقصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اب لوگوں کی بریک ہے 15 منٹس کی, انشاءاللہ اس کے بعد ہماری تجوید, تجوید کے بعد کتاب و دعا. جزاکم اللہ خیر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
قرآنی نبض حیاتی, قرآنی طهر ذاتی, قرآنی عصمة امری, قرآنی طوق نجاتی.
قرآنی نبض حیاتی, قرآنی طهر ذاتی, قرآنی عصمة امری, قرآنی طوق نجاتی.
آیات اللہ حمدتنی, غمرتنی بالبرکاتی, تحفظنی من همزات الشیطان ومن زلات.
حملتني غمرتني بالبركات,
تحفظني من همزات الشيطان ومن زلات.
قرآني نبض حياتي, قرآني طهذاتي, قرآني عصمة أمري, قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي, قرآني طهر ذاتي, قرآني عصمة أمري, قرآني طوق نجاتي.
إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي, يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
إن القرآن لنور
يتفجر في جنباتي, يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
قرآني نبض حياتي, قرآني طهر ذاتي, قرآني عصمة أمري, قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي, قرآني طهر ذاتي, قرآني عصمة أمري, قرآني طوق نجاتي.
إلا القرآن أنيس لفؤادي في أزماتي, يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي.
إن القرآن أنيس
لفؤادي في أزماتي, يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي.
قرآني نبض حياتي, قرآني طهر ذاتي, قرآني قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي, قرآني طهر ذاتي, قرآني عصمة أمري, قرآني طوق نجاتي.
معجزة خالدة ما أعظمها من كلماتي, من الرحمن علينا بكتاب من رحماتي.
معجزة خالدة ما
أعظمها من كلمات من الرحمن علينا بكتاب من رحمات
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة وتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن وصدور تشتاق إلى القرآن وربك يشرحها دفئا وشفاء فيحسون الأرض سماء طبتم يا أهل القرآن يا أفلاكا دارت على قنضي شرفا وأضيئي ضيئي بتراتيل القراه وأضيئي أفئدة الحفظة يا حلق الذكر الريان أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن زمر النور وما أجملهم بين ذهاب ومجيء كالنحل يلاقيك رحيقا ويعود سموا وبريقا إن لغايتهم تيجان شرف الطالب بالمطلوب كتاب الله يتوج أهلاه من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر
یہ زمین اور آسمان تیری قدرت کے نشان تو ہی ابتدا تو ہی انتہا تو ہی انتہا ساری دنیا کے محور میں گونجتی ہے تیری اذان دلا مکان
سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اکبر سبحان سارے بحر و بر کیا ہے ان کا سفر یہ ساری عظمتیں وسعتیں ہیں بے کرام وتعز من تشاء وتذل من تشاء جو چاہا کر دیا کن کہا اور ہو گیا
سب شاہ و گدا عرش و زمین پر ہر طرف تیری ثنا دھڑکنوں کی سنتا ہے تو ہی صدا شاہرخ سے تو قریب ہے میرے خدا
سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اے اللہ رحمان رحیم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ آپ لوگوں کی پریئر اوور ہو چکی ہے. اور مجھے امید ہے کہ آپ سب اپنی بریک میں واپس آ گئے ہوں گے. الحمدللہ رب العالمین. بہت ہی خوبصورت سورہ لقمان کا لیسن تھا اور اس میں بہت ساری عمل کی باتیں, اور اس میں پہلی چیز شکر اور حکمت سیکھی آپ لوگوں نے. بھی دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ حکمت والے ہوتے ہیں, شرک سے بچنے والے ہوتے ہیں, اخلاص والے, پھر اللہ تعالیٰ ان کے نام کو کیسے یاد رہتی دنیا تک لقمان کا نام یاد رہے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ تو ہمیں بھی حکمت دے, سمجھ دے, فہم دے, قرآن کا فہم دے اور حق بات کہنے کی کا فہم دے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر وہ ہمارے لیے آسانیاں کرتا چلا جائے گا. اور آپ کا بہت خوبصورت لیسن اس وقت تجوید کا, سورہ لقمان لیسن نمبر 203 اور 204 ہم کریں گے. یہ کل آپ پریکٹس شروع تھی اس کو سسٹر تحریم کے ساتھ, وہ نہیں ہو سکی, تو یہ آپ کے لیے ایک موقع ہے, اس میں آپ ضرور کیجیے. جی دا ہول قرآن اس خوبصورت, الحمدللہ, بالکل اس میں کوئی شک نہیں. کبھی استاذہ جب کہتی ہوتی تھی نا کہ یہ آیت بڑی خوبصورت ہے, یہ پھر کہتی تھی ساری آیتیں بہت خوبصورت, مجھے ساری لگتی, تو ہم کہتے تھے کہ ان کو قرآن اتنا سمجھ آتا ہے اس لیے ان کو ہر آیت خوبصورت لگتی ہے. تو واقعی اس میں کوئی شک نہیں کہ جو قرآن کو پڑھتے جاتے ہیں سمجھتے جاتے ہیں اس کی ہر آیت خوبصورت ہے. تو شروع کرتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, سورہ لقمان تجوید لیسن نمبر 203 اینڈ 204 آیت نمبر 1 سے 19 تک. اور پھر اس کے بعد کتاب الدعا میں ہم اللہ کا ذکر کی فضیلت اور متفرق مسائل ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو دیکھیں گے.
الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. لسن نمبر 203 آیت نمبر 1 سے 11 سورۃ لقمان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
اعوذ بالله من
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ألف لام ميم.
ألف لام ميم.
تلك آيات الكتاب الحكيم.
تلك آيات الكتاب الحكيم.
هدى ورحمة للمحسنين.
هدى ورحمة للمحسنين.
الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون.
الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون.
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم.
ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم.
ويتخذها هزوا. أولئك لهم عذاب مهين.
أولئك لهم عذاب مهين.
وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها.
وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا
كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا.
كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا.
فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين
سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما Lesson number 204, ayat number 12 to 19, Surat Luqman. A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
Wa laqad atayna Luqman al-hikmata an ishkur lillah.
Wa laqad
وَمَن يَشْكُر فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ
وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ
إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ
إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ
ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون
ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون
يا بني إنها إن تك مثقال حبة خردل فتكن في صخرة
يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل
فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك
يا بني أقم الصلاة
ذلك من عزم الأمور
إن ذلك من عزم الأمور
ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا
ولا
لا يحب كل مختال فخور
إن الله لا يحب كل مختال فخور
واقصد في مشيك واغضد من صوتك
واقصد في مشيك واغضد من صوتك
إن أنكر الأصوات لصوت الحمير
إن أنكر الأصوات لصوت الحمير
إن أنكر الأصوات الأصوات لصوت الحمير
سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خير واسن جزا سيستر كريم الحمد لله. تجوید کا لیسن کمپلیٹ ہوا. اب ہم ان شاء اللہ تعالیٰ کتاب و دعا میں ذکر اللہ کے ذکر کی فضیلت اور متفرق مثال کرتے ہیں. تو آپ لوگ اپنے بکس اور نوٹ بکس کے ساتھ ریڈی ہو جائیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. اب یہاں سے وہ کلمات ہے جس کی یہ فضیلت ہے. سبحان اللہ والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر احب الي مما طلعت علیہ الشمس. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ پاک ہے, حمد اللہ کے لائق ہے, اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے. یہ بات کہنا یعنی یہ کلمات مجھے ہر اس چیز سے محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے. کیا ہمیں بھی یہ محبوب ہونا چاہیے؟ ہماری زبان میں ان کلمات کو کیا کہتے ہیں بلا؟ تیسرا کلمہ. ٹھیک ہے, تو اس کو یاد کر لیجئے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. درجزل تسبیح پڑھنے والے کے لیے جنت میں کھجور کا درخت لگایا جاتا ہے. عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال. اب یہ الفاظ جو تسبیح جس کے لیے فضیلت ہے, سبحان اللہ العظیم وبحمده. کیا ملے گا اس کو؟ غرست له نخلۃ فی الجنہ. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عظمت والا اللہ اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے کہا, اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگایا جاتا ہے. اسے ترمذی نے روایت کیا. اب آپ کہیں گے ہمیں ضرورت ہی نہیں ایک ہی بڑا ہے جنت میں درخت. کسی نے ایک ای میل بھیجی, نام بھی لکھا ہوا تھا بندے کا اور کام بھی اور اس کے غبن بھی لکھے ہوئے تھے, اور نیچے انہوں نے آنکھیں بند کر لیں, اب دل تھام لیں, دیکھے اس کا گھر. مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا, لیکن انہوں نے اس کی خوبیاں لکھی تھی کہ اتنا لوگوں کا مال لوٹا اس نے اور اس کا صرف ایک گھر ہی, آپ دیکھ لیں کیسا بنا ہوا. تو لوگ اپنے گھروں کو اتنا جنتما بنانا چاہتے ہیں, پھر جنت میں کھجور کے درخت لگ جائیں گے تو کیا حرج ہے؟ اور یاد رکھا کریں کہ ایسی چیزیں شوق دکھانے کے لیے ہوتی ہیں. اب آپ یہ نہ کہیں مجھے نہیں ضرورت, چلو تھینک یو میں نہیں بولتی. ہاں ایسا نہیں کہنا چاہیے. درجزل دو کلمات اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے. عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا یہ حدیث آپ نے یاد کرنی ہے, یہ بہت پیارے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے, اس میں آپ دیکھیں گے صوتی حسن بہت سارا ہے. کیا؟ کلمتانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزانی حبیبتانی الی الرحمانی. ہے نا شعر کا وزن. کلمات ہیں کیا؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان الله العظيم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے ایسے ہیں جو زبان سے ادا کرنے میں بڑے آسان ہیں لیکن میزان میں ان کا وزن بہت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں، وہ یہ ہیں، اللہ اپنی حمد کے ساتھ ہر خطا سے پاک ہے، عظمت والا اللہ پاک ہے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. تو اس کو یاد کر لیجئے، کلمے پیچھے وہی ہیں جو آسان ہیں جو میں پہلے بھی پڑھتے ہیں، اور یہ صبح شام کی دعاؤں میں بھی آتے ہیں نا. پڑھے ذرا مل کے، یہ پوری حدیث مل کے پڑھے ذرا، دل چاہ رہا ہے آپ کی زبان سے سنو. چلیے، گناہ مٹانے والے کلمات یہ ہیں، مٹانا چاہتے ہیں؟ عن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی شجرۃ یا بست الورق فضربها بعصاه فتناثر الورق فقال. اب یہ کلمے کے الفاظ ہیں، اس کو آپ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. الحمد للہ سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کیا ہوگا اسے؟ لتساقط من ذنوب العبد کما تساقط ورق هذه الشجره. اس کو ویژلائز کیجئے گا ذرا، اپنے تصور میں لائیے گا کیسا لگ رہا ہوگا اس وقت منظر. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خشک پتوں والے درخت کے پاس سے گزرے تو اسے اپنی لاٹھی سے مارا تو اس سے پتے ٹوٹ کر بکھر گئے. آپ نے ارشاد فرمایا، حمد اللہ کے لیے ہے، اللہ پاک ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے. کہنا اسی طرح گناہوں کو مٹا دیتا ہے جس طرح لاٹھی مارنے سے اس درخت کے خشک پتے جھڑتے ہیں. اسے ترمذی نے روایت کیا. ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں آپ لوگ یہ؟ کب بھلا؟ فال میں، جب آٹم آتا ہے تو کس طرح درختوں کے پتے ہوتے ہیں. تو میں ہمیشہ یہ حدیث سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھی گناہ اس طرح جھاڑ دے. تو بچوں کو آپس میں یہ ایکٹیویٹی کیا کریں کہ دیکھیں اس طرح ہمارے گناہ بھی تو جھڑ جائیں گے نا. لا الہ الا اللہ ساتوں زمین و آسمان اور ان میں موجود تمام چیزوں سے بھاری ہے. دلیل، عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمد للہ. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا، بہترین ذکر لا الہ الا اللہ اور بہترین پکار الحمدللہ ہے. اسے ترمذی نے روایت کیا. افضل ذکر، سب سے زیادہ آپ سوچیں نا، میں اب کیا پڑھوں تو لا الہ الا اللہ. دعاؤں میں کیا مانگو؟ چاکلیٹ مل جائے، کینڈی مل جائے، نہیں، الحمدللہ. کیا مطلب ہے؟ کہ جو پہلے دیا ہوا اللہ اس کا تو شکر ادا کر لو. تو یہ اپنے سامنے حدیث رکھا کرے. کبھی ہوتا ہے نا بندہ سوچے میں کیا مانگو، تو فوراً اس حدیث کو سوچ کے آپ انشاءاللہ بیسٹ چیز کو چوز کر سکتے ہیں. جنت کے خزانے سے دیا گیا کلمہ یہ ہے. عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ادلک على كنز من كنوز الجنة قلت بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال لا حول ولا قوة الا باللہ. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تجھے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے بارے میں آگاہ نہ کروں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور آگاہ فرمائیے. آپ نے فرمایا، لا حول ولا قوة الا باللہ، یعنی نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کی طاقت اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں. اس ابن ماجہ نے روایت کیا. اچھا، ہمارے کلچر میں بھلا لا حول ولا قوة کب پڑھتے ہیں؟ کوئی ناگوار چیز دیکھے لا حول ولا قوة. اچھا، اب جب اس کو پڑھ لیا تو اب کبھی کوئی بندہ کسی چیز کی تعریف کر دیتا ہے نا، آپ کا یہ کام ایسے یہ وہ، تو میری عادت ہے میں آگے سے یہی پڑھتی ہوں کہ لا حول ولا قوة الا باللہ. مطلب یہ کہ یہ صرف جو بھی کام ہوا ہے یا ہو رہا ہے یا جہاں بھی جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طاقت ہے. تو لوگ کہتے ہیں آپ نے لا حول ولا کیوں پڑھا، کہ ہم نے آپ کو بری بات، تو ترجمہ نہیں سمجھتے نا، تو ہم روایتی طور پہ ان چیزوں کو پڑھتے ہیں. بہرحال، انگلیوں پر تسبیحات گننا مسنون ہے. آئیے روایت دیکھتے ہیں. عن یسیرۃ رضی اللہ عنہا، انہا کیوں آئے دیا بتائیں شر؟
کیونکہ وہ
عورت ہیں. انہو مرد کے لیے آتا ہے اور انہا عورت کے لیے آتا ہے. وکانت من المہاجراتی، یہ کانت کیوں آ گیا کانا کی جگہ، یہ بھی عورت ہے اس لیے. قالت کیوں آ گیا کالا کی جگہ، چلے آگے چلتے ہیں. قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں کالا کیوں آ گیا، کالت کیوں نہیں آیا جی؟ مذکر کے لیے آ رہا ہے. علیکن بالتسبیح، یہ کنہ کیوں آ گیا، عورت کے لیے، جمع ساری عورتیں ہیں. بالتسبیح والتحلیل والتقدیس واقدن بالانامل فإنهن مسئولات مستنطقات ولا تفعلن فتنسین الرحمہ. حضرت یسیرہ رضی اللہ عنہا جو مہاجر عورتوں میں سے تھی، یعنی ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئی تھی، کہتی ہیں کہ رسول اللہ نے ہمیں فرمایا، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ اور سبحان الملک القدوس کہنا اپنے اوپر لازم کر لو اور انگلیوں پر گنا کرو، کیونکہ قیامت کے دن وہ سوال کی جائیں گی اور بلوائی جائیں گی. یہ تسبیحات پڑھنے سے غافل نہ ہونا ورنہ رحمت سے محروم رہ جاؤ گی. ترمذی اور ابو داؤد کی روایت ہے. پہلی بات دیکھیے کہ جو ہم نے نیچے لفظ پڑھے ہیں سبحان اللہ لا الہ الا اللہ، عربی میں کہاں لکھے ہوئے ہیں؟ یہ جو لفظ ہے نا، بالتسبیح، تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ. تحلیل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اور تقدیس کیا ہے؟ سبحان الملک القدوس. یہ ان کے عربک نام ہے. تو بہرحال اس کو انگلیوں پہ پڑھنے کی بات آ گئی. آپ دیکھیے بہت سارے لوگ آج کلچرلی بھی اور عادتاً بھی تسبیح پہ پڑھتے ہیں، یعنی جو موتیوں کی بنی ہوتی ہے دانوں کی. تو اب اس کے بارے میں بھی آپ کے ذہن میں کوشچن ہوگا، تو دیکھیے کہ بیسٹ تھنگ ہے کہ انگلیوں سے پڑھیں، ٹھیک ہے؟ ریاکاری بھی نہیں ہوتی، اور پلس یہ ہے کہ بہت زیادہ گن کے پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے کہ انسان کھلے کھلا پڑھے. لیکن اگر کوئی پڑھتا ہے اور آپ اس کو دیکھیں تو اتنی شدت نہیں برتنی چاہیے. بعض لوگ تو اب اس پہ اتنی ایکسٹریم پہ چلے گئے کہ وہ تسبیح کو ہی بدعت کہنے لگ گئے. تو حالانکہ دیکھا جائے تو تسبیح پہ پڑھتے ہوئے بھی تو دانے کے ساتھ انگلی لگتی ہے نا. تو بہرحال ان معاملات میں ماڈریٹ رہنا چاہیے. جو آپ کو اپنے لیے اچھا لگتا ہے آپ وہ کر لیں. ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا ترازو کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے. ایک مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ کہنا زمین و آسمان کے درمیان ساری جگہ کو نیکیوں سے بھرتا ہے. دلیل ان ابی مالک الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں سے اب الفاظ ہیں. الطہور شطر الایمانی والحمد للہ تملأ الميزان وسبحان الله
والحمد
لله
تملأني
أو تملأ ما بين
السماوات
والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فموتقها او موبقها. حضرت مالک الاشری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طہارت آدھا ایمان ہے. ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا ترازو کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے، اور ایک مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ کہنا زمین و آسمان کے درمیان ساری جگہ کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے. نماز دنیا اور آخرت میں چہرے کا نور ہے، صدقہ روز قیامت نجات کا ذریعہ ہے، صبر روشنی ہے، اور قرآن مجید روز قیامت تیرے حق میں یا تیرے خلاف گواہی دے گا. ہر آدمی صبح اٹھتا ہے تو اس کی جان گروی ہوتی ہے، جسے یا تو نیکی کر کے آزاد کرا لیتا ہے یا گناہ کر کے ہلاک کرتا ہے. اسے مسلم نے رکھے. کتنی خوبصورت روایت ہے. صبح جب اٹھتے ہیں تو گروی کیسے رکھے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان اللہ اشترى من المؤمنین، ایمان والوں سے تو اللہ نے خریدی ہیں. لیکن ہر دن صبح ہونا ایک نعمت ہے. ہم اس کے بدلے میں اللہ کو کیا دیتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں دیتے. اگر کوئی بے ہوش ہو اور ڈاکٹر کی دوائی سے وہ ہوش میں آ جائے تو ڈاکٹر کو ہم کتنا پیسہ دیتے ہیں؟ لیکن اللہ کو ہم صبح اٹھنے کا کچھ نہیں دیتے. تو نیکیاں کرتے ہیں تو اس کی اچھی قیمت ادا ہو جاتی ہے، گناہ کرتے ہیں تو ہلاک ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت میں ان ساری چیزوں پہ عمل کرنے والا بنا دے. یہاں پہ یہ ٹاپک پورا ہوا، بات واضح. چلیے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. دعا کے مسائل کتاب میں سے آج ہمارا ٹاپک ہے الادعية المتفرقة، متفرق دعائیں. لفظ متفرق کیا ہوگا؟ فا را قا، فرق، فرقہ، فراق، الگ الگ ہے نا. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، سورت بقرہ میں ہم نے پڑھا نا کہ جب ہم نے تمہارے دریا کو پھاڑ دیا. تو گویا کے لفظ متفرق ہے مسلینیس انگلش میں اگر آپ اس کو کہیں گے، یعنی مختلف طرح کی، کوئی ایک ٹاپک کوئی دوسرا. اور تو آئیے دیکھتے ہیں دعائے استخارہ کیسے پڑھیں گے اس کو. دعائے استخارہ پڑھیں. دو سے زیادہ جائز کاموں میں سے ایک کا انتخاب کرنے کے لیے یکسوئی اور اطمینان حاصل کرنے کی خاطر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا، یہ ہے. سب دعا استخارہ پہ مرحلے چونک جاتے ہیں. یہ بڑی معروف دعا ہے. لوگ استخارے کی دعا پڑھنے سے زیادہ، استخارہ کرنے سے زیادہ استخارہ نکلواتے ہیں. مجھے کبھی لوگوں کا یہ جملہ نہیں سمجھا، ہم نے استخارہ نکلوایا تھا. تو میں کہتے ہیں کہاں سے نکلوایا تھا؟ ڈبے میں سے، کس میں سے، کپ میں سے؟ نہیں، وہ کسی عالم سے نکلوایا تھا. جی،
دوسری بات یہ کہ میں نے کبھی بھی اپنی یہ نہیں سنا کہ کسی نے کچھ، لوگ کہتے ہیں ہم نے کروایا ہے.
اتنی عمر میں آپ نے کبھی یہ نہیں سنا کہ لوگ خود کرے؟ بلکہ میں نے تو سنا ہے وہ ٹی وی پہ بھی ہوتے ہیں اور فون پہ بھی ہوتے ہیں. جی، آپ نے بھی کرایا؟ تو آپ اب کرنا شروع کر دیں نا، لوگوں کا ویسے بھی ملتے ہیں اس میں. تو کیا ہوا، حلال ہے، اللہ کا کلام ہے، کرانا کسی نے استخارہ تو ان سے رابطہ کریں. استغفر اللہ. تو استخارہ لفظ کا روٹ کیا ہوگا؟ خیر، خا یا را، دو معنی ہے اس میں. اگر آپ تھوڑی سی گرامر اللہ کرے آپ کی کھل جائے دماغ تو اندر آ جائے گا. خیر کا لفظ ایک تو ہے نا خا یا را، خیر، اور الف سین تا جب کسی فعل سے پہلے لگ جاتا ہے نا تو طلب کا معنی ہے، ٹو سیک کے معنی میں انگلش میں. استغاثہ اور استخارہ اور لائک استسخا، ٹھیک ہے. تو ایک اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خیر کا طلب کرنا.
میں کہتی ہوں صرف اس کے نام کو سمجھ ہے نا تو آپ کو استخارے کا مقصد سمجھ آ رہا ہے. لیکن ایک اور لفظ ہوتا ہے خیر یخیر تخیر, سورۃ الاحزاب میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ آیت تخیر آتی ہے. تخیر کیا ہوتا ہے؟ چننا. وہ بھی اصل میں جو چیز ہمیں اچھی لگتی ہے وہی چنتے ہیں نا, بالکل ایک ہی لفظ ہے لیکن اس کی دو ڈفرینٹ فارمز ہیں. تو خیر یخیر کہتا ہے چننا, تو دعا استخارہ کیا بھی کہ آپ کچھ چن رہے ہیں. آپ کے سامنے دو چیزیں تھیں یا کوئی ایک ہی چیز تھی, تو آپ کے دو رویے ہیں, کروں کہ نہ کروں, یس کہ نو, ہاں کہ نہیں, تو پھر اس پہ آپ استخارہ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کے بعد اس پہ آپ کا دل کھول دیتا ہے. کیسے ہوگی کیا ہوگی, آئیے ذرا پہلے دعا کو مل کے مانگتے ہیں. عن جابر رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول. اب اس سے آگے حدیث کے الفاظ ہیں لیکن دعا کے الفاظ آگے آئیں گے. کیا اللہ کے نبی نے فرمایا اذا ہم احدکم بالامر فلیرکع رکعتین من غیر الفریضۃ ثم لیقل. اب یہاں سے دعا کے الفاظ ہے, اگر آپ یاد کریں گے تو یہاں سے یاد کریں گے, اور یہ نہ ہو کہ آپ جابر صاحب کا نام بھی یاد کرنا شروع کر دیں سہارے کی دعا میں. دعا کے الفاظ کے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي فی دینی و معاشی وعاقبت امری او قال فی عاجلی امری و عاجلہ فاقدرہ لی و یسرہ لی ثم بارک لی فی وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به قال ويسمي حاجته. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام کاموں کے لیے اسی طرح دعائیں سکھاتے جس طرح قرآن پاک کی کوئی سورت سکھاتے تھے. آپ فرماتے ہیں جب کوئی آدمی کسی کام کا ارادہ کرے تو دو رکعت نفل ادا کرے, پھر یہ دعا مانگے یا اللہ میں تیرے علم کی بدولت بھلائی چاہتا ہوں, تیری قدرت کی برکت سے اپنا کام کرنے کی طاقت مانگتا ہوں, تجھ سے تیرے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں, یقیناً تو قدرت رکھتا ہے, میں قدرت نہیں رکھتا, تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا, اور تو ہی غیب کو جاننے والا ہے. یا اللہ تیرے علم کے مطابق اگر یہ کام میرے حق میں دینی اور دنیاوی معاملات کے لحاظ سے، پہلی بات نوٹ کیجئے گا، ٹھیک ہے، اور انجام کے لحاظ سے دوسری بات ہو گئی، بہتر ہے یا آپ نے فرمایا میرے جلدی یا دیر والے معاملے یعنی دنیا یا آخرت میں میرے لیے بہتری ہے تو اسے میرا مقدر بنا دے، یعنی اس کام کا کرنا اور اس کا ہونا آسان کر دے، اس کا حصول میرے لیے آسان فرما دے اور میرے لیے بابرکت بنا دے، اگر تیرے ان کے مطابق یہ کام میرے لیے دینی اور دنیاوی معاملات کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے نقصان دہ ہے، یا آپ نے فرمایا کہ میرے جلدی یا دیر والے معاملے یعنی دنیا اور آخرت میں میرے لیے نقصان دہ ہے تو اسے مجھ سے دور کر دے اور میری سوچ اس طرف پھیر دے جہاں کہیں سے بھی ممکن ہو، بھلائی میرا مقدر بنا دے اور مجھے اس پر مطمئن کر دے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ حاض الامر کی جگہ اپنی ضرورت کا نام لے، اسے بخاری نے روایت کیا۔ تو دیکھیے ترجمہ ہی اتنا خوبصورت ہے تو اس کے بعد رہ کیا جاتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں اچھا بھی سخارے کی دعا پڑھنے کے بعد کوئی دعا نہیں مانگنی، حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ساری دعا ہی تو ہے، تو بات واضح ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، اس کے بعد اچھا ہو کہ برا ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں انسان آ جاتا ہے۔ اور اس سہارے کے مزید فائدے بھی ہیں، پہلی بات ہے کہ اس موضوع پہ ایک لیکچر ہے، اکثر روم میں بھی چل ہی رہا ہوتا ہے تو آپ لوگ اس کو سن لیجئے کہ استخارہ کیسے کریں کیوں کریں۔ یہاں مختصراً بتا دوں، حالانکہ یہاں تو صرف دعا کا ٹاپک ہے، لیکن دو نفل پڑھ کر دن کے رات کے کسی بھی حصے میں وہ بندہ جس نے فیصلہ کرنا ہے اور جس کے بارے میں فیصلہ ہے، یعنی رشتہ ہے تو بیٹی بھی کرے ماں باپ بھی کر لے، اسی طرح دوسرے معاملے دونوں میں سے کوئی یا ایک بھی کر سکتا ہے، اس کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے، اس کا طریقہ بس وہی ہے کہ دو نفل پڑھے اس کے بعد یہ دعا پڑھے، اور دعا میں جہاں آپ دیکھ رہے ہیں حاض الامر ہے وہاں آپ اپنے اس کام کی نیت کر لیں، نہیں عربی کے آتی تو دل میں سوچ لیں، یہی لفظ بول دیں حاض الامر مراد ہے کہ یہ گھر میرے لیے اچھا کہ نہیں جو میں خریدنا چاہتی ہوں، اور اس کے بعد معاملہ اللہ پہ ڈال دیں۔ اس کے بعد اللہ کا ذمہ آ جاتا ہے کہ وہ کیسا ہو کس طرح سے ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو استخارہ کرتا ہے وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوگا۔ اس کی ڈیٹیلز اگر آپ کو اسی سیٹ میں سننی ہے تو کتاب الصلات جو بک ہے اس میں استخارے کی نماز کو دیکھ لیں، وہاں زیادہ ڈیٹیل سے بات کی تھی، لیکن یہاں چونکہ دعا کا موضوع ہے تو دعا دیکھیے کتنی پیاری ہے، حتیٰ کہ اگر آپ اس دعا کو پڑھتے ہیں تو وہ چیز جو بھی آپ کے سامنے نہیں ہے اللہ آپ کی اس دعا کی بدولت وہ جلدی لے گا، اور اگر وہ یہ جو سامنے یہ اچھی نہیں ہے تو اللہ اس کو پلٹا بھی دے گا، یہ اللہ کے کام ہے۔ اور استخارہ کر کے کچھ کیا جائے پھر اس کے بارے میں دل میں کوئی برا خیال نہیں لانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگلا ٹاپک دیکھیں گے، ادائیگی قرض کے لیے مندرجہ ذیل دعا مانگنی چاہیے۔ ہوتا ہے قرض لوگوں پہ، یہ قرض وہی ہے جس کو لوگ بڑے پیار سے آج کل لون کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عن علی رضی اللہ عنہ انہ جاءہ مکاتبا فقال انی قد عجزت عن کتابتی فاعنی، قال الا اعلمک کلمات علمنیہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کان علیک مثل جبل ثبیر دینا ادہ اللہ عنک، قال قل، یہ ہے الفاظ، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عن من سواک۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مکاتب، مکاتب کس کو کہتے ہیں؟ وہ غلام جس نے آزادی حاصل کرنے کے لیے مالک سے معاہدہ کر رکھا ہو، یعنی کہ اتنے پیسے دے دوں گا پھر میں آزاد ہوں۔ عام طور پہ تو غلام جو بھی کماتا ہے وہ مالک کا ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی غلام آزاد ہونا چاہتا ہے تو اس کا حق بنتا ہے. سورت نور میں اس کی ڈیٹیلز آپ لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ. تو پھر مالک کے اوپر لازم ہے کہ اس کی اس آفر کو قبول کرے. پھر اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ غلام جتنا کام کرتا رہتا ہے اس کے پیسے اس حساب سے کٹتے رہتے ہیں. جیسے مثال ہے کہ ایک جنرل پے کا جو حساب چلتا ہے کسی ملک میں تو اتنی پے کے حساب سے اس کے ڈیلی کے یا منتھلی کٹتا جائے گا. جس دن وہ قیمت پوری ہوگی, مثلا 10,000 کی مقرر پر تھی کہ 10,000 مجھے دے دو تو میں فارغ ہو جاؤں گا, تو جس دن پیسے پورے ہوں گے پھر سے اس غلام آزاد ہو جائے گا. تو کہا کہ اگر ایسا معاہدہ ہو, یعنی جس نے آزادی حاصل کرنے کے لیے مالک سے معاہدہ کر رکھا ہو, حاضر ہوا اور عرض کیا کہ معاہد کے مطابق میں اپنی آزادی کے لیے رقم ادا کرنے سے عاجز ہوں, یعنی اتنی بڑی رقم ہے جو میں دے نہیں سکتا, میری مدد فرمائیے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا, کیا میں تمہیں وہ دعا نہ سکھا دوں جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی؟ اگر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو اللہ اتار دے گا. کہا اچھا ٹھیک ہے سنا دیں. یا کتنا اچھا انداز ہے, ہم مدد کرنے لگ جاتے ہیں نا. کہا نہیں, ایسا طریقہ سکھاؤ کہ اس کو آئندہ پھر نہ مانگنا پڑے, اس کو راستہ کو دکھاؤ, اس کو کوئی پرماننٹ انتظام کر دو. خیر آپ نے اس کو سکھایا, کہو یا اللہ رزق حلال سے میری ساری ضرورتیں پوری فرما اور حرام سے بچا, نیز اپنے فضل و کرم سے مجھے اپنی ذات کے علاوہ ہر ایک سے بے نیاز کر دے. ترمذی کی یہ روایت ہے. کتنی خوبصورت دعا ہے, آپ دیکھیں آسان بھی ہے نا. اللہم اکفنی بحلک عن حرامک واکفنی بفضلک عمن سواک. اسی طرح سورت آل عمران کی آیت, اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء, والی جو دو آیات ہیں یہ دو آیتیں بھی, یعنی سورہ آل عمران کے دوسرے تیسرے رکوع میں آتا ہے. تو یہ بھی پہاڑ کے برابر قرضے کے بارے میں آتا ہے کہ اگر اس کو پڑھا جائے تو اللہ ادا کراتا ہے. لیکن شرط کیا بولا؟ شعور سے مانگے. اور ادھر کیا کہہ رہے ہیں؟ بھی حلال کن حرامی کا, حلال پہ لے رہے ہیں تو قرضہ یہ کر کسی ناجائز کام پہ ہوگا تو رائٹ. تو ایک ہوتا ہے ضرورت کے مطابق, کسی مجبوری کے مطابق قرضہ, اور ایک خواہش ہوتی ہے, کہیں بندہ مجبور بھی کر دیا جاتا ہے. تو بس دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے قرض سے پاک رکھے. اور آپ دیکھیں یہ دعائیں اتنی ضروری ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی نماز نہیں ادا کرتے تھے جس پہ قرض ہوتا تھا. تو ہمیشہ اپنے آپ کو قرض سے مبرہ رکھیے, کوشش کریں. چلیے آگے دیکھتے ہیں, بازار میں داخل ہونے کی دعا. دیکھیں بازار جانے کی بھی دعا ہے. کس کس کو آتی ہے؟ کس کو پتا ہے کہ یہ ہے؟ کتنے بڑھتے ہیں دیکھیں. اللہ تعالیٰ کیسے ہماری سیکیورٹی کرواتے ہیں. مثلا آپ ٹرین اسٹیشن جا رہے ہیں لیکن آپ کو اسٹرپ مال میں سے گزر کے ہی جانا پڑتا ہے, اوپر جو مالز بنے ہوتے ہیں. تو دعا پڑھ لیجئے, سیکیورٹی ہوگی انشاءاللہ. روایت پڑھتے ہیں. عن بریدۃ رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل السوق قال, یہ اب تو کے الفاظ آپ ہائی لائٹ کر لیں, بسم اللہ اللہم انی اسألک خیر ہذہ السوق وخیر ما فیہا وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها اللهم إني أعوذ بك من أن أصيب فيها صفقة خاسرة. حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بازار میں داخل ہوتے تو فرماتے, اللہ کے نام سے میں بازار میں داخل ہوتا ہوں, یا اللہ میں تجھ سے اس بازار کی اور جو کچھ اس بازار میں ہے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں, اور اس بازار کے شر سے اور جو کچھ بازار میں ہے اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں. یا اللہ میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ اس بازار میں کوئی گھاٹے کا سودا پاؤں. اسے بہکی نے روایت کیا. کیا لفظ ہے کتاب کا؟ بہکی. بولے عرب لگائیے, عرب لگا لیں. بعض لوگ اس کو بہکی پڑھتے ہیں, بعض کو بہیکی پڑھیں گے. تو ہمیشہ اردو کے اوپر بھی عرب لگا لیا کریں. جیسے یہ دیکھیں لفظ بریدہ ہے, تو اگر آپ صرف اردو پڑھیں گے تو بریدا کہہ سکتے ہیں نا, تو یہ پروناؤنسیشن ہمارا درست ہونا چاہیے. تو دعا بڑی خوبصورت ہے, اور ایک اور بھی دعا ہے لیکن یہاں یہ دعا آئی ہے تو اس کو آپ یاد کر لیجئے. بازار میں انسان کے مال کو بھی خطرہ ہوتا ہے, اس کی جان کو بھی, اس کی عزت کو بھی خطرہ ہوتا ہے, اور بازاروں میں ہی جا کے عموماً انسان اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالتا ہے. تو یہ دعائیں پڑھ لیا کریں, انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. کریں گے یاد؟ ٹھیک ہے, چلے جو بازار جانے سے پہلے یہ دعائیں پڑھے گا اس سے اور بھی تو فائدے ہوں گے نا اس کو. کیا خواہشیں بھی تو قابو میں رہیں گی نا, شر کیا, کوئی غلط چیز لے کے آتے ہیں پھر واپس کرتے ہیں پھر لاتے ہیں پھر آتے ہیں, ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے ہم بعد میں کبھی آتے ہیں کبھی جاتے ہیں کبھی کچھ کبھی کچھ, تو اس کے اندر اپنے آپ کو ان چیزوں سے محفوظ رکھنے کے لیے انسان کو ان ساری دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ دعائیں جو ہے نا یہ ہمارے لیے سیفٹی گارڈز ہوتے ہیں, ہم ان چیزوں کو چھوٹا نہ سمجھیں, ٹھیک ہے؟ آگے دیکھتے ہیں. مرغ کی آواز سن کر اللہ کا فضل اور گدھے کی آواز سن کر اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. کیوں بھائی؟ اب ہمارا کام کیا ہونا چاہیے؟ سنا تو مان لیا. اللہ کے نبی نے کہا, حکمتیں بہت ساری ہو سکتی ہیں, پہلے حدیث کو دیکھ لیتے ہیں. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ اذا سمعتم سیاح دیکتی فصل اللہ من فضلہ فإنہا رأت ملکن وإذا سمعتم نہیق الحمار فتعوذوا باللہ من الشیطان الرجیم فإنہ رأت شیطانا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب مرغ کی آواز سنو تو اللہ کا فضل مانگو کیونکہ وہ اس وقت فرشتے کو دیکھتا ہے, اور جب تم گدھے کی آواز سنو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو کیونکہ وہ اس وقت شیطان کو دیکھتا ہے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. وجہ سمجھ آ گئی؟ میں نے پہلے پوچھا تھا, اس لیے کہ حدیث پڑھ کے تو وجہ سمجھ آتی ہے لیکن ہم نے اس وجہ کی وجہ سے نہیں کرنا, سمجھ رہے ہیں؟ ہم نے اللہ کے نبی کے حکم کی وجہ سے کرنا ہے, ٹھیک ہے؟ کتے کے بھونکنے پر بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. ان جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمعتم نباح الكلاب ونہیق الحمر بالليل فتعوذوا باللہ فإنہن یرین ما لا ترون. آپ کو حدیث کی عربی اور قرآن کی عربی میں فرق دکھتا ہے؟ زمین آسمان کا فرق دکھتا ہے. آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں آدھی سے زیادہ بات عربی سے سمجھ آتی ہے, صاف لگتا ہے کہ یہ انسان کا کلام ہے. قرآن پاک اگر آپ لفظی ترجمہ نہ یاد کریں تو سمجھ نہیں آتا. اب یاد کر کر کے ہمیں یاد ہو گیا وہ اور بات ہے. تو سبحان اللہ, زمین آسمان کا فرق ہے دونوں عربیوں میں, اور ہمارا دونوں پر ایمان ہے اللہ کے حکم سے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا, جب تم رات کے وقت کتے کو بھونکتا اور گدھے کی آواز سنو تو اللہ کی پناہ مانگو کیونکہ رات کے وہ کتے اور گدھے وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو سائنسدان تھے نہ غیب دان تھے, لیکن آپ کو یہ ساری باتیں وہی کے ذریعے بتائی جاتی تھی. اور کتے کا بھونکتا یعنی بارکنگ دا ڈاگ, ٹھیک ہے؟ تو اس سے کیا پتا چلا کہ جب بھی ایسی آوازیں آئے تو اس طرح پڑھنا چاہیے. وہ کیا دیکھتے ہوں گے؟ فرشتے بھی دیکھتے ہوں گے, جنات بھی دیکھتے ہوں گے. یہ جو مخلوقات ہیں نا, یہ دوسری مخلوقات کو دیکھتی ہیں, نہیں دیکھ پاتے. کہتے جن اور انسان اکثر مخلوقات کو, جن کو نہیں دیکھ سکتے ان کو یہ چیزیں دیکھ لیتی ہیں, ٹھیک ہے؟
الحمدللہ رب العالمین, جزاک اللہ خیر واسن جزا سادہ جی. الحمدللہ آج کا ہمارا ٹارگٹ کمپلیٹ ہوا. بہت خوبصورت دعائیں. کیا سیکھا آپ لوگوں نے؟ آپ نے پہلے ہی لکھا ہوا تھا اور میں یہی سوچی تھی کہ ہمارے پاس اس وقت ٹائم شارٹ ہوتا ہے, تو آپ جو دعا پڑھتے ہیں, جو آپ کے ذہن میں بات ہوتی ہے تو آپ اپنے پاس لکھ کے رکھ لیا, اور جو ہی میں پوچھوں تو آپ لوگ اس کو پھر ٹائپ سینڈ کر دیا کریں, تو پھر اس میں ٹائم بھی ضائع نہیں ہوگا. بازار کی دعا ویری امپورٹنٹ فار اس. جی بالکل بالکل. اور جب بھی ویسے بھی کوئی چیز بھی لینے کی نیت یا ارادہ کرے تو اس میں اللہ تعالیٰ سے بھلائی اور خیر ضرور مانگ لینی چاہیے, کہ دنیاوی چیزیں ضرورت کی ہوتی ہیں لیکن ان کے ساتھ اگر بھلائی اور خیر مانگ لی جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے بعد میں کوئی اس کے لیے اور زیادہ پریشانی اٹھانی پڑے. بعض دفعہ ہوتا ہے کوئی چیز آپ لیتے ہیں وہ خراب ہو جاتی ہے جلدی یا کچھ اس طرح کی, تو افسوس ہوتا ہے, تو ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. دعا استخارہ آلسو امپورٹنٹ. جی, اور دعا استخارہ تو ایسی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ ہے. آپ چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے بھی اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں. بیسیکلی جو ہمارے یہاں کانسیپٹ استخارے کے ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. کوئی بھی مسئلہ ہو, کوئی چھوٹا بھی کام ہو, تو اللہ سے مشورہ کر لینے سے اللہ تعالیٰ اس راستے کو آسان کر دیتے ہیں, اور اگر وہ صحیح نہیں تو وہ پھر اس راستے میں اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی رکاوٹ ڈال دیتے ہیں یا ہمارا دل نہیں مان رہا ہوتا. جی آئی ڈو فار مائی افیئرس. جی بالکل. اور اس کے لیے یہ بھی ہے کہہ سکتے ہیں کہ صبح ایک دفعہ ضرور اس دعا کہ یا اللہ کہ آج میرے دن کے جتنے کام ہیں ان کے لیے میں تیرے سے پہلے ہی خیر کے لیے مشورہ مانگتی ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ کو تو ہمارا نیت اور ارادہ چاہیے, باقی تو اللہ تعالیٰ کو دلوں کے حال سب کے بہتر معلوم ہے. پھر ہم نے جو چیزیں دیکھی قرض سے, پہلی چیز تو ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرض سے بچا کے رکھے, اور قرض کی نعمت, قرض جو ہے وہ بہت ہی بری ایک قسم کی, اس لیے بری ہے کہ وہ انسان کو جکڑ لیتا ہے اور پھر اس میں سے جیسے خیر اور برکت ختم ہو جاتی ہے. تو اس دعا کو, یہ چھوٹی سی دعا, اللہم اکفینی بے حلالی کا ان حرام کا واغنینی بے فضلی کا من سوا کا, تو اس چھوٹی سی دعا کو ضرور یاد کر کے اپنے دعاؤں میں شامل کر لینا چاہیے, تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے غنی رکھے گا. مرغ کی آواز سن کر اللہ کا فضل اور گدے کی آواز سن کر اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے. تو مجھے اس حدیث سے یہ چیز سمجھ آئی کہ ہمارے یہاں اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ صبح کے وقت جب اذان کا وقت ہوتا ہے تو دیہاتوں میں مرغ بھی اذان دیتے ہیں, تو جیسے وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں, اور ہمیں الارم ہوتا ہے کہ اٹھ جاؤ فجر کی نماز کا وقت ہے. تو اسی طریقے سے گدھے کی آواز, آج اتفاق ہے کہ ہم نے سورہ لقمان میں بھی اس چیز کو پڑھا کہ اپنی آوازوں کو پست رکھو, کہ سب سے ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہے, کیونکہ وہ بہت اونچا بولتا ہے اور بہت اونچی آواز سے اس کی آواز ناگوار گزرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہم نے جو یہ دعائیں آج سنی ہیں ان کو یاد کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے, اور جو جو چیزیں ہمارے سنت سے ثابت ہو رہی ہیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ثابت اس لیے کہ ہم ان کو ساتھ ساتھ پڑھیں, الحمدللہ کتابوں میں تو پہلے سے موجود ہیں لیکن ہمارے علم میں اب آ رہی ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. جزاک اللہ خیر, واسطہ جزا. اپنے ویکینڈ کا بہترین استعمال کیجیے گا, اپنے ہوم ورک کو بہترین طریقے سے کیجیے گا, اپنے ٹیسٹ کی تیاری, اپنی اسائنمنٹ اور ساتھ ساتھ آپ کی جو اور کمٹمنٹس ہیں ان کو بہترین طریقے سے کیجیے, چاہے وہ گھر کے کاموں کے حوالے سے ہوں, کسی کی عیادت کے حوالے سے ہوں, کسی کی کو کوئی مشورہ دینے کے حوالے سے ہوں, سب چیزوں میں اپنی نیت ان شاء اللہ تعالیٰ خیال رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ بہترین آسانی کر دیں گے, بشرط زندگی. پھر اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی. جزاک اللہ خیر, واسطہ جزا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, السلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. امین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.